السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فہیم الدین آپ تمام مرد و خواتین سامعین کا آج 27 رمضان المبارک 1432 ہجری اور 27 اگست 2011 عیسوی بروز ہفتہ یعنی شنبا کو آج کی اس پرنور محفل میں گاندھی بھون کے اس آڈیٹوریم میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اس نشست کی شروعات IREF کے طالب علم اور نوجوان خاری عبد الرحمان سے کرتا ہوں. خاری عبد الرحمان.
میں عبد الرحمان بن محمد عبد الرشید احمد بی کام کمپیوٹرز کا طالب علم ہوں اور IREF کا دعویٰ ٹریننگ پروگرام 2008 عیسوی کا اسٹوڈنٹ. آپ تمام لوگوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب میں قرآن کریم کا 59 سورہ یعنی سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے لے کر 24 کی عربی میں قراءت پڑھوں گا اور پھر ان آیات کا اردو میں مفہوم پڑھوں گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار جبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم پڑھوں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے کیا اس نے آخرت کے دن کے لیے کیا اعمال تیار کیا ہے. تو لہذا اللہ سے ڈرتے رہو بلا شک و شبہ اللہ تمہارے ہر اعمال کو پوری طرح جانتا ہے. تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں. تو اللہ نے دراصل خود ایسے لوگوں کو خود کی جان کی بھلائی سے غافل بنا دیا. یہی برے اعمال والے لوگ ہیں. دوزخی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہیں. دراصل جنتی تو کامیاب لوگ ہیں. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تم دیکھتے کیا وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ذرہ ذرہ ہو کر گر جاتا. تو اے انسان ہم یہ مثال بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو. وہی اللہ تو ہے جس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں. وہ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی حقیقی بادشاہ ہے پاک ہے سلامتی ہے امن دیتا ہے نگہبان ہے. وہی زبردست ہے درست کرنے والا بڑائی والا اللہ پاک ہے. ان لوگوں کے ہر قسم کے شرک سے جو یہ لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں. وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے ایجاد کرتا ہے شکل و صورت بناتا ہے. اس اللہ کے اچھے اچھے نام ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور وہی بڑا درست اور حکمت والا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کی 27ویں شب کو IREF کی جانب سے آپ تمام کے لیے ایک علمی عنوان پر آپ کے پسندیدہ مقرر بردر عمران کی تقریر منعقد کی گئی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں brother Imran ko aaj ke unwan aakhir kaun hai Allah jawab seekhne aao ke liye madu karun main aap sab ke Hadil Aziz aur Imran bhai ke bachpan ke dost Aziz Mir Mohtashim Ali Khan sahab ko shahnashin par tashreef lane ki guzarish karta hu Mir Mohtashim Ali Khan sahab jaisa ki aap sab ko yaad hoga ke pichle saal Ramzan ki 27vi shab ko brother Imran ne ek behad dilchasp mauzu par taqreer ki thi jiska unwan tha maut se mahshar tak to aaiye main ab janab Mir Mohtashim Ali Khan sahab se guzarish karta hu ke wo apne dast e mubarak se maut se mahshar tak ke unwan ki taqreer ki video ki rasm ijra kare آج کا یہ پروگرام الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوت دین کا ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد غیر مسلمانوں میں دین اسلام کی دعوت برائے قرآن و صحیح احادیث بفہم و منحج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پہنچانا ہے IREF کا اکثر کام بزبان انگریزی ہوتا ہے لیکن اس بات کو خاص خیال میں رکھتے ہوئے کہ اردو کئی مسلمانوں کی پسندیدہ زبان ہے اس لیے IREF کم از کم رمضان المبارک کے موقع پر ایک بڑا پروگرام پچھلے 5 سال سے اردو میں عوام و خاص کی سہولت کے حساب سے یہیں گاندھی بھون پر منعقد کرتے آ رہے ہیں ہر ہفتے IREF کے شعبے خواتین پر صرف خواتین کے لیے محترمہ امت المتین جو ناظم شعبے خواتین IREF ہیں اور بردر عمران کی دوسری اہلیہ بھی ہیں کا اردو میں درس قرآن اور پھر ان کے خواتین شاگردات کے بزبان انگریزی تقاریر کے بعد خود محترمہ امت المتین کی انگریزی میں سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے اور اس میں مسلم خواتین کے علاوہ غیر مسلم خواتین بھی شرکت کرتی ہیں یہ پروگرام ہر اتوار دوپہر 3 بجے سے IREF کے شعبہ خواتین پر ہوتا ہے اسی طرح ہر اتوار کو IREF کا بردر عمران کا انگریزی درس قرآن جو سارے ہندوستان کا ایک اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد عمران بھائی سے سوالات و جوابات کی نشست رہتی ہے اس پروگرام میں مسلم و غیر مسلم مرد و خواتین شرکت کرتے ہیں یہ پروگرام ہر اتوار دوپہر 3 بجے سے IREF پر رہتا ہے عام دنوں میں کئی مسلم و غیر مسلم مرد و خواتین IREF پر اپنی سہولت سے صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک سوائے جمعہ کے دن کے آتے ہیں اور اسلام کے متعلق کئی سوالات IREF پر موجود اسٹاف سے کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں صحیح وقفیت حاصل کرتے ہیں آپ حضرات بھی IREF کے دفتر پر رمضان کے دنوں میں شام 4 بجے سے 6 بجے تک آ سکتے ہیں اور رمضان کے تعطیلات کے بعد جب IREF دوبارہ انشاءاللہ 5 ستمبر 2011 بروز دوشنبہ یعنی پیر کو کھلے گا تو تب بھی آ سکتے ہیں یا IREF پر 6677-44-11 یا 6677-44-00 پر فون کر سکتے ہیں آپ لوگ IREF کے فی الوقت islamtoyou@gmail.com islam2ureff@gmail.com پر اپنے ای میلز بھیج سکتے ہیں میں پھر ایک بار آپ تمام کو فون نمبر بتاتا چلوں 6677-44-11 یا پھر 6677-44-00 اور ای میل ایڈریس فی الوقت آپ لوگ اپنے ای میلز بھیج سکتے ہیں وہ ہے islamtoyou@gmail.com اسلام numerical 2 alphabetical U B Y IREF @gmail.com. Islam to you by IREF@gmail.com. MashaAllah, Brother Imran ke Khatar Dubai ke alawa, pichle Ramzan se is Ramzan tak, America ka bhi kamyab daura raha hai. Imran bhai ke America ke daure ki khasiyat ye rahi hai ki unhone wahan 5 Juma ke khutbat aur takriban 16 se zyada takreerein diye, jisme unka Chicago aur Dallas ke Ameriki shahron mein Ameriki musalmanon ko gair muslim isai aur yahudiyon ki daawat-e-deen islam kaise de par tarbiyati ek roza training programs bhi rahe hain. Uske alawa jin muqamat par Imran bhai ke America mein programs hue hain wo hain Houston, Cincinnati, Michigan, Lexington wagaira. America ke mashhoor TV show jo lagbhag 5 satellite channels par nashr kiya jata hai aur jo North and South American continent ka sabse mashhoor channel mana jata hai, us par Imran bhai ke 6 alag alag unwanat par takhareer ki recording ki gayi. To aaiye ab main hum sab ke alhamdulillah hardil aziz مقرر بدر عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی آج کی تقریر کا آغاز کریں جس کا عنوان ہے آخر کون ہے اللہ جواب سیکھنے آؤ. بدر عمران.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما قدر اللہ حق قدره رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَبْقَهُ خَوْلِي. اما بعد, شہ نشین پر موجود مہمان خصوصی میرے عزیز دوست میر محتشم علی خان صاحب کا آج کے ناظم جلسہ جناب فہیم صاحب کا, سامعین میں موجود میرے تمام بزرگوں کا اور میرے تمام بھائیوں اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میری تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس سوال کا آپ لوگ کوئی سیاسی جواب نہیں دیں گے بلکہ بالکل ایمان اور اللہ کو گواہ بنا کر سچا سچا جواب دیں گے. پوچھو. اچھا, اس کا مطلب ہوم ورک کر کے آئے ہوئے پورے. آپ لوگ یہاں پر کس کے ذکر کے لیے جمع ہیں؟ کس کی رضا کے لیے جمع ہیں؟ اچھا سوچ کے بولو. خالص اللہ کے لیے. پکا صرف اللہ کے لیے؟ جواب نہیں آ رہا, پھر ایک بار زور سے. ایسا ہی ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ جو رمضان کے مہینے میں مسجد میں جمع تھے ان سے ایسے ہی سوال کیا, پوچھا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ تو صحیح یہاں کیوں جمع ہو؟ تو سب صحابہ نے کہا کہ اے معاویہ, ہم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش ہو گئے, پھر ان سے پوچھا کہ نہیں, ایک بار سچ مچ بتاؤ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ صحابہ نے کہا اے معاویہ, ہم سچ کہتے ہیں کہ ہم خالص اللہ کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش ہو گئے, پھر کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ نہیں, سچ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ تو سب نے پھر کہا کہ ہم سچ کہتے ہیں ہم خالص اللہ کے ذکر اور اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں. تب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے کر کہا کہ اللہ کی قسم ہے, میں جانتا ہوں کہ نبی کے صحابہ جھوٹ نہیں بولتے, لیکن ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے تھے اور نبی ہمارے پاس آ گئے اور یہی سوال کیا کہ اے معاویہ تم لوگ بتاؤ یہاں کیوں جمع ہو؟ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم سب یہاں پر اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد پوچھے کہ بتاؤ سچ میں تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ تو پھر سب صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم بے شک اللہ کی رضا اور اس کے ذکر کے لیے جمع ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہو گئے. پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے سچ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ سب صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم خالص اللہ کے ذکر اور اس کی رضا کے لیے جمع ہیں. آپ لوگ یہی جواب دے رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دے کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن میں اس لیے ایسا پوچھ رہا تھا کیونکہ میرے بازو سے جبرائیل تین بار مجھے یہ سوال آپ لوگوں کو کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. میرے بازو جبرائیل تھے، انہوں نے کہا کہ اے نبی ذرا ان سے پوچھئے یہ لوگ کیوں جمع ہیں. میں پوچھتا گیا، جب تم لوگوں نے تیسری دفعہ کہا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں، تو جبرائیل نے مجھے بازو سے کہا اے نبی ان سے کہیے کہ ان کا رب ان کو کہتا ہے کہ فخر سے ان کا ذکر جنت میں کر رہا ہے. اللہ ہمارا ذکر بھی جنت میں کر دے انشاءاللہ. تو اللہ کے لیے جمع ہے نا؟ آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ. سب سے پہلے وہ تمام بھائی اور ہماری جو بہنیں پچھلے رمضان ہمارے درمیان موجود تھے اور اس درمیان ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا، ان کی حیات کو ختم کر دیا، اللہ سے دعا ہے کہ ان سب کی مغفرت فرما دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کی شروعات میں کئی بھائی اور بہنیں ہمارے درمیان شاید موجود تھے جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. اور اللہ سے دعا ہے کہ آج اس محفل میں ہم جتنے بھی آئے ہیں، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، کہنے والے کی نیت میں کمیاں اور کھوٹ ہیں، سننے والوں کی نیت میں کمیاں اور کھوٹ ہیں، تو تو اپنی مغفرت کی چادر پھیلا، رحمت کی چادر پھیلا، اور ہم سب کی مغفرت اپنی رحم و کرم سے فرما دے. آمین یا رب العالمین. میرا آج کا جو عنوان ہے، کون ہے اللہ؟ اگر اس کا جواب ہم ڈھونڈنے بیٹھے ہیں اور اگر جواب معلوم ہے کہ اللہ کون ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے بارے میں تعریف کرنے بیٹھے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 27، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین پر موجود تمام جھاڑوں کو یہ لوگ قلم بنا دیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندروں کو پورے انک بنا دیں، سیاہی بنا دیں، وَمِنْ بَعْدِهِ، اور اس کے بعد، سبعۃ ابحرم، اور سات سمندروں کی سیاہی ڈال دیں، ما نفذت کلمات اللہ، یہ لوگ ہرگز اللہ کی تعریف تب بھی بیان نہیں کر سکتے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک تمہارا اللہ بڑی طاقت والا اور بڑی حکمت والا ہے. آج کا میرا جو عنوان ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے جو کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بڑا عنوان ہے. اس سے بڑا، اس سے پیارا، اس سے افضل پوری کائنات میں کوئی اور علمی عنوان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 22 میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک من قبلک من رسول الا نوحی الیہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے، صرف کس لیے؟ صرف اس لیے تاکہ اعلان کر دیں کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالی کے. یہ مقصد تھا تمام انبیاء کو بھیجنے کا. اس سے پیاری کائنات میں اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں، اللہ کے بارے میں جانیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بفہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بن جائیں. آج کا میرا جو عنوان ہے، کون ہے اللہ، جب میں انڈیا سے باہر ابھی حالیہ دورہ امریکہ کا کر کے آیا تو امریکہ میں مجھے بہت سارے ایسے نوجوان ملے, ایسے غیر مسلم دوست احباب ملے جو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ واللہ نہیں ہے, سب بیکار کی باتیں ہیں, اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ سب انسانوں نے گھڑ لی ہے من گھڑت باتیں, کسی نے ہم کو پیدا نہیں کیا, ہم خود سے پیدا ہو گئے ہیں, یہ جو کائنات ہے سورج چاند ستارے یہ سب بکواس کی باتیں ہیں, جب تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے یا گاڈ نے پیدا کیا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اس قسم کی گفتگو کرنے والے آپ کو اس دنیا میں بے شمار مل جائیں گے. اچھا اسی طرح کئی مذاہب ہیں دنیا میں جن میں سے بعض مذاہب ہیں جس کو شک ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ ہے. آپ اگر بدھ مت دیکھیں گے یا جین مت دیکھیں گے تو کئی مسلمانوں کو اور کئی بدھ مت کے نہیں ماننے والوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو بدھسٹ ہیں جو بدھ مت کے ماننے والے لوگ ہیں یہ لوگ گوتما بدھا کو خدا مانتے ہیں. یہ بات غلط ہے. گوتما بدھا کو کوئی بدھ مت کا ماننے والا خدا نہیں مانتا. بدھ مت میں نہ کوئی خدا کا انکار ہے نہ کوئی خدا کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہے شاید نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم. جین مت میں کئی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جین مت والے مہاویر جین کو خدا مانتے ہیں, یہ بات بھی غلط ہے. کوئی جین مہاویر جین کو خدا نہیں مانتے, وہ بھی کہتے ہیں کہ شاید خدا ہے لیکن ان کے اندر زیادہ یہ رجحان ہے کہ خدا نہیں ہے. اس قسم کے بھی کئی انسان دنیا میں موجود ہیں. ان کو عام زبانوں میں ہماری ناستک اور آستک کہتے ہیں, ناستک ایتھیسٹ, آستک ایگنوسٹک. ایتھیسٹ ناستک وہ جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے, ایگنوسٹک آستک وہ جو تھوڑا بہت شک و شبہ کرتا ہے کہ شاید خدا ہے یا نہیں ہے. تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو مانتے ہیں خدا ہے, جو مانتے ہیں کہ کسی نے ان کو پیدا کیا ہے, جو مانتے ہیں کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے, لیکن وہ لوگ اس ایک پیدا کرنے والے کی کئی صورتیں کئی شکلیں کئی وضع وضع کے اس کو رنگ برنگے طریقے سے پیش کرتے ہیں. یہ بھی انسان ہے. اور کچھ انسان ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ خدا تو ہے لیکن اس کا نام نہیں لیا جا سکتا, اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی, اس کا نام بہت مقدس اور خالص ہے, اس کا نام تمہاری زبان سے نہیں لے سکتے کیونکہ تم لوگ گنہگار ہو. اور یہ یہودی ہیں تو ان کے پاس یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے لیکن وہ خدا کون ہے نہیں جانتے کیونکہ وہ کہتے ہیں نام نہیں لیا جا سکتا. اسی طرح دنیا میں عیسائی ہیں, عیسائی مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ خدا ثالث ہے, یعنی جو خدا ایک ہے وہ جب روح کی شکل لیتا ہے تو روح الامین بن جاتا ہے اور وہ روح الامین اور خدا دونوں برابر ہیں, اور جب خدا نے انسان کی شکل لی تو وہ عیسیٰ کی شکل میں ابن مریم بن کر پیدا ہوا, نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کا بیٹا بن کر پیدا ہوا, اور یہ تینوں بھی دراصل ایک ہی خدا ہے. یہ بھی ماننے والے ہیں. اور اس دنیا میں ماشاءاللہ ماننے والوں میں مسلمان ہیں جو مانتے ہیں کتنے اللہ ہیں, جو مانتے ہیں کہ کائنات پوری کون چلاتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا پورا مکمل تعارف ہمارے پاس صحیح طریقے سے نہیں ہے. اسی لیے کئی مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود غفلت سے انجانے طور پر لا علمی میں جہالت میں کئی ایسے کام اللہ کی شان میں عبادت کے کرتے ہیں جو شرکیہ کام ہے, جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی, جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں ہے, جس کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کوئی دلیل نہیں ہے. اس اعتبار سے میرا آج کا جو عنوان ہے, اس کے پہلے کہ میں اللہ کون ہے کا تعارف عین قرآن اور ہم سب کے انتہائی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور سب سے پیارے مسلمان یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زبانوں سے دوں, سب سے پہلے ہم ان بے وقوفوں کا جواب دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا میں خدا کی ضرورت نہیں ہے, خدا ہے ہی نہیں. ان کو کیسے بتائیں کہ بے وقوف انسان تیرا یہ جو جملہ ہے یہ جملہ بالکل سائنٹیفکلی سائنسی اعتبار سے غلط ہے، منطقی لاجیکلی غلط ہے، عقلی اعتبار سے فلسفے کے اعتبار سے بالکل غلط جملہ ہے، تیرے میں جہالت اور تیری کم علمی ہے، اٹس یور لیک آف نالج اینڈ اٹس یور امپراپر ایجوکیشن جس کی وجہ سے تو سمجھتا ہے کہ کوئی بھی خدا نہیں ہے. جب آپ ان سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کائنات کیسے آئی، وہ کہتے ہیں بس یوں ہی آ گئی. ارے یوں ہی کیسے آئی؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، خود سے آ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں آیت میں ڈائریکٹ سوال کیا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کس قسم کے بندوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے بندوں میں کچھ ایسے آ جائیں گے بیوقوف جو خدا کا بالکل انکار کریں گے. اللہ نے سورہ طور، سورہ نمبر 52، سورہ نمبر 52، آیت نمبر 35، آیت نمبر 35، سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 35 میں کہا، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی چیز سے پیدا نہیں کیے گئے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ ڈائریکٹ سوال ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی چیز سے پیدا نہیں کیا گیا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود سے پیدا ہو گئے ہیں؟ اور بعض سوال ریٹورک ہوتے ہیں، ریٹورک مطلب سوال میں ہی جواب ہوتا ہے. مثلا کیا ہم سب انسان ہیں؟ یہ عام سوال ہو گیا. کیا ہم سب انسان نہیں ہیں؟ سوال میں میرے جواب ہے، میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہاں ہم سب انسان ہیں. اللہ جب یہ کہتا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی چیز کے ان کو پیدا کیا گیا ہے، یا یہ کہ یہ خود سے پیدا ہو گئے ہیں، اس سوال میں جواب ہے کہ نہ یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں، نہ یہ خود سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں بھی نہیں ہوا ہے. اسی طرح پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 کی آیت نمبر 58 اور 59 میں کہتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو جو منی، جو نطفہ ان کا تھا، اس نطفے سے ان کو ہم نے پیدا کیا، یا خود انہوں نے اپنے آپ کو اس نطفے سے پیدا کر لیا؟ اللہ اکبر. اس آیت میں اللہ تعالی ہم انسانوں کی اوقات یاد دلا رہے ہیں، اوقات یاد دلا کر کہہ رہے ہیں انسان اتنا مجھ سے ناشکراپن پر اٹھ رہا ہے کہ آج میری ذات کا انکار کر رہا ہے. Ask them the sperm that they emitted, is it that they created themselves from that sperm or is it we who created them? ان سے پوچھو کہ جو نطفہ ان کا نکلا ہے، ان کے باپ کا، اس باپ کے نطفے کو کیا انہوں نے خود استعمال کر کے پیدا کر لیا اپنے آپ کو، یا ہم نے ان کو پیدا کیا؟ اور اگین اس سوال میں پھر سے اللہ کے جواب ہے کہ نہیں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے جو لوگ سائنس کو مانتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں یا بتانے کی کوشش کریں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیونکہ اکثر لوگ آج کے دور میں سائنس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات حاصل کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے علم والے ہو گئے ہیں. ہمیشہ ہم انسانوں کو دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. آج کا جو دور ہے یہ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے. انفارمیشن معلومات، ٹیکنالوجی تکنیک. یعنی آج کے ہمارے دور میں بے شمار معلومات ہیں، بے شمار معلومات ہیں، ایسے ایسے معلومات جو ہم سے پہلے کے انسانوں کو کبھی بھی نہیں تھے. آج کے انسان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہم جس جگہ پر رہتے ہیں، یہ سورج، یہ 8 سیارے، یہ 200 بلین، اس کے اطراف اس کائنات کے ستارے جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں، پھر ایسے 200 بلین اور ملکی وے، اور اب تو نیشنل جیوگرافی کہتی ہے کہ ایک ہماری جو ملکی وے ہے جس کے اندر یہ سولار سسٹم، سورج اور 8 سیارے اور یہ 200 بلین ستارے ہیں، ان سب کی طرح 600 بلین گیلیکسیز ہیں. اس حد تک معلومات ہو گئے. ہمارے خود کے جسم کے اندر دل، جب آپ دل کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو دل کے اندر 4 ٹکڑے ہیں، ہر ٹکڑے کا ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر مل جائے گا آپ کو. آنکھ، 2 آنکھ ہیں، اسپیشلائزیشن کی فیلڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ آنکھ کے اندر رائٹ ہینڈ کی، رائٹ آئی کا اسپیشلسٹ ایک اور لیفٹ کے آئی کا اسپیشلسٹ ایک ہے. پھر آنکھ کے اندر پتلی کا الگ اور ڈلے کا الگ اسپیشلسٹ ہے. معلومات امبار، انفارمیشن از فلوئنگ لائک اوشن. آج انسان کو اتنی ساری چیزیں معلوم ہو گئی ہیں لیکن اس کے پاس آج بھی افسوس کی بات ہے, اس بات کا علم نہیں پہنچا کہ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ کون ہے. معلومات مل جانے کا مطلب آپ علم والے نہیں ہوتے. تو سائنس کی کچھ کتابیں پڑھ لیں گے, اگر سائنس کے کچھ بکس اور سائنٹسٹ کے کچھ نام جان لیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کے سب سے پڑھے لکھے اور قابل شخص ہو گئے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ جس سائنس کو آپ اسکیل بناتے ہیں, جس سائنس کو آپ اسکیل بنا کر اللہ کو قبول کرنا یا رد کرنا چاہتے ہیں, وہی سائنس بے بس ہے اس بات کو ماننے پر کہ یہ کائنات خود سے پیدا نہیں ہو سکتی. آپ لوگوں کے سامنے کچھ سائنسدانوں کے ایکسپریمنٹ بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ تجربے سائنسدانوں کے سمجھ میں نہ آئیں, لیکن جو ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں کالجز وغیرہ جاتے ہیں وہ لوگ اس کو سمجھیں گے, تاکہ جو غیر مسلم حضرات اللہ کو نہیں مانتے ان کو اچھے طریقے سے دعوت دین دے سکیں. ایک سائنٹسٹ تھے جس کا نام تھا فرینک ایلین. فرینک ایلین نامی ایک سائنسدان تھے. انہوں نے تحقیق کرنا شروع کیا کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے کیا یہ خود سے پیدا ہو سکتا ہے. تو اس تحقیق کے اندر انہوں نے معلوم کیا کہ انسان کے جسم کے اندر جو سب سے اہم شے ہے وہ ہے پروٹین مولیکیول. اور انہوں نے یہ دریافت کیا کہ یہ جو پروٹین مولیکیول ہے یہ کن کن چیزوں سے بنا ہوا ہے کائنات میں. تو انہوں نے پتا لگایا کہ کائنات میں پانچ گیس ایک جگہ جمع ہو کر یہ پروٹین مولیکیول بناتے ہیں. وہ پانچ گیس کون سے ہیں؟ آکسیجن, ہائیڈروجن, نائٹروجن, کاربن اینڈ سلفر. یہ پانچ گیس. کائنات میں گیس کتنے ہیں؟ ہماری سائنس کے مطابق 115 سے زیادہ گیسز ہیں زمین کے اطراف و اکناف. کتنی ہے؟ 115 سے زیادہ. اب فرینک ایلین نے تحقیق کی کہ یہ 115 میں صرف یہ پانچ گیس ایک جگہ خود سے جمع ہونے کے لیے کتنی پاسبلٹی ہے, کتنے امکانات ہیں کہ اتنے سارے گیسز ہیں اس میں سے صرف یہ پانچ جمع ہو کر ایک پروٹین مولیکیول بنا دیں. تو انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ اگر یہ پانچ گیسز خود سے جمع ہو جائیں اپنی جگہ تو اس کو ریشیو دیا انہوں نے میتھمیٹکس کا 1:10 ریز ٹو دا پاور آف 160. یہ بہت میتھمیٹیکل ایکویشن شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں. میتھمیٹکس کی فیلڈ کے اندر اگر کبھی بھی کیلکولیشن 1:10 سے ضرب دیا, 1:10 ریزڈ ٹو دا پاور آف 50, مطلب 10 ریزڈ ٹو دا پاور آف 50 مطلب 10 لکھنے کے بعد اس کے بازو 50 زیرو ڈالتے جانا, کیا گنتی گنیں گے آپ اس کو؟ گنتی نہیں آپ کے پاس. فرینک ایلین نے کہا یہ پانچ گیسز پروٹین مولیکیول بنانے خود سے آنے کی اپنے سے امکانات 1:10 ریزڈ ٹو دا پاور آف 160 ہے. 160 زیرو لگاؤ. اتنی بار یہ خود سے کوشش, سمجھا, اتنے بار یہ لوگ خود سے کوشش کرے تو شاید ایک آدھ بار آ جائے. سائنس کے مطابق جو بھی کیلکولیشن 1:10 ریز ٹو دا پاور آف 50 ہے, سائنس کہتی ہے یہ چیز خود سے ہونا ناممکن ہے. تو سائنس کے مطابق پانچ گیس مل کر پروٹین مولیکیول بنانا 3 مرتبہ ناممکن ہے. 1:10 ریز ٹو دا پاور آف 160. سائنس مانتی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پانچ گیسز خود سے آ جائیں اور پروٹین مولیکیول بنا دیں. اور پروٹین مولیکیول کی خاصیت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اچھا, پھر ایک اور سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا چارلز گائی, چارلز یوگین گائی. اس نے یہ معلوم کیا کہ کتنی طاقت لگے گی یہ پانچ کو خود سے ایک جگہ جمع ہو جانے کے لیے. یہ پانچ, سمجھ رہے ہیں نا, 115 گیسز ہیں, اس میں سے خالی یہ پانچ الگ ہو کے آ رہے ہیں. ان کو کتنا زبردست ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے سب کو ہٹا کر ایک جگہ جمع ہونا پڑے گا, اس کے لیے کتنی طاقت لگے گی. تو چارلز یوگین گائی نامی سائنٹسٹ کہتا ہے اس پوری کائنات کو بنانے کے لیے جتنی طاقت لگتی ہے اس سے بڑھ کر طاقت لگے گی ان پانچ کو ایک جگہ آ کر کتنے پروٹین مولیکیول بنانے, کتنے بنانے. اور جو ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچے کے جسم میں 6 بلین پروٹین مولیکیول ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 6 بلین. 1 بلین کتنے کا ہے معلوم ہے؟ 1,000 ملین کا. 1 billion is equal to 1,000 million. 1 million 10 lakh ka hota hai. Maa ke pet se jo sirf 9 mahine mein bachcha paida ho raha hai, us bachche ke jism mein 6 billion protein molecules hain. Jabki 1 protein molecule banne ke liye science kehti hai ye khud se hona namumkin hai, ho hi nahi sakta. Aur Darwin ki theory schools mein padhai jati hai, jisme kaha jata hai ke hamare jo sabse pehla insaan tha, darasal wo bandar tha, bandar se insaan ban gaya. Darwin ki theory tamam schools mein padhai jati hai. To Darwin ki theory ke bare mein main taajub mein raha ke hamare IREF par, Islamic Research and Educational Foundation par, baaz naujawan bacche jab office par aate hain, mujhse interact karte hain, Muslim bacche, ye log poochte hain, Imran bhai kya waqai evolution hua ki nahi hua? Isko evolution kehte hain. Matlab kya waqai hum bandar se insaan bane ki nahi bane? Lekin Quran mein to likha hai, science aisa kehti hai, Quran ye kehta hai, science aisa kehti hai. To main hamare tamam musalman bhaiyon aur behno ko batana chahta hu ke ek musalman kaun, kitne musalman ka matlab apne jagah rakh ke khud ko socho. Ek musalman, apne aap ko aap musalman mante hai na, to sirf khud ka tasavvur karo. Ek musalman is Quran ko science ke zariye nahi manta, science ko Quran ke zariye manta hai. Ye hamara iman hai. Nahi samajh mein aaya? Aap line utar ke scale sahi hai nahi hai dekhte, ya scale se line sahi hai ya nahi hai dekhte, kya karte? Hamari zindagi ki scale ye Quran Majeed hai. Hum kainat ki har cheez isko istemal karke naapte hain, dusri kisi cheez se isko nahi naapte, isse baaki ki sab cheezon ko naapte hain. Isme jo aa gaya wahi hamara iman hai, hai ki nahi hai? Pakka? Ha. To ab ye jo Darwin ki theory hai, dekhiye Darwin ki theory kya hai. Darwin kehte hain ke wo 1853 ke aas paas ek kashti mein इंग्लैंड के करीब बायोलॉजिकल सर्वे पर निकले. बायोलॉजिकल सर्वे, बोटैनिकल सर्वे, झाड़ वगैरह के बारे में मालूमात लेने निकले. जब ये निकले, वापस जब पहुंचे तो इन्होंने एक किताब लिखी. उस किताब में इन्होंने तस्करा किया कि मैं अफ्रीका में जो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच देखा, वो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच एक दूसरे परिंदे की शक्ल में मिलती जुलती है. इससे मैंने अंदाजा किया कि शायद पहले इंसान बंदर था, बाद में इंसान बन गया. और इस तहकीक को वो आगे बढ़ाते हुए 1856 में एक और किताब लिखे, द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ये किताब में डार्विन ने ये दावा किया कि इंसान दरअसल पैदा नहीं किया गया, बल्कि बंदर से हम इंसान बने हैं. ये किताब 1 जुलाई 1859 को पब्लिश हुई. और उस दौरान अगर आप लोग इस वक्त का जायजा लेंगे, कहां पर हुई? इंग्लैंड में हुई. इंग्लैंड में अगर इस दौर का आप जायजा लेंगे तो वहां पर साइंटिस्ट का काफी जबरदस्त टकराव चल रहा था बाइबल पढ़ने वाले चर्च के पादरियों से. जो ईसाई बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के मुताबिक भी उनकी जो पहली किताब है बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर नंबर 1 से लेकर अगर आप चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ेंगे तो इसके अंदर कहा गया है कि खुदा ने आदम अलैहि सलाम को पैदा किया. जिस तरह हम सब मुसलमान मानते हैं, हम सब मानते हैं ना कि अल्लाह ने किसको पैदा किया सबसे पहली, तो ईसाई और यहूदी भी मानते हैं कि सबसे पहला इंसान जो अल्लाह ने पैदा किया वो कौन है? आदम अलैहि सलाम है. उस जमाने में लेकिन बाइबल के मानने वाले साइंसदानों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे. तो साइंसदानों ने इरादा किया कि कोई ऐसा शोशा छोड़ा जाए, कोई ऐसा नुक्ता लाया जाए पब्लिक के दिमाग में जिससे यह साबित किया जाए कि यह बाइबल की तालीम गलत है. तो उन्होंने डार्विन की एक तालीम को काफी हवा दी और कहा कि हां, हम इंसान असल में पैदा नहीं किए गए, हम बंदर से इंसान बन गए. लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि खुद डार्विन ने 1861 में अपने एक दोस्त थॉमस को एक खत लिखा. उस खत में खुद डार्विन ये कहते हैं अपने दोस्त को कि थॉमस, मैं जो ये तहकीक कर रहा हूं कि हम बंदर से इंसान बने हैं, इस तहकीक के लिए मेरे पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं है. आई डोंट हैव एन एविडेंस फॉर इट. میں نے جو چیزیں دیکھیں جو مشاہدے کیے ان کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا ہوا ہے. مطلب اس نے یقین سے نہیں کہا, کتاب لکھنے والے ڈارون نے کبھی یقین سے نہیں کہا کہ ایسا ہوا. پھر جو لوگ ایولوشن سے تھوڑا بہت واقف ہیں ان کے علم میں لانے کے لیے بتا رہا ہوں. ایولوشن کا مطلب ہے آپ کوئی دوسری مخلوق سے ایک الگ قسم کی مخلوق بن جانا. ایولوشن کے لیے سائنس کے مطابق میوٹیشن نامی ایک چیز ہونا ہے. میوٹیشن کا مطلب ہے کوئی شے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. تو سائنسی اعتبار سے ڈارون کی تھیوری کبھی سچی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ڈارون کے مطابق ایولوشن میں کیا ہوا کہ بندر سے ہم انسان بنے. سائنس کہتی ہے کہ ایولوشن بغیر میوٹیشن کے نہیں ہوتا, اور میوٹیشن کا مطلب ہے کوئی چیز بکھر جانا, ٹوٹ کر جڑ جانا نہیں ہوتا. پھر سائنسدانوں نے تحقیق کی. کیا تحقیق کی؟ یہ جاننے کی تحقیق کی کہ کائنات کا ایک سیل والا ایک چھوٹا سا امیبا نامی مخلوق اگر یہ کوئی کیڑا بننا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. تو سائنس نے کہا اگر ایک چھوٹے امیبا کو چھوٹا ورم بننا ہے, چھوٹا کیڑا بننا ہے, تو اس کو 39×10 ریز ٹو دا پاور آف 20 جینیٹک سائیکل سے گزرنا پڑے گا. یہ تھوڑی سی ٹف لینگویج ہے, اس کو آسان کر دیتا ہوں. ہمارے جو جینس ہے, ہمارے اندر اللہ نے جو جنس رکھا ہے اس کے اطراف آپ لوگ جو بھی معلومات رکھتے ہیں یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ ایٹم کے اطراف الیکٹرونز چکر مارتے ہیں, اور ہمارا جو ڈی این اے ہے ڈی این اے میں بھی ایٹم وغیرہ موجود ہیں. سائنس کے مطابق اگر امیبا سے ورم بننا ہے تو یہ جو اندر ہمارے ذرہ ہے یہ ذرے کو 39×10 ریز ٹو دا پاور آف 20. ریز ٹو دا پاور آف 20 کا مطلب سمجھے 10 لکھ کر 20 زیروز, اتنا تیز ایک سیکنڈ میں چکر لگانا پڑے گا. اور سائنس کے مطابق اگر کوئی بھی چیز اتنی تیزی سے چکر لگائے گی تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی, وہ لگا ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتا. آج اس وقت 100 سے زیادہ نوبیل پرائز ونر, دنیا کا جو سب سے بڑا انعام ہے نوبیل انعام, وہ انعام والے 100 سے زیادہ سائنسدانوں نے ڈارون کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور آخری بات آپ لوگوں کو سائنس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ دنیا کے جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں ان میں آئنسٹین کا نام سب سے زیادہ عزت سے لیا جاتا ہے. البرٹ آئنسٹین دنیا کا سب سے عقل مند سائنسدان مانا جاتا ہے. اور آپ لوگ تعجب کریں گے کہ البرٹ آئنسٹین خدا پر یقین رکھتا تھا, ایڈیسن ایک اور سائنسدان ہے اور یہ بھی خدا پر یقین رکھتا تھا, لیمارک یہ ایک سائنسدان ہے اور یہ بھی خدا پر یقین رکھتا تھا, اسی طرح کوپرنیکس یہ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے یہ بھی خدا پر یقین رکھتا تھا. گویا سائنس کی فیلڈ کے جو سب سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, جو بڑے بڑے نام ہیں, یہ سب کے سب خدا کے وجود پر یقین اور ایمان رکھتے تھے. یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں پہچان سکے, لیکن خدا کو بڑے بڑے سائنسدانوں نے کبھی بھی رد نہیں کیا. اس اعتبار سے جو لوگ خدا کو نہیں مانتے اور سائنس کو بہانہ بناتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ سائنس کے مطابق خدا کا تصور لازم ہے, کیونکہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس کو مانا ہے, اور سائنس کبھی بھی خدا کو ریجیکٹ نہیں کرتی, خدا کو رد نہیں کرتی. اب آئیے تھوڑا جائزہ لیتے ہیں ہمارے اطراف و اکناف کے بڑے بڑے مذاہب کا. میں نے جیسے کہا کہ بدھ مت اور جین مت یہ دونوں مذاہب میں خدا کے بارے میں نہ انکار ہے نہ اقرار ہے. بدھزم اینڈ جینزم نائدر ریجیکٹ دا گاڈ نور ایکسپٹ دا گاڈ. ان کے علاوہ پارسی مت, پارسی جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم زوراسٹر بھی کہتے ہیں, پارسی لوگ خدا کے بارے میں یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. ہمارے ہندوستان کے اندر پوری دنیا میں پارسیوں کی تعداد بڑی کم ہے. پوری دنیا میں پارسی آج کچھ ہزاروں کی تعداد میں ہیں, لیکن ہمارے ہندوستان میں پارسی لوگ بڑے زبردست بزنس والے ہیں. ہمارے پاس انڈیا میں رتن ٹاٹا کا آپ لوگوں نے نام سنا ہے, ٹاٹا انڈسٹریز, اس کا جو اونر ہے وہ ایک پارسی ہے. یہ جو پارسی لوگ ہیں یہ لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں اپنے مذہب کی, ان کتابوں کا نام بنیادی طور پر وہ دو کتابیں پڑھتے ہیں, زیند اویستا اور دساتیر. جب آپ دساتیر ان کی کتاب پڑھیں گے تو دساتیر میں یہ خدا کے بارے میں تصور رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا بالکل اکیلا ہے, اسے کسی نے نہیں پیدا کیا, وہ کسی کو بھی نہیں پیدا کرتا ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرتا, وہ جو اکیلا خدا ہے وہ خدا بڑی قوت والا اور قدرت والا ہے. آپ یہ چیزیں دیکھیں گے ان کے عقیدے کے تو یہ لگ بھگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے برابر ہیں. لیکن وہ لوگ اپنے خدا کو اللہ نہیں کہتے بلکہ اہورا مزدا کہتے ہیں. اہورا ماسٹر, مزدا لارڈ, دا ماسٹر لارڈ. اگر آپ عربی صفت اللہ کی الرب کا ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی اہورا مزدا نکل سکتا ہے. اس اعتبار سے ان کی جو اور کتابیں ہیں جیسے زند اوستا, میں نے کہا دساتیر کے علاوہ, جب آپ زند اوستا میں یاسنا کا سبق پڑھتے ہیں تو یاسنا کے سبق میں ان لوگوں نے خدا کو خالق کے طور پہ مانا ہے, کہتے ہیں کہ ایک ہی ہمارا خالق ہے. اور یاسنا کی کتاب چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 7, یاسنا چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 11, یاسنا چیپٹر نمبر 44 ورس نمبر 2, یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5, یاسنا چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9, ان پورے مقامات پر یہ مانتے ہیں کہ سب کو پیدا کرنے والا ایک خالق موجود ہے. اسی طرح اگر آپ یاسنا چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11, یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 پڑھیں گے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اکیلا خالق ہے وہ سب سے بڑا ہے, جس طرح ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ یاسنا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11, یاسنا چیپٹر نمبر 33 چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9, یاسنا چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 3, ان تینوں مقامات پر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو خدا ہے وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اسی طرح وہ لوگ خدا کو کریم بھی مانتے ہیں, کرم کرنے والا, کرم کرنے والا. اگر آپ یاسنا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 4, یاسنا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 5, یاسنا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 7, یاسنا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 9, یاسنا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11, یاسنا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 13, یاسنا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 15, یہ پوری جگہوں پر لکھا ہے کہ خدا کریم ہے. لہذا پارسی مت والے مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے, وہ اکیلا خالق ہے, وہ سب سے بڑا ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے. اس کے علاوہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں, ہمارا یہ جو ملک ہے ہندوستان, ہندوستان میں مذہبی اعتبار سے جن کی آبادی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہندو دھرم کے ماننے والے کہتے ہیں, ہندوازم کے ماننے والے کہتے ہیں. ہندوازم کے ماننے والے بنیادی طور پر, جو جتنے ہندو ہوتے ہیں پوری دنیا میں, یہ لوگ بنیادی طور پر 6 مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں. ان کے پاس 6 مسلک ہیں, ان کے پاس 6 فقہ کے مسلک ہیں. اور وہ جو 6 مسلک ہیں فقہ کے, ہندو مت کے جتنے ہندو ہیں یہ 6 مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں. ان کے 6 مسلک ہیں سمکھیا, نیایا, وشیشکا, یوگا, پورو میمنسا اور ویدانتا. سمکھیا, نیایا, وشیشکا, یوگا, پورو میمنسا اور ویدانتا, پورے ہندو دھرم کے ماننے والے یہ 6 میں سے کسی ایک میں فٹ ہوتے ہیں. اور ان پورے 6 اسکولس آف تھاٹ, یہ 6 فقہی مسلک ہندو مت کے آپ جب پڑھیں گے تو ہندو دھرم کے ماننے والے بنیادی طور پر اپنے پیدا کرنے والے کو 3 بنیادی ناموں سے پکارتے ہیں. ایک پرماتما, دوسرا ایشور, تیسرا بھگوان. یہ 3 بنیادی طور پر ہندو دھرم کے ماننے والے اپنے خدا کو ناموں سے پکارتے ہیں. پرماتما کا جو تصور ہے اس تصور کے مطابق, یہ تصور اگرچہ کہ ہندو دھرم کے اعتبار سے کئی کتابوں سے ان کی ٹکراتا ہے, لیکن میں اس کی بغیر تفصیل میں گئے کہ بنیاد صرف آپ کے تعارف کے لیے بتا رہا ہوں. جو لوگ خدا کو پرماتما کہتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ تمام انسانوں میں جو آتما ہے, جو سول ہے, جو روح ہے, یہ دراصل خدا کے روح کے الگ الگ ٹکڑے ہیں. خدا نے اپنی خود کی آتما کے ٹکڑے کیے, اتنے انسانوں کو پیدا کیا. جب انسان مریں گے, اگر ان انسانوں نے اچھے کرم کیے, اچھے کام کیے, تو وہ آتما خالص ہے, پیور ہے, وہ خدا سے جا کر مل جائے گی, گویا پھر وہ خدا ہو جائے گی. آتما پرماتما سے مل جائے گی. اور بد عقل, جاہل, بے وقوف, انپڑھ کمبخت جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے جانے والے بعض مسلمان کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے جا ملے, اللہ کے پاس کوئی بھی جا کے ملتا نہیں, اللہ کے پاس جاتا خالی, اللہ سے جا کے مل نہیں جاتا. یہ تصور ہندو دھرم میں آتما اور پرماتما کا ہے, جو کئی بے وقوف مسلمانوں نے اپنی زبان سے نعوذ باللہ اللہ کے بھی بارے میں کہنا شروع کر دیا انجانے طور پر. پرماتما کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آتما انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح خدا کی روح سے ملتی ہے, نعوذ باللہ, یہ پرماتما کا تصور ہے. دوسرا لفظ میں نے جو بتایا وہ ہے ایشور. آپ لوگوں نے کئی بار یہ لفظ ہمارے ہندو دوست احباب سے سنے ہوں گے, پرماتما, ایشور. ایشور سنسکرت کے دو بنیادی الفاظ سے نکالا گیا ہے, ایک ایشا اور دوسرا ہے ورا. ایشا کا سنسکرت جو لفظ ہے یا روٹ ہے ایشور کے لیے, ایشا کا معنی ہے رب, طاقتور رب, اور ورا کا معنی ہے پسندیدہ. اگر ایشورا کا معنی لیا جائے تو اس کا معنی, یا ایشور کا معنی لیا جائے تو اس کا معنی ہے پسندیدہ رب. لیکن آپ کسی بھی ہندو دوست سے پوچھیں کہ پرماتما ہے کون, تو آپ دیکھیں گے کہ عام ہندو دوست احباب چونکہ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے اس لیے لفظ تو کہتے ہیں پرماتما ہے, لیکن پرماتما کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. کیسا ہے, کیا ہے, پرماتما ہوتا کیا ہے, کس طرح بنتا ہے, اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. اسی طرح جب آپ ان سے پوچھیں گے ایشور کے بارے میں تو یہ کہیں گے دیکھیے بھائی شیو جی ہمارے ایشور ہیں, رام جی ہمارے ایشور ہیں. جب آپ ان سے اور سوالات کریں گے تو یہ خود کنفیوژن میں آ کر صحیح مکمل جواب نہیں دے پائیں گے. اسی طرح جو تیسرا سب سے مشہور لفظ ہندو دوست احباب گاڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہے بھگوان. بھگوان کا لفظ کئی لوگوں نے سنا ہوگا, اگر بھگوان کی کرپا ہو گئی تو, اگر بھگوان نے چاہا تو, بھگوان نے ہم پر دیا کر دیا, اے بھگوان ہم پر دیا کر. بھگوان کا لفظ سب سے زیادہ کامن استعمال ہوتا ہے ہندو دھرم میں. بھگوان ہندو پستکوں, ہندو دھارمک کتابوں کے انوسار اگر آپ بھاگوتا پرانا بک نمبر 1 ہند نمبر 2 ورس نمبر 11 یا وشنو پرانا بک نمبر 7 ہند نمبر 59 ورس نمبر 6 یہ پڑھیں گے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جس کسی شخص میں, جس کسی ذات میں 6 صفات ایک جگہ پائے جائیں, اگر کوئی ایسی ذات ہے, اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے اندر 6 کیریکٹرز ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہی بھگوان ہے. اور یہ 6 کیریکٹرز, یہ جو 6 صفات ہے بھگوان ہونے کے, اس کا ذکر ایک بہت بڑے ہندو پنڈت جی ہیں جس کا نام ہے جیوا گو سوامی. جیوا گو سوامی صاحب نے اپنی کتاب گوپالا چمپو پوروا 15 ورس نمبر 73 اور پوروا 17 ورس نمبر 53 میں کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو 6 صفات ہیں وہ 6 صفات ہیں گیانا, شکتی, بالا, ایشوریا, وائریا اور تیجس. یہ 6 صفات اگر کسی میں بھی جمع ہو جائیں تو ہندو دھارمک پستکوں کے انوسار, اکارڈنگ ٹو دا ہندو ریلیجیس بکس, وہ شخص بھگوان ہے. آپ اگر اس کے معنوں پر غور کریں گے تو یہ جب میں معنی بتاؤں گا تو آپ لوگ بڑے تعجب کریں گے کہ یہ جو 6 معنی کسی کو بھی بھگوان کہنے کے لیے ضروری ہیں. اگر کوئی بھی ہندو دوست ہمارا کسی کو بھگوان مانتا ہے تو کتاب کے انوسار, ان کی کتاب کے انوسار اس شخص کے اندر 6 صفات ایک ساتھ پائے جانا ضروری ہے. اگر وہ 6 صفات اس میں ایک ساتھ نہیں پائے جاتے تو وہ بھگوان نہیں ہو سکتا. پہلا میں نے کہا گیانا. گیانا مانے ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا, العلیم. دوسرا میں نے کہا شکتی, انتہائی طاقت والا, کہ اگر وہ طاقت کسی طریقے سے استعمال کرنا چاہے تو کوئی کائنات میں اس کو رکانے والا نہ ہو. تیسرا ہے بالا. بالا کا معنی ہے الجبار, اگر وہ کسی کے اوپر جبر کرنے اتر جائے تو پھر اس کو کوئی بچانے والا موجود نہ ہو. چوتھا ہے ایشوریا. ایشوریا ایسی ذات جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, جو خود سے سکون میں ہے لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے, جسے ہم لوگ اللہ کے بارے میں الصمد کہتے ہیں. العلیم اللہ کی صفت ہے, العزیز, الجبار یہ اللہ کے صفات ہیں. یہ اس کا ڈیفینیشن ہے. ویریا, ویریا وہ جو اتنا اونچائی پر چلا جائے کہ وہ سب سے بڑا دکھے, تکبر والا, اللہ متکبر ہے. چھٹا معنی ہے اس کا تیجس, تیجس کا معنی ہے بڑا شان و شوکت والا, سبحان اللہ. یہ چھ صفات بتائے گئے ہیں بھگوان بننے کے لیے, چھ صفات ہیں. کیا کیا ہیں؟ گیانا یعنی العلیم, اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ وہ شکتی, العزیز, بالا, الجبار, ایشوریا, السمد, تیجس, الاکبر اور ویریا, تیجس, السبحان اور ویریا, الاکبر, یہ چھ چیزاں جمع ہو جانا چاہیے. آپ تعجب کریں گے کہ آج ہمارے جو ہندو دوست احباب ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج ہمارے ہندو دوست احباب لگ بھگ 33 کروڑ دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں. ایک بات مشہور ہے کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن اس ایک خدا کے ان لوگوں نے اشٹ دیوتا کہہ کر, یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے اس کا ایک روپ بنا لیا اور اس کو دیوتا بنا کر یہ پوجا کرتے ہیں. تو ایسے 33 کروڑ دیویوں اور دیوتا کی پوجا کرتے ہیں. آپ اگر ان میں سے کسی کو بھی بھگوان کے ڈیفینیشن کے حساب سے لا کر فٹ کریں گے تو کوئی بھی اس میں فٹ نہیں ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے. خود ان کی دھارمک کتاب کے انوسار, ان کی دھرم کی کتابوں کے انوسار, اگر یہ چھ چیزیں جس میں وہی خدا ہے تو وہ چھ صفات کسی بھی انہوں نے جس کو اپنا خدا بنا لیا کسی کو سرزد نہیں آتی سوائے اللہ کے جو مکمل پورے چیز صفات پر بیٹھتا ہے. اس اعتبار سے ایک ایماندار, ایک انصاف پسند ہمارے ہندو دوست کو یہ چاہیے کہ وہ مان لے بھگوان صرف اللہ تعالی ہے. اس کے علاوہ جو ہندو دھرم ہے ان کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں بنیادی طور پر دو الگ الگ کیٹیگری میں بانٹی گئی ہیں, دو طبقات میں بانٹی گئی ہیں. ایک طبقہ اس کو وہ لوگ شروتی کہتے ہیں, دوسرا طبقہ سمروتی کہتے ہیں. شروتی وہ کتابیں جو ان کے انوسار, ہندو دوست احباب کے انوسار خدا نے کسی پر نازل کی, اور سمروتی وہ کتابیں جو انسانوں نے لکھ لی. آپ کسی بھی پڑھے لکھے ہندو دوست سے ہماری ملاقات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے شروتی کتنے ہیں تو وہ کہیں گے بنیادی طور پر صرف چار شروتی ہیں, وہ ہیں رگ وید, یجر وید, ساما وید اور اتھر وید. یہ چار شروتی ہیں, یعنی کہ یہ چار وہ کتابیں ہیں جسے خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. یہ ہے اتھر وید, سام وید, یجر وید اور رگ وید. گویا ہندو دوست احباب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا انسان کو جو ہدایت دینا چاہتا تھا وہ ان چار وید شاستروں میں اس نے بتا دیا. اگر میں ان چار وید شاستروں کو لے کر پڑھنا شروع کر دوں تو پورے وید شاستر میں ایک بھی جملہ ایسا نہیں ہے جس نے ہمارے آج کے ہندو دوست احباب کو اس بات کی اجازت دی ہو کہ وہ لوگ ایک خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا پکارے, یا ایک خدا جس کو یہ مانتے ہیں اس کی کوئی تصویر اتارے, یا اس خدا کے بت بنا کر ان کی پوجا کرے. یہ پورے مکمل پردے پر ایک بھی لائن, ایک بھی جملہ, ایک بھی سٹیٹمنٹ ان کتابوں میں ایسا نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک ہندو دوست ہمارا وہ خدا کی کوئی تصویر بنا سکتے ہیں یا اس کی پوجا کرنے کے لیے اس کے بت بنا سکتے ہیں. ایسا کہیں بھی نہیں ہے, بلکہ اس کے برخلاف. جب آپ یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو رگ وید بک نمبر 1, ہم نمبر 164, ورس نمبر 46 میں آتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایک خدا کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں. کتنے خدا کو پکارتے ہیں؟ خدا کتنے ہیں؟ نام کئی ہیں. اللہ کتنے ہیں؟ اس کے نام کئی ہیں. الرحمن ہے, الرحیم ہے, العلیم ہے, نام ہے اس کے. رگ وید بک نمبر 1, ہم نمبر 164, ورس نمبر 46 کے انوسار جو پڑھے لکھے ہندو دوست احباب ہیں وہ لوگ ایک خدا کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں. اور جب آپ رگ وید بک نمبر 2, ہم نمبر 3 پڑھیں گے تو اس میں اس ایک خدا کے دو بڑے مشہور نام دیے گئے ہیں جو آج بھی مشہور ہیں، وہ ہے برہما اور وشنو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ برہما کوئی الگ خدا یا بھگوان نہیں ہے، وشنو کوئی الگ خدا یا بھگوان نہیں ہے، بلکہ برہما اور وشنو ایک خدا کے دو نام ہیں. اور برہما سنسکرت زبان میں، اگر میں کہوں کہ اس کو میں برہما کے لفظ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں، انگلش میں ترجمہ کروں برہما کا سنسکرت سے، تو وہ ہوگا دا کریئٹر. اگر اردو میں کروں تو وہ ہوگا خالق. اگر عربی میں کروں تو وہ اللہ کی صفت الخالق کا سنسکرت ترجمہ ہے برہما. اسی طرح وشنو، وشنو سنسکرت زبان میں پالنے والے کو کہتے ہیں، دا چیریشر، دا سسٹینر. اللہ کی جو صفت الرب ہے، اگر میں اللہ کی صفت الرب کا سنسکرت زبان میں ترجمہ کروں تو اس کا معنی ہوگا پالنے والا، یا اس کا معنی ہوگا وشنو. اگر اللہ کی صفت الرب کا میں سنسکرت میں ترجمہ کروں تو سنسکرت میں الرب کا ترجمہ ہوگا وشنو. اس اعتبار سے وشنو اور برہما رگ وید کے انوسار، بک نمبر 2 ہم نمبر 3 کے انوسار، الگ الگ دو خدا نہیں ہیں، بلکہ ایک خدا کے صرف دو نام ہیں. اسی طرح جب آپ یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے سنسکرت میں، نا تسیا پرتیما استی، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے. کا مطلب اگر کوئی بھی شخص خدا کی کوئی تصویر اتارتا ہے، خدا کی کوئی مورتی بناتا ہے، تو وہ شخص اس یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 کی تعلیم کے خلاف جا رہا ہے جو کہتی ہے نہ تسیہ پرتیما استی، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے. اسی طرح جب آپ یجروید چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 9 پڑھیں گے تو اس میں آیا ہے اندھاتما پویشنتی یا سمبھوتی مپاستے. اس کا معنی ہے جو بھی لوگ قدرتی چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جو بھی لوگ قدرتی چیزوں کو معبود مانتے ہیں، جو بھی لوگ قدرتی چیزوں کو اپنا بھگوان یا دیوتا مانتے ہیں، یہ لوگ اندھیرے میں ہیں. قدرتی چیزیں مثلا سورج، چاند، پہاڑ، جھاڑ، سانپ، چوہا، ہاتھی، قدرتی جو چیزیں ہیں ان کو جو بھی پوجتے ہیں وہ اندھیرے میں ہیں، اندھاتما پویشنتی یا سمبھوتی مپاستے. پھر آگے وہی شلوکا میں آتا ہے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کچھ بناتے ہیں اور پھر اس کی پوجا کرتے ہیں وہ ان سے بھی بڑے اندھیرے میں. کا مطلب یجروید کے انوسار یہ کہا گیا ہے کہ خدا کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اس کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی. اسی طرح وید شاستر کے علاوہ ہندو دھرم والے اپنیشد کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. یہ سب باتیں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کوئی صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کا خدا ہے. جب آپ اپنیشد پڑھیں گے تو جملہ 108 اپنیشد ہے. آپ کو یہ ہندو دھرم کے ماننے والوں سے پوچھیں یہ اپنیشد کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ وید شاستر کی تفسیر اپنیشد ہیں. اور اپنیشد میں چندوگیا اپنیشد اور سویتا سویتارا اپنیشد کی بڑی اہمیت ہے. جب آپ چندوگیا اپنیشد بک نمبر 1 ہم نمبر 6 ورس نمبر 9 پڑھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اے دوستو، وہ خدا اکیلا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. آپ اگر سویتا سویتارا اپنیشد پڑھیں گے چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 2 اور ورس نمبر 3، اس میں کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ اکیلا رودرا ہے. رودرا کا مطلب گنہگاروں کو عذاب دینے والا، ایک ہی ہے. اسی طرح جب آپ سویتا سویتارا اپنیشد بک نمبر 4 ہم نمبر 19 پڑھیں گے، ورس نمبر 19 پڑھیں گے، وہ پھر سے کہتی ہے نہ تسیہ پرتیما استی، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی. اسی طرح جب آپ یجروید چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 20 پڑھیں گے، اس میں کہا گیا ہے کہ خدا کو کوئی بھی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. مطلب آپ جو چیز کو اتار کر جو مورتی بنا کر کہتے ہیں یہ خدا ہے، آپ کی کتاب کہتی ہے کہ آنکھیں انسان کی خدا کو نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح برہما سوترا ہر ہندو دھرم کے ماننے والوں کا کلیمہ ہے. ہندو دھرم کے ماننے والوں کا کلیمہ برہما سوترا میں ہے، جو ہے اکم برہم دتیو ناستے نہ ناستے کنچن. اکم ایک، برہم پیدا کرنے والا، دتیو دو، ناستے نہیں ہے. اکم برہم ایک پیدا کرنے والا ہے، دتیو ناستے دوسرا نہیں ہے، نہ ناشتے کنچن دوسرا ذرا بھی نہیں ہے دیوڑو اکڑے اکا دیونی تپا ویرے دیوڑو لیڈو 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 ویرو دیوڑو لیڈو ایک ہی خدا ہے دوسرا کوئی نہیں ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ان پوری باتوں کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندو دھرم کے ماننے والوں کو کہا گیا ہے کہ مورتی اور تصویر نہ بناؤ اور ایک خدا کی ایسے خدا کی عبادت کرو جو سچا خدا ہے اور جو تمہاری آنکھوں کو نہیں دکھ سکتا. اسی طرح بھگوت گیتا جو 18 مہابھارت کے پاٹھ پر بنا ہے, چیپٹر نمبر 25 سے 18 آپ اگر چیپٹرز گنتے جائیں گے 43 تک, وہ پورے حصے کو بھگوت گیتا کہا جاتا ہے, جس میں کرشن جی ارجن کو میدان جنگ میں نصیحت کر رہے ہیں. آپ جب یہ بھگوت گیتا پڑھتے ہیں تو کرشن جی نے ارجن کو میدان جنگ میں نصیحت کرتے ہوئے کہا, بک نمبر 7 ہم نمبر 20 میں, جو لوگ کم عقل والے ہیں یہ لوگ اپنی مرضی سے کئی خدا بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں جبکہ میں نے ان کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اسی طرح اگر آپ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 66 پڑھیں گے تو ارجن کو کرشن جی کہتے ہیں کہ اے ارجن تم اپنے آپ کو اس سب سے اعلیٰ کے آگے سمرپت کر دو. کرشن جی کہہ رہے ہیں کہ اے ارجن جو سب سے اعلیٰ ہے, میں نہیں کوئی اور ہے جو سب سے اعلیٰ ہے, تم اس کے آگے اپنے آپ کو سمرپت کر دو. انگلش میں کہا گیا ہے او ارجن سرینڈر یور سیلف انٹو دیٹ سپریم ون. اگر یہ انگلش کا جملہ او ارجن سرینڈر یور سیلف انٹو دیٹ سپریم ون اس کو میں عربی میں کہوں گا تو کہا جا رہا ہے کہ اے ارجن تم مسلم ہو جاؤ, کیونکہ مسلمان کا معنی ہے وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے حوالے کر دیتا ہے. اسی طرح آپ لوگ جب یہودیت کا مطالعہ کریں گے تو یہودی بائبل کے جو شروع کی پانچ کتابیں ہیں, جو کرسچنز بائبل پڑھتے ہیں, عیسائی جو بائبل پڑھتے ہیں, اس کی جو پانچ شروع کی کتابیں ہیں جینیسس ایکزوڈس لیویٹیکس نمبرز اور ڈیوٹرونومی, ان پانچ کتابوں کو یہودی اور عیسائی متفق طور پر مانتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات ہے. ہم مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. جب ہم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پڑھتے ہیں اور سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 110, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی. لیکن ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج یہ جو پانچ کتابیں اس بائبل میں موجود ہیں, جینیسس ایکزوڈس لیویٹیکس نمبرز اور ڈیوٹرونومی, یہ پانچ کتابیں وہ تورات نہیں ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. لیکن یہودی اور عیسائی پھر بھی اس کو ہی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات مانتے ہیں. اگر آپ کسی یہودی بھائی سے کبھی ملیں اور اس یہودی بھائی سے اس جیو سے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ کے خدا کون ہے تو وہ کہے گا الوہیم. تو اس کو آپ اگر پوچھیں کہ یہ الوہیم جو آپ کہہ رہے ہیں دراصل یہ خدا کا نام نہیں ہے, خدا کا نام کیا ہے, تو وہ خاموش ہو جائے گا. کیوں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کا نام اپنی زبان پر لانا گناہ ہے, کبیرہ ہے, تمہاری زبان ناقص ہے, تم انسان گنہگار ہو تو خدا کا نام نہیں لے سکتے, وہ صرف الوہیم کہیں گے. الوہیم کا مطلب الہ. میں جب شکاگو میں تھا 2004 میں میری ایک یہودی دوست سے ملاقات ہوئی, وہ ان کے مذہبی رہنما کے بیٹے تھے, وہ بھی ایک مذہبی رہنما تھے. تو جب میری ان سے کافی دیر تک بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خدا کون ہے, تو وہ بولے کہ میرے خدا الوہیم ہے. میں نے کہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کے خدا یاہوے ہیں. انہوں نے کہا کہ پلیز میرے سامنے اگر آپ بیٹھے ہیں تو یاہوے اپنے زبان سے نہیں کہنا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یاہوے نہیں, آپ وہ جو نام لے رہے ہیں وہ نام نہیں لینا. میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ نہیں وہ بڑا مقدس نام ہے, ہم انسان اپنی زبان سے نہیں لے سکتے. میں نے کہا کہ اچھا بتائیے یہ نام آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کی بڑی تفصیل ہے, علمی تفصیل ہے. بہرحال وہ علمی تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر رکھ دیتا ہوں تاکہ میرے جو نوجوان بھائی بہنیں آج پڑھ لکھ کر یہاں بڑے ہو رہے ہیں, کل نوکریوں کے لیے اس ملک سے دور جائیں گے. ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں آج جہاں ہم ایک دوسرے سے ٹوٹ کر نہیں رہ سکتے. آج ہمارا سامنا کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں, آج نہیں تو کل, کسی یہودی سے سابقہ پڑ جائے, کسی عیسائی سے پڑ جائے, کسی ہندو سے پڑ جائے. اگر آپ کے پاس معلومات ہوں تو آپ ان سے بات کر کے ان کو توحید کی اللہ کی دعوت دے سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے وہ معلوماتی ذرا باتیں کیا ہے بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے خدا یہ میرے ماننے والے بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں. کہاں پر پوچھا؟ بائبل میں, بک آف ایکزوڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 1 سے آپ جب پڑھتے آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے, ہم سب جانتے ہیں. اللہ نے سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 143 اور 145 کے درمیان کہا کہ ہم موسیٰ سے کلام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے، اور یہ شرف کسی اور رسول کو اور نبی کو حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے اس زندگی میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اللہ یہ پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے. تو بک آف ایکزوڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14 میں جواب دیا گیا، آئی ایم واٹ آئی ایم. کیا کہا گیا؟ میں ہوں جو کوئی بھی میں ہوں. آپ سے اگر کوئی نام پوچھے، بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے جواب میں؟ میرا نام میں ہوں جو میں ہوں، ایسا بولتے. ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم جاننا چاہ رہے ہیں، آپ سے دوستی بڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ کا نام پوچھ رہے ہیں، بھائی واٹس ایئر نہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں نہیں میں ہوں جو میں ہوں. ارے آپ ہیں جو ہیں وہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ کو کس نام سے پکارے؟ تو ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ دریافت کرنا چاہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے. تو خدا نے جواب دیا، آئی ایم واٹ آئی ایم، میں ہوں وہ جو میں ہوں. جب میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو جب مجھے سمجھ میں آیا، اچھا جواب اصل میں پورا تھا لیکن ان لوگوں نے اس کتاب میں اپنی وہ اصل جواب کو بدل دیا. کیسے؟ اب سورہ طہٰ جب پڑھیں گے، سورہ نمبر 20، 20واں سورہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آیت نمبر 10 کے بعد سے آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اے موسیٰ آؤ اس پہاڑ کے اوپر. جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آگ لانے چڑھے، ایک آواز سنے آئی ان کو، اور وہ آواز تھی سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14 کیا تھی؟ اننی انا اللہ. کیا تھی آواز؟ اننی انا اللہ. اس کا معنی ہے آئی ایم یور اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں. ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ پوچھتے ہیں تو کون ہے، تو وہ جواب تھا آئی ایم واٹ. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، ایسا ہونا کیا ضروری ہے؟ آئی ایم واٹ آئی ایم، کیونکہ جتنے بھی لوگ یہ سناتے ہیں اسے اس انداز میں سناتے ہیں، آئی ایم واٹ آئی ایم، میں ہوں جو بھی میں ہوں. وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، تو بعض وقت کسی بڑے آدمی کو پوچھا جائے، بھائی آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں. تو اللہ نے شاید وہ انداز میں جواب دیا، آئی ایم واٹ. یہ لوگ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میں کون ہوں؟ آئی ایم واٹ، آئی ایم اللہ. آئی ایم واٹ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آئی ایم اللہ. تو شاید وہ جواب ایسے ہی تھا، آئی ایم واٹ، آئی ایم اللہ. لیکن جب یہ کتاب بدلی گئی تو انہوں نے اللہ کے نام کو وہاں سے نکال دیا اور اسے صرف آئی ایم واٹ آئی ایم کر دیا. اگر وہ آئی ایم واٹ آئی ایم اللہ ہوتا تو ایگزیکٹلی سورہ طہٰ آیت نمبر 14 کا ٹرانسلیشن ہوتا، اننی انا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں، آئی ایم یور اللہ. بہرحال آئی ایم واٹ آئی ایم کو عبرانی زبان میں، ہیبریو لینگویج میں، ہو آن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہو آن. تو یہ شخص جو شکاگو میں مجھے ملے، یہ یہودی دوست، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہو آن جو لفظ ہے ہا سے ہے، ہا ہیبرانی میں کہتے ہیں ہوں ہوں آئی ایم ہوں، اس ہا سے وہ ہا ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہا کیا ہے؟ ویسے ہی ہے. تو پھر بعد میں علماء نے انہوں نے کہا کہ اس ہا کو وائی ہیچ ڈبلو ہیچ کر دیا. کیا کر دیا؟ وائی ہیچ ڈبلو ہیچ. میں نے کہا کہ یہ اچانک ہیبریو سے وائی ہیچ ڈبلو ہیچ کدھر سے ہو گیا؟ لیکن نہیں نہیں ایسے ہی ہے، اور وہ نام نہیں لیتے ہم لوگ، بالکل نہیں لیتے. کون سا نام نہیں لیتے؟ وائی ہیچ ڈبلو ہیچ نہیں لیتے. میں نے کہا کہ اب اس کو میں تلفظ کیسے کروں، اس کو پڑھوں کیسے، یہ نام پکاروں کیسے؟ وائی ہیچ بس بس یہی ہے، ٹریٹرا گرامیشن، چار الفاظ ایک جگہ جمع ہو گئے. بعد میں الوہم، الو آپ لوگوں نے غور کیا، الو عربی میں کیا ہے؟ الہ. الو الہ، الو عبرانی زبان میں، عبرانی زبان میں الو، یونانی زبان میں، گریک میں الو کی جگہ پر ایدونائی کہا گیا، ایدونائی رب. الو الہ، یہ ایدونائی کا اے او اور اے، ایدونائی اے ڈی او این اے آئی، ایڈونائی کا پہلا اے، بیچ کا او، بعد کا اے، یہ تین چیزیں اس میں سے نکال کر وائی ایچ ڈبلو ایچ کے بیچ میں ڈالا گیا اور اسے یہوواہ بنا دیا گیا. اگر یہوواہ کا خود میں ہبرانی زبان میں جا کر دیکھوں تو عربی میں اس کو یہوواہ کو لاؤں تو وہ بنتا ہے یا حیون یا قیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, حی کا ہو, حی القیوم, قیوم کا وہ, یہوواہ یا حی القیوم. بہرحال جب آپ ان کی تعلیمات خدا کے بارے میں پڑھیں گے تو بک آف ایکزوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3, 4 اینڈ 5 اور ایگزیکٹ وہی چیز بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5, 7, 8 اینڈ 9 میں ریپیٹ کی گئی ہے جہاں کہا گیا ہے You shall not make unto yourself any graven image of any likeness of anything in the heavens above or the earth beneath or in the waters beneath the earth. کہا گیا ہے کہ دیکھو اے بنی اسرائیل تم لوگ کوئی بھی شکل و صورت نہیں بنانا کسی بھی چیز کی اور اس کی عبادت نہیں کرنا خدا کہہ کر, نہ آسمانوں میں کوئی شکل بنانا, نہ زمین پر بنانا, نہ پانی کے اندر بنانا. And you shall not bow down yourself unto it. تم اپنے آپ کو اس کے سامنے سجدے میں مت ڈالنا. For your God, the Lord, I am a jealous God. کیونکہ تمہارا خدا بڑا جلنے والا خدا ہے جب تم شرک کرتے ہو. یہودیوں کو بھی کہا گیا ہے ایک ہی خدا کو مانو. موسیٰ علیہ السلام نے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں کہا شما اسرائیلو ادنوئی لوہینو اتنوئی حد, Hear, O Israel, your Lord, the God is only one God. سنو اے بنی اسرائیل تمہارا خدا تمہارا رب بس ایک ہی خدا ہے. اس کے بعد اگر آپ ہمارے عیسائیت کے اوپر یہ تھوڑا روشنی ڈالیں گے, جب آپ بائبل پڑھیں گے تو پوری بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی ایک بار بھی خود کی زبان سے یہ جملہ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. بلکہ ایک جملہ عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا زبردست ہے خود ان کی بائبل میں جو اس بات کی مکمل نفی کرتا ہے کہ وہ خدا ہے. جب آپ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 پڑھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے حساب سے بائبل کے مطابق کہتے ہیں آئی کین آف مائی نون سیلف ڈو نتھنگ, میں اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اللہ اپنے آپ سے ہر چیز کرتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29, ان تمام مقامات پر کہا ان اللہ علی کل شئین خدیر, بے شک تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اس کو کچھ کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, آئی کین آف مائی نون سیلف ڈو نتھنگ, میں اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایز آئی ہیئر آئی جج, مجھے جو کچھ وحی کی جاتی ہے میں اس وحی کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہوں. یہ ایک نبی کی صفت ہے. بے شمار مقامات پر بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے رد کیا ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں وہ کہتے ہیں My father is greater than I, میرا پالنے والا مجھ سے بڑا ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 اینڈ 4 میں کہتے ہیں This is life eternal that they might know thee, یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور تو نے اس لیے دیا ہے اے خدا تاکہ یہ سب تجھ کو جان لے. دے مائٹ نو دی, دا اونلی ٹرو گاڈ, جو معبود برحق ہے, دا اونلی ٹرو گاڈ اینڈ جیسس کرائسٹ, اور عیسیٰ کو بھی پہچان لے, ہوم یو ہیو سینٹ, جسے تو نے بھیجا ہے. آئی ہیو گلوریفائڈ یور نیم آن ارتھ, میں نے تیرے نام کی تسبیح اس زمین پر بلند کی ہے. آئی ہیو فنش دا جاب وچ یو گیو می ٹو ڈو, میں نے وہ کام مکمل کر دیا ہے خدا جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا. کیا کام ہے انبیاء کا؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, بس اس کی عبادت کرو. اس بات کا اعلان کرنا ہر نبی اور رسول کا کام تھا. اس اعتبار سے پوری بائبل میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں, خدا کے برابر ہوں, یا خدا کا ذاتی بیٹا ہوں, لہذا تم لوگ میری عبادت کرو. یہ ایک تہمت ہے ان کے اوپر. اب ان سب چیزوں کو سننے کے بعد ایک بات کا پتا تو ہم سب کو انشاءاللہ چل گیا ہوگا. کیا؟ جتنے مذہب ہیں بڑے بڑے ان کی مذہبی کتابوں کے حساب سے خدا کتنے ہیں؟ پکا. بعض وقت میرے آفس پر بعض نان مسلم دوست احباب آ کر کہتے ہیں اچھا برادر عمران آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر میں کہہ دوں خدا ایک ہی ہے, میں یہ مان لوں کہ خدا ایک ہی ہے, تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں خدا کتنے ہیں؟ تو ایک ہندو دوست یا ایک عیسائی دوست نے ہم سے پوچھا کہ برادر عمران اگر میں مان لوں کہ خدا ایک سے زیادہ نہیں ہے, ایک ہی خدا ہے, تو یہ کیا کافی ہے میرے لیے جنت میں جانے کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ خدا کتنے ہیں اسلام میں؟ پھر کیوں نہیں جائیں گے جنت میں؟ میں نے ان کو سمجھا کر کہا، مان لیجئے آپ اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن دلانے گئے، آپ اپنے بچے کو لے کر اسکول میں ایڈمیشن دلانے لے گئے ہیں، اور اسکول کے فارم جو آپ فل اپ کرتے ہیں اس پر لکھا ہے واٹ از یور فادرس، واٹ از یور، ذرا زور سے بولو، واٹ از یور فادرس نیم. آپ جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ مائی فادر از اونلی ون، بول کے لکھتے ہیں. ٹیچر کو بولتے ہیں نہیں ایک باپ ہے نا، لکھ دیا اب یہ کافی ہے، بولتے کافی ہے ایک باپ ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کون ہے، اہمیت کا ہے کہ نہیں ہے. جواب نے یار افطاری زیادہ کھا کے آئے گا، ایک باپ ہے میرا یہ کافی ہے، بس ہے نام کی ضرورت نہیں ہے، پہچان ضروری ہے. ہر مذہب نے یہ کہا کہ خدا ایک ہے، قرآن نے اس خدا کی مکمل پہچان دے کر کہا وہ تمہارا اللہ ہے. نہیں سمجھے؟ میں قبرستان پہ بیان کر رہا تھا، دیکھ رہا زندہ ہے تو ثبوت ہو. سمجھے نہیں سمجھے؟ میرا جو عنوان ہے کون ہے اللہ، یہ عنوان آپ کبھی سوچ کر دیکھیے کہ کتنا اہم ہے. اس عنوان کو شروع کرنے کے پہلے ایک اور پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے. میں نے وعلیکم السلام کہا. جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا جو بندہ مجھے جس طرح یاد کرے گا میں اسی طرح اس کو یاد کروں گا. اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی اس کو دل میں یاد کروں گا. اگر میرا بندہ کسی محفل میں یاد کرے گا تو میں اس سے بہتر محفل میں فخر سے اسے یاد کروں گا. اللہ ہم کو یاد کر لے انشاءاللہ. آمین. زور سے نہیں آ رہا؟ اب اس میں بھی مسئلہ کی اختلاف ہے کیا؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ ہمارا ذکر کرے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ آپ کی غرض ہے، آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ آپ کا ذکر کرے یہ ہماری عزت افزائی ہے ہمارے رب کی طرف سے. اللہ ہماری اس محفل کو قبول کر لے، ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں بھائی اور بہنیں سب کی مغفرت فرما دے. آمین یا رب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جب ہم علم حاصل کرنے جاتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. اللہ نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں واضح کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف کس کے لیے؟ کس کی عبادت کے لیے؟ صرف اللہ کی. کہے کے لیے کا مطلب مسلمان کو یہ جاننا چاہیے تیرے ڈاکٹر انجینئر یا چپراسی بننے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو جب تک اللہ کا عابد بندہ نہیں بنا تیری مغفرت ہونے والی نہیں ہے. ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہماری عبادت کے دوران وقت نکلتا ہے تو ان سے کہو کہ دنیا کے باقی کے کام کر لیا کرے. دنیا میں وقت نکلا تو اللہ کی عبادت نہیں چلے گی، اللہ کی عبادت کے بعد وقت نکلا تو کہو کہ یہ باقی کے دنیا کے کام کر لیں. کون ہے اللہ؟ کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ دیکھ رہے ہیں کیسا جواب آ رہا؟ اللہ. تکلیف سے بول رہے ہیں؟ کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کائنات کو پالنے والا کون ہے؟ کائنات کے ہر کام کاج کو چلانے والا کون ہے؟ آپ کو اور مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کو اتنے پیارے ماں باپ دینے والا کون ہے؟ اتنے پیارے ماں باپ کو اتنی پیاری اولاد دینے والا کون ہے؟ غریبوں کا نوازنے والا کون؟ پھر یہ گلبرگے میں اجمیر میں غریب النواز کہاں سے آ رہے؟ زبان دینے والا کون؟ تجھے مسلمان پیدا کرنے والا کون؟ پیدا ہونے کے پہلے کس کا وسیلہ لیا تھا رے؟ میرے کو مسلمان پیدا کر بول گیا؟ ناشکرا مسلمان، ناشکرا مسلمان کفر کر رہا ہے اللہ کی ذات اور اس کی شان میں. کتا ہے کتا؟ نہیں نہیں، ڈاگ ڈاگ یہاں نہیں ہے کہیں بھی. سوچو، تصور کرو، بول رہا ہوں. کتا کتا ہوتا نا، ہوتا نہیں ہوتا؟ کتا بھی بغیر وسیلے کے اللہ کو پکارتا، یقین ہے اس کو اللہ سنتا بول کے. سور ہوتا نا، بغیر وسیلے کے اللہ کو پکارتا، سور کو بھی یقین ہے میرا اللہ میری سن لیتا. تو مسلمان، تجھے یقین نہیں ہے تیری اللہ سنتا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 38، 30 سے 38، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہے اس میں. پھر آپ جب سورہ مائدہ پڑھیں گے تو سورہ مائدہ میں ہے، سورہ آراف میں ہے. اب یہ ذکر کے دوران اللہ نے سورہ مائدہ اور سورہ آراف میں کہا کہ ہم نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس، ابلیس کون ہے؟ اس کو شیطان کیوں بولا گیا معلوم ہے؟ شیطان عربی میں 3 بنیادی حروف سے نکلا، شتانا سے. شتانا عربی میں کہتے ہیں اس طرح پلٹ جانا کہ دوبارہ ادھر پلٹ کرنا ہے، ہمیشہ پلٹ جانے والا، پلٹنا ہی نہیں ادھر واپس. اس نے ایسی اللہ کے ساتھ نافرمانی کی کہ اب کبھی پلٹ کر وفاداری کرنے والا اور فرما برداری کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 38 جب پڑھیں گے تب کہا کہ تو شیطان ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے پلٹ گیا، اب پلٹنے والا نہیں ہے. تو یہ جو ہمیشہ کے لیے پلٹ گیا، اس سے اللہ نے پوچھا یہ شیطان سے، ابلیس سے، کہ ابلیس وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے رکائی میرے حکم کی نافرمانی سے جب میں نے کہا کہ اے تمام فرشتوں، اے جنت کے اندر جو موجود ہے، تم سجدہ کرو آدم کے سامنے. کس کے سامنے سجدہ کرو؟ ابلیس نے جواب دے کر کہا کہ اے اللہ، کیا کہہ رہا ہے وہ اللہ کو؟ اے اللہ، میں آگ سے پیدا کیا گیا، یہ ادنا مٹی سے پیدا کیا گیا. کون مٹی سے؟ شیطان بولا میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا. آگ کی فطرت میں اونچائی پر جانا ہے، مٹی کی فطرت میں نیچے بیٹھ جانا ہے. پانی میں مٹی ڈالے تو اوپر جاتی نیچے آتی؟ آگ لکڑیوں پہ سلگا تو اوپر جاتی نیچے آتی؟ تو شیطان بولا کہ میری صفت، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، اوپر جانا ہے، انسان مٹی کا ہے، نیچے جھکنا ہے، یہ میری شان کے، میری صفت کے خلاف تھا کہ میں ایسی تیری مخلوق کو سجدہ کر دوں جسے تو نے ایسی صفت پر پیدا کیا جو نیچے اترتی ہے، اونچائی پر نہیں جاتی. اللہ نے کہا اے ابلیس، کیا تجھے میرا حکم کافی نہیں تھا؟ کیا یہ بات کافی نہیں تھی کہ وہ سب کچھ صحیح ہے؟ اب میں نے کہا تھا یہ کر، کیا اتنی بات تیرے لیے کافی نہیں تھی؟ کیا کافی نہیں تھی؟ کیا کہا تھا؟ کس کو سجدہ کرو بولے تھے؟ شیطان نے کہا کہ اے اللہ، یہ صفت اس کی انسان کی مٹی کی ہے، میری آنکھ کی ہے، میں کیسے کرتا اس چھوٹے مخلوق کے سامنے سجدہ؟ اللہ نے جواب کیا دیا کہ مخلوق کوئی صفت کی ہو، مسئلہ تھا میرے حکم کا، میں نے حکم دیا تھا سجدہ کر، کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان بولا یہ صفت کی وجہ سے نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ ابلیس کیا کہا گیا اس کے بعد؟ شیطان کبھی نہیں پلٹنے والا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم کیا تھا؟ کس کو؟ اور اللہ نے نبی کو بھیج کر کہا اب میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اب تم کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ کرے تو تم اور ابلیس ایک ہی ہوئے. جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کر آدم کو تو نہیں کیا، ابلیس شیطان بنا. اب مسلمان تجھے گیا کہا گیا کہ مسجد میں اللہ کے سوا کہیں سجدہ نہیں کرنا، اب تو سجدہ کرے گا تو تو ابلیس کا دوست بن گیا، بھائی بن گیا اس کا. پھر ابلیس نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ، اب بالآخر تیرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں شیطان ہو گیا، نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، اب میرے ایسا کوئی نہیں ہے، نکل جاؤ. بول دیا آپ کو، کس کی وجہ سے نکلو بولے؟ تو بولا کہ اے اللہ اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا, اس انسان کی وجہ سے مجھے شیطان قرار آ گیا, اس انسان کی وجہ سے مجھے ہمیشہ تیری لعنت کا سامنا ہے, تو مجھے مہلت دے. کیا دے؟ تب تک کی کیا مہلت دے کہ میں ان انسانوں کو بھٹکا کر اپنے ساتھ جہنم میں لاؤں. کہاں لاؤں؟ اللہ نے کہا جا شیطان تجھے مہلت دی گئی, لے لے ابلیس. بولے پھر ابلیس کے دماغ میں آیا, بولا سر ٹھیک ہے جو اللہ کو نہیں مانتے, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے, کسی اور کو معبود مانتے, یہ تو میرے ہی ہیں. یہ جو سجدے کرتے ہیں جا کر اہدنا الصراط المستقیم, ایاک نعبد ویاک نستعین, سوائے تیرے کوئی معبود نہیں, سوائے تیرے کسی کی مدد نہیں, یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہونا ہے, یہ بیٹے کہیں نکل جائیں گے جنت میں. پھر بولا اللہ کو, کیا بولا معلوم ہے؟ اے اللہ یہ جو تو صراط مستقیم ڈال کے راستہ بنایا نا, جس پہ سے تیرے ایمان والے پھسل کے جا رہے ہیں جنت میں, اے اللہ ذرا مجھے وہاں بیچ میں بیٹھنے کا موقع دے. بولا پیر ڈال کے, قرآن کی آیت ہے, اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر بیٹھنے کا موقع دے تاکہ اس راستے سے گزرنے والوں کو بھٹکا دوں. اللہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا جا وہ بھی دے دیا, لیکن جو رحمان کے بندے ہیں ان کو تو کبھی بھی نہیں بھٹکا سکتا. اتنا یقین کیا آپ پر اور مجھ پر اللہ تعالی. اس پورے واقعے میں خاص بات کیا ہے معلوم ہے؟ شیطان بغیر وسیلے کے سب دعا مانگا قبول ہو گئی. تم شیطان سے کہہ گزرے ہیں کہ اللہ تمہاری دعا نہیں قبول کر. میرے نبی طواف کرتے ہیں حجت الوداع میں, کہہ کا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. کس کا طواف؟ صرف اس کا ہی طواف ہوتا, اس کے علاوہ کس کا بھی طواف نہیں کر سکتے. کعبہ ایک ہی ہے زمین پہ, نبی صرف کعبے کا طواف کرے, مسجد نبوی کا بھی نہیں کرے کبھی بھی. صحابہ صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرے, نبی کی ذات کا طواف بھی کبھی بھی نہیں کیے. اور تو کمبخت خبروں کا طواف کرتا ہے کعبے کے برابر کھڑا. اللہ کے نبی کعبے کا طواف کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک صحابی ہیں. طواف کرتے کرتے اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ اس زمین پہ سب سے مقدس چیز کیا ہے, سب سے ہولی, واٹ از دا ہولیسٹ تھنگ آن دس پلانٹ ارتھ, سب سے مقدس چیز کیا ہے. صحابی نے فوراً ایک لمحے میں کہا, اے اللہ کے نبی یہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ سب سے مقدس, سب سے عزت والی چیز ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی قسم ہے؟ اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, میرے مسلمان امتی کی عزت اس کعبے سے بھی زیادہ ہے. اور یہ عزت والا مسلمان اللہ سے مایوس ہو گیا, اللہ سے مایوس ہو گیا مسلمان. ارے کمبخت اگر تو اللہ سے مایوس ہو گیا تو کائنات میں کون ہے سوائے اللہ کے جو تیری دعا سن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6000. صحیح بخاری کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں گے, والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 6000. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں؟ اللہ نے اپنے رحمت کو 100 حصوں میں بانٹا. کتنے حصوں میں؟ اس میں کا صرف ایک حصہ. کتنا حصہ؟ 1%, 1%, صرف 1% رحمت اس نے کائنات میں بانٹی, جس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مائیں اولاد کو محبت کرتی ہیں, اولاد ماؤں کو محبت کرتے ہیں, باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں, اولاد باپ سے محبت کرتے ہیں, بھائی بہنیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور اسی 1% محبت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ایک حصہ ہے. اللہ کی رحمت کے کتنے حصوں کا حصہ ہے ہمارے نبی؟ 1% کے ایک اس کا چھوٹا حصہ. اتنی عظیم ذات مبارک ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس پر سے کروڑہا مرتبہ ہمارے پورے نسلیں قربان ہیں. لیکن اللہ کی رحمت کا کتنا حصہ ہے وہ نبی؟ نہیں, 1 میں سے چھوٹا حصہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس ایک فیصد رحمت میں سے چھوٹے حصے کا یہ حال ہے کہ اتنا عظیم نبی اور اتنا عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے صحابہ کو جب سنایا تو صحابہ نے پوچھا اچھا اللہ کے نبی یہ باقی کے 99 کا کیا ہوگا؟ ایک میں یہ سب کچھ ہو گیا, باقی کے 99 کا کیا ہوگا؟ نبی نے کہا اے میرے صحابہ اللہ قیامت کے دن ان 99 حصوں سے میری امت کی مغفرت کرے گا. ایسے اللہ کے ساتھ نا امیدی, ایسے اللہ کے ساتھ شرک. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے, نہیں بھیجے گئے, آخری نبی آخری رسول, ان کو کس کے وسیلے سے مانگے تھے؟ یہ نبی کو کوئی وسیلہ دے کر مانگے اللہ کو کہ ایسا نبی چاہیے؟ بغیر وسیلے کے اتنا پیارا نبی تم کو عطا کیا اور تیری دو کوڑی کی زندگی کی ضرورت کے لیے اللہ کے ساتھ وسیلے لا کر شرک کرتا ہے. قرآن کا ام القرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں کسی کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ اچھا پوری سورہ فاتحہ میں کیا ہے یہ؟ ام القرآن کی ماں بولے, ام الدعا بولے. کیا بولے؟ دعاؤں کی, دعاؤں کی جو ماں ہے, دعاؤں کی ماں میں کہیں بھی وسیلہ نہیں ہے. تیری دو کوڑی کی زندگی کے لیے وسیلے لیا, نہیں سمجھ میں آیا؟ نماز قبول ہوتی نہیں ہوتی انشاءاللہ, مگر پوری نماز میں جو قرآن پڑھا ایک جگہ بھی وسیلہ نہیں لیا نا رے, پھر کیسا قبول ہو رہی؟ نماز پوری بغیر وسیلے کے قبول کرایا, زندگی کے دو کوڑی کے معاملات کے لیے وسیلے کے بغیر نہیں ہوتا. بولا سمجھے ہمارا ناشکر اپن اللہ تعالی سے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کریں گے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کون ہے اللہ جو میرا آج کا عنوان ہے؟ یہ عنوان دراصل تین غیر مسلمانوں کا سوال تھا جو نبی کو انہوں نے کیا, میں نے اس کو اپنا آج کا عنوان بنایا. واقعہ سناؤ. تین عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں آئے. کہاں پر آئے؟ مدینہ طیبہ میں. جمعے کی نماز کے بعد ملاقات شروع کی ہے. جمعے کی رات آ گئی, باتیں چلتی رہی کئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو رات ہو گئی ہے, تم لوگ میرے مسجد نبوی کے اس کونے میں رک جاؤ, کل صبح فجر کے بعد پھر بات کریں گے ہم لوگ. وہ لوگ رک گئے. ہفتے کا روز آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فجر کے بعد ملنا شروع کیا. نمازوں کے وقفے کے علاوہ اور ضروریات کے وقفوں کے علاوہ ہفتہ پورا گزر گیا, ہفتے کی عشاء گزر گئی, اور اللہ کے نبی نے پھر کہا دیکھو رات ہو گئی ہے, تم لوگ سفر نہیں کر سکتے, رک جاؤ, کل اتوار ہے, میں جانتا ہوں تمہارا مقدس دن ہے, میرے مسجد کے اس کونے میں عبادت کر لو, پھر اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے. اللہ اکبر. اس سے پیارا کوئی سیکولر ہو سکتا ہے؟ سنڈے آ گیا, اتوار آ گیا, ان لوگوں نے ظہر کے بعد آ کر بیٹھ گئے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو شروع کی. اتوار کی شام آنے لگی, کہا کہ دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو کچھ ہم کو بتایا ہم بہت اچھا سمجھ چکے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سمجھ گئے ہیں, ہم نے پرفیکٹلی آپ کی ہر بات کو سمجھ لیا ہے, اب کوئی چیز ہمارے پاس باقی نہیں ہے, بس ہمارا ایک آخری سوال ہے آپ سے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ سوال کیا ہے؟ کہا کہ تین دن سے آپ ہم کو بار بار کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ, آخر کون ہے اللہ؟ آج کا میرا عنوان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تین دن سے آپ لگاتار اللہ 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 کہہ رہے ہیں, آخر کون ہے اللہ؟ کیوں پوچھا جانتے ہیں؟ کیونکہ عربی زبان بات کرنے والے عیسائی اور یہودی گاڈ یا خدا نہیں کہتے, اللہ کہتے ہیں. یہ بائبل کا عربک ٹرانسلیشن ہے. جہاں کہیں بائبل میں گاڈ کا ورڈ آیا ہے عربک ٹرانسلیشن میں, انہوں نے اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا 2009 آن لائن ایڈیشن کے مطابق اللہ کوئی نیا نام نہیں ہے، اگرچہ کہ آج کے دور میں اللہ کا نام مشہور ہو گیا ہے مسلمانوں کے معبود کے لیے، لیکن اللہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے بہت پہلے سے موجود ہے. اس کی ایک دلیل کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عبدال. اللہ کا مطلب اللہ کا نام پہلے سے ہے. ابو جہل جب طواف کرتے تھے کعبہ کا، ابو جہل کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ بیت ال. اللہ کا نام موجود ہے. تو یہ عیسائی جو بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کنفیوژن میں تھے. کیا کنفیوژن میں تھے؟ کہ اے اللہ کے نبی، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین دن سے آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی جنت دے گا، اللہ ہی جہنم میں ڈالے گا، تین دن سے کہہ رہے ہیں. یہ تو ہم آلریڈی مانتے ہیں، ہم اللہ ہی کہہ رہے ہیں، پھر یہ کیوں نیا اللہ ہے؟ کیا کون ہے اللہ؟ کیا پوچھا؟ ذرا زور سے بولیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی یہ سوال کیا گیا خاموش ہو گئے، خاموش بیٹھ گئے، اپنے چہرے مبارک کو نیچے کیا. اس سوال کا جواب اللہ نے نبی پر وحی کر کے کہا قل. یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کون ہے اللہ، نبی کہیے ان سے قل هو اللہ احد. وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کون ہے اللہ، قل ان سے کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هو اللہ احد. وہ اللہ کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے. ایک اور اکیلا میں فرق ہے. ان تمام مرد آدمیوں میں ایک بچہ ہے، اکیلا اکیلا، کوئی ہے ہی نہیں اس کے سوا. قل هو اللہ احد، ان سے کہو وہ اللہ اکیلا ہے، صرف ایک نہیں ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ الصمد ہے. الصمد کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اس کی اتنی بڑی تفسیر ہے، مختصر میں سمجھنے کے لیے، ایسی ذات ہے وہ جس کو کائنات میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ میرا بیٹا ہے. ان سے کہہ دیجئے اے نبی، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کو اپنا بچہ بنا کر یا بچی بنا کر پیدا کرتا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس سوال کا جواب مل گیا، مل گیا. یہ جو ایک اکیلا اللہ کی صفت ہے، اس کو اسلام میں توحید کے نام سے جانا جاتا ہے. کیا نام سے جانا جاتا ہے؟ لیکن توحید کا لفظ پوری قرآن مجید میں اور کسی بھی صحیح احادیث کی معتبر کتابیں یا مشہور کتابوں میں نہیں آیا ہے. توحید کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا. توحید کے لفظ کے بنیادی الفاظ آئے ہیں، واحد احد آیا ہے. توحید کا لفظ ایک ہی حدیث میں آیا، جو حدیث داروختنی، حدیث نمبر 1805، کتاب کا نام ہے داروختنی حدیث کی کتاب، اس میں حدیث نمبر 1805 میں توحید کا لفظ آیا ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ اکیلے اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کے سوا توحید بولتے. یہ توحید کے تا کے نقطوں کے برابر بھی نہیں ہے. جب بندہ مانا اللہ ایک معبود ہے یا اکیلا ہے، یہ توحید کی صرف شروعات ہے، توحید نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اسی لیے جب بدو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے اے نبی ہم ایمان لائے، بولے کیا بولے؟ بدو صحابہ کا مطلب کیا ہوتا جانتے ہیں؟ بدو صحابہ مطلب ہمارے پاس، ہم لوگ بولتے ہیں نا گاؤنٹی ہے. کیا کیوں بولتے ہیں اس کو؟ بےچارہ شہر کو آیا تو یہاں کے آداب و اخلاق نہیں معلوم اس کو، اس کو تھینک یو پلیز بےچارے کو کچھ بھی نہیں معلوم رہتا. آتا کچھ بھی کرتا، دھوتی اٹھا کے، کرتا اٹھا کے ناک پوچھ لیتا. سمجھے نہیں سمجھے؟ جو صحابہ گاؤں وغیرہ کے تھے، جو مدینے اور مکے کے شہر کے نہیں تھے، وہ لوگ بھی اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے اتوار سے پیش آتے ہیں کہ اکابر صحابہ پریشان رہ جاتے ہیں, ارے کیا کر رہے ہیں لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ان کی غلطی نہیں ہے, ان کا بورن اینڈ بروٹ اپ ایسا ہے, یہ ایسے ہی بڑے ہوئے ہیں. لیکن ایسا بہانہ بنا کر آج کا مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. وہ جب اسلام شروع کے دن تھے, ابھی تربیت ہو رہی تھی تو تھا, اب قرآن اور حدیث مکمل آ چکی ہے ہمارے پاس. اب بدتمیزی بد اخلاقی کرے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوئی صحابی رہے تو گردن مار کے پھینک دیتے اپنی, سوری معاف کر دو, کچھ بھی نہیں, نہیں نہیں تم مر جا وہی تیری معافی ہے بولتے. نہیں ایسا ہوتا نا, داڑھی چھوڑو بولے تو سنت ہے نا, فرض ہے کیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بولتا رہے سر, بولتا کپڑا ٹخنے کے اوپر پہنو. میں وہ کارپوریٹ آفس میں ورک کرتا ہوں. ارے تو کارپوریٹ آفس کی ایسی کی تیسی تیرے, میرے نبی کی سنت ہے. کارپوریٹ آفس میں نبی نبی نہیں ہے کیا؟ کلمہ باہر پھینک کے گیا, گیا باہر چھوڑ کے گیا کلمہ. کپڑا ٹخنے کے اوپر پہنو بولے, کہاں پہنو بولے, گھٹنے کے نیچے ٹخنے کے اوپر, میں سمجھ میں آیا پہنتے. انشاء اللہ تعالی والا رکھو بولو, انشاء اللہ تعالی والا بولو, انشاء اللہ تعالی, انشاء اللہ بولتے سمجھ آنا ہے نہیں کرنے والا ہے, کرتے نہیں کرتے, اگر رمضان میں جھوٹ بولے تو اجڑ جائیں گے. جب بدو صحابہ تھے, وہ بدو صحابہ کیا کرے معلوم ہے, ہمارے بہنیں بھی خوش ہو رہے ہیں, خالی ایک طرف بول رہا ہوں تو حجاب میک اپ کر کے باہر نہیں نکلنا, حجاب نہیں اتارنا, حجاب کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. تو یہ جو بدو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولے, اے اللہ کے نبی ہم ایمان لا لیے, کیا لائے بولے, ہم لوگ ایمان لائے نہیں لائے, صحابہ افضل ہے ہم افضل ہے, ہمارے پاس جو پیرانے پیر کے بھی جو پیر اور منگل ہے نا, انہوں ادنا کتنے صحابی, ادنا صحابی کی پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے انہوں, پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے پیروں کے پیر کے پیر اور منگل, ادنا صحابی کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے. بدو صحابہ کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے, صحابہ کیوں بولے ان کو جانتے ہیں, صحابہ کیوں بولا گیا معلوم ہے, صحابہ کا لفظ صحبت سے ہے, کمپنی دوستی, یہ میرے نبی کے صحبت والے دوست ہیں, اتنی بڑی خدمت لائے وہ مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ کہا گیا وہ مسلمان جو میرے نبی کی صحبت میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا؟ تو کتنی بھی عبادت کر لے, تو ایک پیر پہ 40 سال نہیں 400 سال ٹھہر کے کرا, بغیر وضو کی ضرورت نہیں پڑی, ڈائجیشن کا پرابلم تھا ہوں گا, تب بھی تو میرے نبی کے صحابی کے برابر نہیں پہنچتا. انہیں ایک پیر پہ ٹھہر کے 40 سال عبادت کرتے, کئی کو کرتے رہے, نبی نے کرے نا, ایسا کئی کو پریشان ہو رہا, چھو تو کئی کو پریشان ہو رہا, بیوی بچوں کو کئی کو پریشان کر رہا, ایک پیر پہ ٹھہر گئے انہوں 40 سال, ان کو وضو کی بھی ضرورت نہیں پڑی, ابھی کیا کیا چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی ہوں گی. کیا صحابہ نبی کبھی ایسا نہیں کرے, مگر ان کو ہو گیا ایسا, بہت متقی, انہوں اللہ والی ہے, پیشاب پیغانہ وہیں کرتے ہیں, مجذوب ہے, ان سے دعا مانگے تو اللہ قبول کر لیتا. جب بندہ شرک کرتا تو اللہ اتنا ذلیل کرتا اس کو کہ کتے کی عزت رہتی اس کی نہ رہتی, کتا جا کے کبھی وہ پیشاب پیغانے کرنے والے کو نہیں بولا کہ آپ میرے لیے دعا کرو, تو انسان مسلمان ہو کے وہاں تک چلے گیا, گرا دیا اللہ تیرے کو تیری اوقات. نہیں سمجھے, شرک کرنے والے کو اللہ کیا کرتے, ذلیل کر کے رکھ دیتے. ہم مدینے کے کتے ہیں فخر سے بولیں گے, سنے نا آئے, ہم مدینے کے کتے ہیں مگر فخر سے بولتے نا چینلوں پہ, ہم مدینے کے کتے ہیں. اللہ کی قسم واقع کتا ہے رے, تو کتا ہے, میرے نبی کے شہر میں تیری کوئی جگہ نہیں, کیونکہ کتوں کی مدینے میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. میرے نبی کا شہر کتوں سے پاک ہے, کیونکہ جب کتے رہتے وہ رحمت نہیں آتی اللہ کی, تو کتا ہے, میرے مدینے کے نبی کے شہر میں نہیں جا سکتا, اور حقیقت میں مدینے کا کتا ہے رے تو, تیرے کو بلدیا والے باہر کر دیا وہاں سے. ہم غوث پاک کے کتے ہیں, اپنے دور کے کتے بولتے ہوں گے یہ کون سی بریڈ کا آ رہے نا. اللہ تعالیٰ کے نبی بولے یہ میری امت ہے, تم لگا میرے مسلمان امتی ہیں بولے, یہ لقب کافی نہیں ہوا. تم شرک کرے تم اپنے منہ سے اپنے آپ کو کتا بنا لیا, اللہ تم کو کتا بولنے لگا اپنے منہ سے. تم تو مسلمان وہ تھے کہ جس کے باپ کے سامنے فرشتے جیسی مخلوق کا سجدہ کروایا گیا, جب تو اللہ کے ساتھ شرک کرا تو جا کے تو اپنے آپ کو کتا اور جانور بنا لیا. یہ اللہ کی مار ہے تمہارے اوپر, نہیں سمجھے؟ کتے ہیں, انسان ہیں ہم, مسلمان ہیں ہم, نبی کے امتی ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ جو بدو صحابہ تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کیا بولے, ہم ایمان لائے. بولے ہم ایمان لائے, ہم لوگوں کے لیے سوال ہے. ایسا ہی بولے تھے وہ لوگ. کیسا بولے؟ ایسی بولے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 نازل ہوئی. کیا نازل ہوئی؟ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 14 اور 15 کیا بول کر نازل ہوئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یہ دوبارہ نہ کہیں کہ ایمان لائے, بلکہ صرف یہ کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا. ایمان لایا مت بولو, صرف اسلام قبول کیا بولو. کس کو نصیحت ہوئی ہے؟ اب بولیں گے ایمان لائے؟ اللہ کو معلوم ہے ہمارا ایمان کیا ہے. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 1 یہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں, جبکہ اللہ نے تو انہیں بھی آزمایا ہی نہیں ہے کہ ان میں ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ایمان لائے مت بولو. بولے تو توحید کی شروعات کیا ہے؟ خالی اسلام کا قبول کرنا. اسلام قبول کرنے کی شرط کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا. صحیح بولا غلط بولا؟ ماشاءاللہ, یہ توحید کی شروعات ہے. چلیے توحید کیا ہے دیکھتے ہیں. قرآن جب آپ پوری قرآن مجید پڑھیں گے, جب آپ پورے کتابوں میں صحیح احادیث پڑھ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تمام قرآن اور حدیث کی تعلیم کو ایک جگہ جمع کرنے پر توحید کو بنیادی طور پر تین الگ الگ اقسام میں سمجھا جا سکتا ہے. کتنے اقسام میں؟ پہلی ہے توحید الربوبیہ. کیا ہے پہلی؟ دوسری ہے توحید الاسماء والصفات. تیسری ہے توحید العبادہ. توحید الربوبیہ, توحید الاسماء والصفات, توحید العبادہ یا توحید الالوہیہ. توحید الربوبیہ کا معنی ہے جس اللہ کو تم اکیلا مانے ہو, غور سے سنو, جس اللہ کو تم اکیلا مانے ہو اس اللہ پر ایمان رکھنا کہ اس اکیلے اللہ کو اس پوری کائنات کو پالنے کے لیے کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے, وہ اکیلا سب کو ان کے برابر حساب سے پالتا ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ تو پھر بابا میرے گھر میں راشن نہیں ہے, ذرا دلا دے جائے بول کے جا کے مردے کو بولتے. ارے مردہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, انہیں مرا کہیں کو مرا ہی اس لیے کیونکہ انہیں اللہ نہیں ہے, انہیں خود اپنے آپ کو زندہ رکھ کے نہیں پالا, موت کے منہ اتر گیا, انہیں زندوں کو کیا پالتا. جو زندہ اللہ ہے اس پر ایمان رکھو, وہ الرب ہے, پالنے والا ہے, کائنات میں سب کو ان کو پورے پورے انصاف کے ساتھ پالتا ہے, اور اللہ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پالنے کے لیے, اس کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم ماں باپ کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ ماں باپ کی چاہت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے, غور کر کے دیکھو, کبھی ٹھنڈے دل سے غور کرو, ہم انسان جب پیدا ہوئے 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آئے, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے کچھ کر سکتے تھے؟ ہم کو کھلانے کی ذمہ داری کون لیے اس وقت؟ ماں باپ لیے. نہیں, بے شک اللہ ہے, دنیا کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. کون لیے؟ کبھی ماں باپ کو وہ جس عمر میں بات چیت کرنے نہیں آتا تھا, زبان سے ہاتھ پیر برابر ہلانے نہیں آتا, کروٹ بدلنے نہیں آتا, کبھی ماں باپ کو بولنا پڑا بھوک لگی؟ کبھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھے اس کو بولے کہ آج مجھے بھوک لگی ہے؟ بولے نہیں بولے؟ زبان آنے تک کبھی ماں کو بولے ادھر تکلیف ہے یا کچھ ہے, یا ماں خود سے کری؟ باپ نوالے لا کے خود سے کھلایا یا بولنا پڑتا تھا بھوک لگی ہے؟ ماں باپ پال رہے ہیں کہ نہیں پال رہے ہیں؟ کیسا پال رہے ہیں؟ ایسا پال رہے ہیں اپنی اولاد کو جب یہ اولاد مکمل بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، بغیر اولاد کے بولے کے خود خیال کر کے اس کو پالتے ہیں، تو وہ اللہ کیسا ہوگا جس نے سرے سے ہم کو پیدا کیا اور پالتا ہے؟ پھر اس رب کے ساتھ نہ شکر بنا، اس کے شرک کر کے شریک ٹھہراتے، اس کے لیے لے کے آگے دوسروں کو ٹھہرا کر بولتے کہ اگر ان کو نہیں بولیں گے تو یہ رب ہم کو نہیں عطا کرے گا، نعوذ باللہ. ارے تیرے ماں باپ جس وقت تجھے بولی نہیں آتی کمبخت، تیرے دو کوڑی کے ماں باپ اللہ کے مقابلے میں دو کوڑی کے ماں باپ تیرے بغیر بولے کہ تیری ہر چیز کا خیال کرے، وہ رب تو تجھے سرے سے پیدا کیا، وہ ماں باپ کو تو پیدا ہونے تک نہیں معلوم تھا کہ تو پیدا ہونے والا ہے، مگر اس رب کو کائنات بنانے کے پہلے معلوم تھا کہ تو پیدا کیا جانے والا ہے. توحید ربوبیہ، اس کو ایسا اکیلا رب ماننا کہ اس کو اس کائنات کو پالنے میں نہ کسی کے مدد کی ضرورت ہے، نہ اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ اپنی مخلوق کو پال. اللہ نے اس لیے قرآن کی پہلی آیت کیا نازل کی؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا ہے پہلی آیت؟ زور سے بولو نا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا پورے عالموں کو پالتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے یاد دلانے کی، کسی کے کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو. اللہ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 6 میں کہا، زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا کہ کائنات کے پوری چیزوں کا مقدر ہم نے طے کر کے لکھ کر رکھ دیا ہے، جس کو جو ملنے والا ہے وہی ملے گا، تو چاہے بابا گنجا یا بیبی گنجا. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو بابا کے پاس اور بیبی کے پاس جا کے منگا تب بھی وہی ملنے والا ہے جو اللہ نے تیرے لیے. غور سے سنو یہ مثال کو، بابا اور بیبی گنجا کے منگا تو تب بھی وہی ملنے والا ہے جو اللہ نے، ذرا زور سے بولو، لیکن تو بابا اور بیبی کا نہیں جا کر صرف اللہ کا نہ آئے گا، ملے گا تو اتنا ہی، لیکن اللہ کا نہ آنے کا جنت میں جانے کے بعد اجر دیا جائے گا. دوسری ہے توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات کا معنی ہے، اسماء جمع ہے اسم کی، نیم نیمز، اللہ کے نام اور اس کے صفات. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ پکا اللہ کا نام ایک ہی ہے، صفات بڑھ کے ہیں. چلو ماشاءاللہ، اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو کر ہی لیتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 سے. کتنے کم ہیں 100 سے؟ جس نے ان کو یاد کیا اور سمجھ گیا وہ جنت میں جائے گا. ہمارے پاس ہر چیز کے اندر غداری کرتے ہیں، یاد کیا جنت میں جائے گا بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا جنت میں جائے گا نہیں بولے، جس نے ان کو یاد کیا سمجھ کر وہ جنت میں جائے گا. سمجھ کر اگر انہیں یاد کرا تو سوائے مسجد کے کسی اور جگہ نہیں جاتا انہیں. نہیں سمجھے؟ اور اگر خالی یاد کر لیا تو ہر جگہ جاتا. سمجھنا اہم ہے، ماں باپ کو سمجھا تو اطاعت کرتا، میں تو ہر اہرے گھرے کی اطاعت کرتا. ماں باپ کے مقام کو سمجھا تو ان کے عزت اور احترام کرتا، ورنہ اڑوس اور پڑوس کی کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا. اللہ کے نام اور صفات سمجھ گیا تو دماغ لگا کے بولتا یہ اللہ ہے تو پھر ان کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اسماء و صفات کتنے ہیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو 116 118 سے زیادہ ہے. کیا یہ حدیث غلط ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. عربی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں الفاظ استعمال کیے اس کے معنی کیسے ہیں؟ اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے جو 99 یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، اگر سمجھ کر یاد کر لیا تو. مطلب نام تو کئی ہے، ان میں سے 99 جو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا سمجھ کر. وہ 99 کون سے ہے اللہ کے نبی نے نہیں بتایا 99 سے زیادہ قرآن میں آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں حکمت ہے بندوں کو اللہ کے تعلیم دیے اپنے امتیوں کو تعلیم دیے پورے کے پورے یاد کر لو اس میں سے جو 99 رہیں گے انشاءاللہ اس کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے بعض لوگ آج بھی فخر سے یہ میرے باپ تھے انہوں میرے دادا تھے انہوں دادا کے دادا تھے انہوں دادا کے دادا دادا کے دادا دادا کے دادا زبردستی کے کون سا کی لے کے جا کے کہاں کی ملاتا نسل کو وہ بتانے کو پورا شجرا یاد رکھتا اللہ کے نبی بولے اللہ کے نام سمجھ کر یاد کر لو اگر 99 پوروں میں سے یاد ہو گئے تو وہ جو بھی 99 اگر تم سمجھ گئے تو جنت میں جائیں گے یہ نام اور صفات کو اللہ کے جب ہم سنتے اور سمجھتے ہیں اس کو سن کر سمجھنے کے کچھ شرائط ہیں کچھ اصول ہیں وہ پرنسپلز کیسے ہیں دیکھو آپ سب سے پہلی شرط سب سے اللہ تعالی کو کسی بھی ایسے نام سے نہیں پکارنا جس نام سے خود اللہ نے اپنے آپ کو اس قرآن میں نہیں پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں نہیں کہا خدا خدا بولے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو حدیث میں آیا تو اللہ کو خدا نہیں بول سکتے سمجھ میں آ گیا پہلی شرط اللہ کو کوئی ایسے نام سے نہیں پکارا جائے گا جس نام سے اللہ نے خود کو قرآن میں نہیں پکارا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ان ناموں سے نہیں پکارا ہاں یہ بول سکتے ہیں کہ خدا ترجمہ ہے اللہ کے کسی نام یا صفت کا لیکن خدا اللہ کا نام ہے یہ نہیں ہو سکتا سمجھ میں آ گیا دوسری شرط اللہ تعالی کے جب تم صفات بیان کرو تو اللہ کی کوئی بھی صفت کو اس طریقے سے نہیں سمجھا سکتے یا سمجھ سکتے جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں نہیں سمجھایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں نہیں سمجھایا مثلا سورہ نور کی آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض اللہ زمینوں اور آسمانوں کا کیا ہے مطلب کیا ہوا اللہ زمین آسمانوں کی ہاں یہی بولنا چاہ رہا تھا اللہ کے کسی بھی نام اور صفت کو نہیں سمجھنا یا نہیں سمجھانا جس طرح اللہ نے خود کو قرآن میں نہیں سمجھایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سمجھایا تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے بارے میں کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض کا معنی ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے ان کا پالنے والا اللہ ہے اس کا مطلب اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے یہ نہیں ہوتا دیکھیں معنی کتنے بدل گئے سمجھے نہیں سمجھے نور کے معنی روشنی ہو سکتے لیکن اگر اللہ کے بارے میں وہ لفظ آیا تو لغت پر نہیں جائیں گے لٹریچر پر نہیں جائیں گے نبی کے فہم پر سمجھنے کی کوشش کریں گے اب سے اللہ کے کسی بھی نام اور صفت کو اس طرح نہ سمجھنا نہ سمجھانا کسی کو جس طریقے سے نبی نے نہیں سمجھا یا قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا تیسری چیز اللہ کے نام اور صفات اس کے کسی بھی بندے کو نہیں دینا یہ نہیں کہنا کہ فلاں کبھی بھی نہیں مرتے ان کو موت ہی نہ کو بولو موت صرف کس کو نہیں آئے گی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ نے کیا کہا کل نفس ذائقہ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30 اللہ نے کہا انک میت و بے شک آپ کو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت آنے والی ہے اور ان سب کو بھی موت آئے گی سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144 اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اگر یہ مارے جائیں یا ان کو موت آ جائے تو کیا تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ گے موت کس کو نہیں آئے گی صرف تو فلاں زندہ ہے قبر میں فلاں سنتے ہوں گے لیکن تیری اس زندگی کی طرح زندہ نہیں ہے کس طرح زندہ ہے نہیں معلوم اللہ کی کوئی صفت یا نام اس کی مخلوق کو ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی صرف اللہ یا کوئی اور ماشاءاللہ اللہ کے مخلوق کی کوئی صفت اللہ کو نہیں دے سکتے. چوتھا پوائنٹ یاد ہو گیا پوائنٹ. پہلا پوائنٹ, اللہ کو کوئی وہ نام سے نہیں پکاریں گے جس نام سے خود اللہ نے خود کو قرآن میں یا حدیث میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا. دوسرا, اللہ کی کسی صفت پر وہ بیان نہیں کریں گے جو اللہ نے خود قرآن میں نہیں کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نہیں کیا. تیسرا, اللہ کی کوئی صفت اس کے بندوں کو دے کر نہیں پکاریں گے. چوتھا, اس کے بندوں کی کوئی صفت اللہ کو دے کر نہیں پکاریں گے. پانچواں, اگر آپ میں سے کوئی شخص اپنے خود کے لیے اللہ کا کوئی نام رکھنا چاہتا ہے یا اس کی صفت سے اپنے آپ کو منسوب کرنا چاہتا ہے تو اس پر فرض ہے, ورنہ گناہ کبیرہ ہوگا, اس پر فرض ہے کہ اس نام یا صفت کے پہلے اگر تم مرد ہو تو ابد لگا لو, اگر عورت ہو تو امت لگا لو. اے بی اے ڈی ابد, اے ایم اے ٹی امت. مثال کے طور پہ مجھے سب سے پیارا اگر کوئی نام دکھتا ہے اللہ دکھتا ہے, اس سے اچھا کوئی نام ہو سکتا؟ میں یہ نام میرے لیے رکھنا چاہتا ہوں تو میں اللہ نہیں رکھ سکتا, میں اپنے آپ کو عبد اللہ پکاروں گا. لڑکی رکھنا چاہتی ہے تو ماشاءاللہ میری جو دوسری اہلیہ ہے ان کی دوسری بیٹی کا نام امت اللہ ہے, اللہ کی بندی, اللہ کا بندہ, عبد اللہ یا امت اللہ. چھٹا پوائنٹ, عبد اور امت کا لفظ سوائے اللہ کے نام اور صفات کے لیے کسی اور کے لیے نہیں لگایا جا سکتا. میں عبد النبی نہیں ہو سکتا, غلام رسول نہیں ہو سکتا, شرک ہے یہ. نہیں سمجھے؟ غلام نبی, غلام رسول, عبد النبی, عبد الرسول, یہ شرک ہے. ہم میں سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ نہیں ہے, غلام نہیں ہے, ہم سب کے سب اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ساتواں پوائنٹ, اللہ جب قرآن میں اپنے کوئی صفات بیان کرتا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ یوں ہی بیان کیے گئے ہیں سمجھانے کے لیے, اصلی میں نہیں ہے. مثلاً اللہ نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 27 میں کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام, ہر چیز فنا کر دی جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے. چہرہ, وجہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ فیس, چہرے کو کہتے ہیں. مطلب اللہ کو چہرہ ہے لیکن کیسا ہے ہم نہیں جانتے. سورہ سواد سورہ نمبر 37 اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 میں اللہ نے کہا جب قیامت آئے گی میں کائنات کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لوں گا, کا مطلب سیدھا ہاتھ ہے لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے سورہ قلم سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 42 میں کہا کہ جب قیامت واقع ہوگی تو ہم ہماری پنڈلی ان کے سامنے دکھائیں گے. پنڈلی, اللہ نے کہا ہم اپنی پنڈلی ان کے سامنے دکھائیں گے. جو اس دنیا میں پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی پیٹ لوہے کی طرح اکڑا دی جائے گی, وہ جھک نہیں سکیں گے. میرے نمازی بندے پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے, جس کی پیٹ اکڑ گئی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں کھینچ لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں میں ہیں, وہ جب چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے پھر دیتا ہے, جب چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جب چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, کا مطلب انگلیاں بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم پورے جہنمیوں سے بھر دی جائے گی, سب جہنمی چلے جائیں گے جہنم میں, تب بھی وہ دہاڑے مار رہی ہوگی کہ مجھے اور دے, مجھے اور دے, میں بھوکی ہوں, میں بھوکی ہوں, مجھے دے اور. کیوں؟ کیونکہ بدکار انسان, نافرمان انسان, اللہ کو نہیں ماننے والا انسان اور بنڈے اس کی غذا بنائے گئے ہیں جہنم کی. جس طرح آپ کی اس دنیا کی غذا بکرے ہیں, اونٹ ہیں, آپ میں سے ہم میں سے وہ نافرمان جو اللہ کے ہیں وہ جہنم کی غذا بنائے گئے ہیں, پورے جہنمی ڈال دیے جانے کے بعد بھی وہ کہے گی مجھے اور دے, مجھے اور دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا تب وہ کہے گی بس اب بس اب بس, کا مطلب اللہ کو پاؤں بھی ہے. یہ ساتواں پوائنٹ. آٹھواں پوائنٹ, یہ نہیں کہنا کبھی بھی کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ نہیں رہ سکتا. اگر آپ ایسا بولے تو اللہ کو نہیں ماننے والے کے ہاتھ میں آپ لکڑی دے رہے, آؤ میری پیٹ پہ مارو, ذرا پیچھے بول گئے. کیوں؟ نعوذ باللہ اگر سوال کرا اللہ ٹوائلٹ میں ہے بولے تو کیا بولتے؟ ہے کچرے کی کنڈی میں ہے, ہمارے گندے گھروں میں ہے, پھر اللہ ہر جگہ کیسا ہے؟ مندر میں اللہ ہے, چرچ میں اللہ ہے, گرودوارے میں اللہ ہے, جہنم میں اللہ ہے؟ نعوذ باللہ, اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ نے سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 میں کہا الرحمن علی العرش استوا, الرحمن نے اپنے آپ عرش پر قائم کیا. معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ اللہ ہر جگہ ہے تو وہاں اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نازل کی گئی یا دی گئی؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو نازل گئی کیوں, دی کیوں نہیں گئی؟ اللہ عرش پر ہے, عرش کے اوپر ہے. جب اللہ نے کہا میں عرش پر ہوں, اچھا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہوں گے؟ عرش پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ٹھہرے ہوئے ہوں گے, کیا کر رہے ہیں؟ اللہ عرش پہ ہے کا مطلب, اگر میں بولا آسمان اس چھت پر ہے کا مطلب آسمان چھت کے اوپر آ کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ عرش پہ ہے کا مطلب اللہ کی ذات مبارک عرش کے اوپر ہے. کس کیفیت میں؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ کون سا پوائنٹ ہوا؟ آٹھواں. نواں پوائنٹ, اللہ کسی کو بھی زندگی میں نہیں دکھ سکتا. کیا ہوتا؟ دکھتا؟ اللہ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 103 میں کہا لا تدریکہ الابصار, کوئی آنکھ میں یہ سکت نہیں ہے, کوئی آنکھوں کی یہ اوقات نہیں ہے, کوئی بینائی اتنی زبردست نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ لے. لا تدریکہ الابصار, کوئی نگاہ ایسی نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے. اللہ کے نبی معراج میں اللہ کو دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مسروخ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے, کیا نام ہے ان کا؟ مسروخ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے, بولے اے ام المومنین, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا, لیکن قرآن میں تو جب ہم سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 13 پڑھتے ہیں, سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کی آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں, ان دونوں جگہ لکھا ہے کہ نبی نے تو اللہ کو دیکھا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اس کیا آپ نے مجھے ویسے نہیں دیکھا اس قریب سے, وہ خوصر خوصے قضا کیا بولتے ہیں اس کو, تیر اور کمان کے فاصلے کو, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ کس نے کہا؟ مسروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کس کو کہا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ ہماری ماں ہے, ہر مومن کی ماں ہے, ہر مومن کی. اور آوارہ اولاد ان کو بھی گالی دیتی کبھی, معلوم نا, ہمارے درمیان ایک آوارہ اولاد ہے ان کی جو ماتم کر کے گالی دیتی ان کو. میرے نبی کی گھر والی کو گالی دینے والی ہے اس قوم میں قوم, نعوذ باللہ. ہمارے لیے ہماری ماں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کون گئے؟ مسروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جا کر بولے کہ اے ام المومنین, سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 13 اور سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 23 کے مطابق تو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے. ام المومنین نے کہا کہ جب میں نے بھی یہی سوال میرے نبی کو کیا تو میرے نبی نے کہا کہ اے عائشہ, میرے اور اللہ کے بیچ میں نور کا پردہ تھا, میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ یہ سنا کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے جس کسی نے کہا کہ نبی نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھی. کیا باندھی؟ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 92 سے 94 میں اللہ کہتے ہیں کاش اے نبی آپ اس وقت ان کے قریب ہوں جب موت کے فرشتے ان کے حلقوں سے ان کی روحوں کو مار مار کر نکال رہے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھی تھی. تو کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. لیکن نبی نے کہا جب سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 22 اور 23 نازل ہوئی, اللہ نے کہا کہ میرے بندے جنت میں جب مجھے دیکھ لیں گے, کسے دیکھ لیں گے؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف بتایا، کھلا آسمان تھا، چاند پوری چمک کے ساتھ تھا۔ کہا کہ اے صحابہ، اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ ہوتی؟ اس سے بھی زیادہ اچھا وہ لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے جو اس دنیا میں اپنے رب کی رضا کو پوری کر کے آئے۔ دیکھنا چاہیں گے اللہ کو؟ کیسے نہیں چاہیں گے، کیسے نہیں چاہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن میں ایک آیت آئی، ہم انہیں جنت الفردوس دیں گے، اس سے پیاری کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے ہم انہیں جنت الفردوس اور اس سے بھی بڑھ کر دیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، بولے اللہ کے نبی، جنت الفردوس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنی پیاری جنت کو بنانے والے رب کو دیکھنا اس سے بھی اچھا ہے۔ تو رب کو اس زمین پر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس زندگی میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، سمجھ گئے؟ 10th point، اگر کبھی کوئی نام یا صفت اللہ کی ایسی لگے جو اس کے مخلوق میں بھی مشہور ہے، مثلا اللہ تعالی دیکھتا ہے، بندہ دیکھتا نہیں دیکھتا؟ اللہ سنتا ہے، بندہ سنتا؟ بندہ ہنستا ہے، ہنستا نہیں ہنستا؟ اللہ ہنستا ہے، ہنستا نہیں ہنستا؟ کیسا ہنستا معلوم ہے؟ ایک حدیث سنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ دنیا میں ایک بندہ بہت گناہ کرتا اور وہ گناہ اتفاق سے کسی دوسرے کو نہیں معلوم ہوتے، اس کے کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتے، تو یہ بندہ یہاں پہ کیا سمجھتا معلوم؟ ابا میں کیا ہوشیار ہوں، آپ سب سے چھپا کے کر رہا ہوں اللہ، ویسا نہ رہتا۔ قیامت واقع ہوتی، قیامت واقع ہوتی، اللہ تعالیٰ کیا کرتے معلوم؟ اس بندے کے پورے اطراف سے ایک ملگی کیسا بنا دیتے، کیسا بناتے؟ ملگی، ملگی دیکھے نا، دکان خالی شٹر رہتا سامنے سے کھلا، باقی طرف سے پوری بند رہتی، ویسا ایک ملگی کیسا بنا دیتے، بندے کو اس میں چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی بولے اللہ جانے کس کیفیت میں اللہ اس کے سامنے ظاہر ہوگا، ملگی کے منہ پہ اللہ تعالیٰ آ جاتے، کہتے آ کے وہ بندے کو بولتے، کہتے تو کیا یہ گناہ کرا یا نہیں کرا؟ بولتے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بولتے، کہتے چھوٹے چھوٹے، بڑے گناہ نہیں بولتے اس کو، کیا بولتے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ بولتے، کہتے یہ گناہ کرا، تو بندہ خاموش ہو جاتا، ہیبت کھا جاتا۔ اب کیا بولیں گے؟ پورے بتائے جا رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو کے اب بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اب انہیں پریشان رہتا۔ اللہ تعالیٰ بولتے، کہتے آج میں ارادہ کیا ہوں یہ جتنے تو گناہ کرا تھا میں ان کو نیکیوں میں بدل دوں۔ بندہ بولتا ہاں، سمجھے نہیں سمجھے؟ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ بولا آج میں نیکیوں میں بدل رہا ہوں ان کو۔ بندہ کیا کرتا، کہتے معلوم ہے اللہ ایک منٹ میں یہ بھی کرا تھا، بولتا اب بڑے بڑے گناہ سنانا شروع کرتا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ ہنس پڑے گا اپنے بندے پر، اور اللہ جانے وہ کیسے ہنسے گا۔ اور خود صحابی کہتے ہیں نبی اتنا ہنسے کہ نبی کے داڑھ ہم کو دکھ رہے تھے، بہت کم نبی ایسا ہنستے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ شروع کرتا اب سنانا، میں یہ بھی کرا، میں یہ بھی کرا، اللہ کہے گا اس کے بعد، اے میرے بندے، اس دنیا میں میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی ڈالا، جا اپنی رحمت سے تجھے معاف کیا، چل اپنی جگہ۔ کوئی بابا کی بیٹی کو چھڑے تو نہ چھوڑ دے، چھوڑ دے، مگر بابا گناہ معاف کراتے بلکہ یقین ہے اللہ کی ذات پہ نہیں ہے جو معاف کرنے تیار ہے۔ بابا کی لنگی کھینچے تو چھوڑ دے، چھوڑ دے، بلکہ بابا لنگی کھینچنے والوں سے تنگ آ کے برہانے شاہ صاحب بھی بن گئے، اللہ کے اولیاء کا مذاق اڑا رہے، اللہ کے ولیوں کو برہانے شاہ، ننگے شاہ۔ میرے وقت کے نبی اور ان کے صحابہ حیادار تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کے ذات کے خلاف نہیں، میں نہیں جانتا برہانے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر وہ اچھے تھے تو اللہ ان کو ان کا ادر دے گا، اگر وہ برے تھے تو وہ میرے مسلمان بھائی تھے، میں اللہ سے دعا کروں گا انہیں بھی معاف کر، ہم سب کو بھی معاف کر۔ لیکن جب تم ان کو بتا کر کہتے ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہے، تم صحابہ کی عزت نکال رہے ہو جو اصل ولی اللہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کی 7 بار زیارت کرے تو حج ہوتا، اجمیر کی جیسا ہوتا رہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی مسجد نبوی کی زیارت کر لے کے گھر کو آگے تو حج ہوتا، 7 بار کرے تو ہوتا، 7,000 بار کرے تو ہوتا۔ جب میرے نبی کے شہر میں جا کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت 7,000 بار کروں تب حج نہیں ہوا، تو دلی کے اجمیر کو 7 بار گئے تو حج کا ثواب ملا رہے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ توحید کی بات کرنے، پیچھے نہیں ہٹنا کبھی بھی. اس توحید کے لیے مر گئے تو کوئی غم نہیں, کیونکہ پیدا اس کے لیے کیے گئے. اس سے اچھی کوئی موت نہیں کہ ہم اللہ کی خاطر جان دے دیں اپنی. دیش کے لیے جان دیا تو دیش بھکت ہو گیا, ہوا دیش بڑھ کے کی اللہ بڑھ گئے. اس دیش کے لیے اگر میں جان دے سکتا ہوں اور میں دینے تیار ہوں, اس دیش کے لیے میرا گھر ہے یہ, اس پہ کوئی حملہ کرے گا تو نہیں چھوڑوں گا. اگر میرے گھر پہ کوئی حملہ کرا نہیں چھوڑوں گا. کمبخت, اللہ کی توحید اس کائنات میں پوری نافذ ہونا ہے. یہ کائنات اللہ کی توحید کا گھر ہے, تم اس پر ڈکیتی ڈالو گے تو تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا. تو میں بتا رہا تھا کیا اللہ ہستا ہے, لیکن کیسا ہستا ہے نہیں معلوم. تو نواں پوائنٹ ہے اسماء و صفات کا کہ جب کوئی ایسی چیز لگے جو اللہ اور مخلوق میں مشابہت والی ہو تو یہ ایمان رکھنا کہ مخلوق کی وہ صفت محدود ہے, اللہ کی صفت لامحدود ہے. مخلوق کو وہ صفت پیدا کر کے دی گئی ہے, اللہ کی صفت خود سے. بندہ دیکھتا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود سے دیکھ سکتا. کیا مادر زاد اندھے پیدا نہیں ہوتے؟ ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے نا. اللہ بتا دیا نا کہ اگر میں آنکھیں نہ دوں تو. لیکن اللہ کو کسی نے آنکھیں دی تو یہ فرق ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دسواں پوائنٹ, بعض وقت اللہ, گیارہواں پوائنٹ, بعض وقت گیارہویں, گیارہواں پوائنٹ. اگر یہ صفات کی گیارہویں کر لیے تو وہ چلر گیارہویں کی ضرورت نہیں ہے. گیارہواں پوائنٹ, بعض وقت اللہ نے قرآن میں اپنے کچھ کام بتائے ہیں. مثلا اللہ کہتا ہے کہ میں نافرمانوں پر غضب میں آتا ہوں. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے نافرمانوں پر غضب میں آنا. یہ اللہ ایک کام کر رہا ہے, غضب میں آ رہا ہے, تو اس کے بس کاموں کی وجہ سے اس کے نام یا صفت سے اس کو نہیں پکارنا. اللہ الغاضب ہے نہیں بول سکتے. سمجھ میں آیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ میں اپنے نافرمانوں پر غضب کرتا ہوں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ غاضب ہے. کئی لوگ اللہ کو الہادی کہتے ہیں. الہادی نہ اللہ کا نام ہے نہ صفت ہے, تو کوئی عبد الہادی نہیں ہو سکتا. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, لیکن اللہ کے نام اور صفات میں الہادی نہیں ہے. ممیت, موت دینے والا, لیکن ممیت اللہ کی نہ اللہ کا نہ نام ہے نہ صفت ہے. عبد الممیت, یہ شرکیہ ہے. غلط فہمیاں ہیں کئی لوگوں کو. تو ہم تحقیق کرنا کہ وہ جو مشہور کام اللہ کے, جس کو ہم کبھی کبھار صفات سمجھتے ہیں, یہ اللہ کے رشید, یہ اللہ کے نام اور صفتوں میں سے نہیں ہے. جلیل, یہ اللہ کے نام اور صفتوں میں سے نہیں ہے. اس بات کے اوپر اچھا تحقیق کر کے علم حاصل کرنا. توحید الاسماء و صفات میں گیارہویں بتایا, گیارہ پوائنٹس بتایا. اب تیسرا ہے توحید العبادہ. کیا ہے توحید العبادہ؟ کا معنی ہے اس اکیلے کی عبادت کرنا, اور جن جن طریقوں سے اس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طریقہ کسی اور کے لیے نہ عزت, نہ احترام, نہ محبت, نہ عبادت کس کے بھی لیے استعمال نہیں کرنا. توحید العبادہ, اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنا, اور جن طریقوں سے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو ان میں سے کوئی طریقہ عزت, عظمت یا کسی اور نام سے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا. رکوع کس کے سامنے ہوتا ہے؟ سجدہ کس کے سامنے؟ نہیں, یہ احترام کا سجدہ ہے, کہتے ہیں تعزیت کا سجدہ ہے. اللہ جب ابلیس اور جنات اور فرشتوں کو بولا سجدہ کرو آدم کو, وہ احترام کا تھا یا عبادت کا تھا؟ کون سا تھا؟ احترام کا تھا. دنیا میں بھیج کر بولا کہ وہ بھی نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث, اگر اللہ, سنے کی نہیں سنے, اگر اللہ اپنے بعد کہتا کسی کو کہ وہ سجدہ کریں تو بیویوں سے کہتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں. مگر نہیں بولا, اگر بولتا تو کس کو بولتا؟ وقت کے نبی ٹھہر کر یہ نہیں بول رہے ہیں کہ اگر اللہ اپنے بات کراتا تو مجھے کراتا. میں نہیں, پہلے ابھی یہ مسئلہ ختم ہوں دو یہاں پہ. اللہ اگر اپنے بات کسی کو سجدہ کے لیے بولتا تو کس کو بولتا؟ بیویوں کو بولتا, شوہروں کو کرو. اگر بولتا تو کیا شوہروں کو عبادت کا سجدہ تھا وہ یا احترام کا؟ کا مطلب احترام کے سجدے کی بھی اجازت نہیں دیا. سمجھے کی نہیں سمجھے؟ اللہ سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 میں کہتا ہے وقالا, اور اس نے کہا ان کو وقالا ربکم ادنی, اور اس نے کہا کہ تم دعا مانگو اپنے رب سے, استجب لکم, میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو. اللہ جھوٹ بولا. وقالا ربکم ادنی استجب لکم, اللہ نے کہا, رب نے کہا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا, لیکن جو متکبر ہے وہ لوگ اس سے منہ پھیر گئے. کیا بول کے پھیرے؟ نہیں نہیں ہم ان کو اس لیے پکار رہے ہیں, ہمارے کو اللہ کے قریب کرنا. اس کے لیے کیا کرتے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 152 کو 154 کوٹ کرتے, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 کوٹ کرتے. کیا ہے اس میں؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے, وہ اللہ کے یہاں اپنا رزق پا رہے ہیں. سنیں یہ آیت. یہ لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو بولتے ہیں. آیت میں مر جائے نہیں ہے, جو اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہے, جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے, جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, رزق پا رہے ہیں, لیکن تم نہیں جانتے کہ کس طرح رزق پا رہے ہیں. جب تم نہیں جانتے بولے تو کیسا جانا رہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں جانتے, بندہ بول رہا میں جانتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے اولیاء اللہ کا یہ لوگ نام لیتے تقریباً, ان لوگ کون سی زبان میں بات کرتے تھے ہوں گے؟ نہیں نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایران میں تھے تو عربی یا فارسی. ہاں خواجہ اجمیری محین الدین چشتی, اردو نہیں تھی وہ زمانے میں, فارسی یا عربی. سمجھے کی نہیں سمجھے؟ اچانک مرنے کے بعد اتنے زبان کیسے آ گئے رہے ان کو؟ تو جو دعا زبان میں جا کے کر رہا سن لے رہے ہو. جب زندہ ہے ایک یا دو زبان, مرنے کے بعد ملٹی لنگوئل ہو گئے, پورے زبان آ گئے لوگ. کیا سافٹ ویئر پڑھا اندر خبر میں پورے لینگویجز کا, ٹرانسلیٹ کر کے سنا رہا ان کو. کیا بول رہے ہیں تم؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 1, 2, اور 3, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یہ کتاب نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جو بڑی قوت والا اور بڑی حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ. کیا حق ہے؟ فاعبد اللہ, سب سے بڑا حق کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرو. مخلص اللہ الدین, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر دو. جس طرح باپ کو ایک باپ خالص مانتے, اس میں چچا کو تایا کو پڑوسی کو شامل نہیں کرتے, اس سے زیادہ اللہ کی عبادت میں اس کے لیے خالص کرو. بولے اللہ تعالیٰ, کبھی بولے چچا کا تایا کا ہاتھ ہے بول گئے؟ اللہ بولا میرا دین خالص ہے, صرف میرا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی عبادت کریے اس دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے. پھر کیا کہا؟ لا, خبردار ہو جاؤ, للہ الدین الخالص, دین خالص صرف اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور جو لوگ پکڑتے ہیں کسی کا سہارا اس کے سوا, کہتے ہیں یہ ہمارے اولیاء ہیں, ولی ہیں, ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, الا مگر لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں. آیت نمبر 3 دیکھو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, دین خالص کس کا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کو اپنا ولی مان کر پکڑ لیے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, ہم تو صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں. ان اللہ, بے شک اللہ ان کے ان اختلافوں کا فیصلہ کر دے گا. ان کو چھوڑو ان کے حال پہ, بولے میں بتاؤں گا اس دن بولے کیوں. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 57, اولئک الذین یدعون, وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اللہ کے پاس قریب جانے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں, اس رحمت کی اس کے امید میں ہیں کہ وہ اس سے قریب ہو جائیں, اور ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے جس کو یہ لوگ خود پکارتے ہیں. بابا کا دامن پکڑ کے جاتا, کہتے ارے بابا ننگے رہتے رہے اس دن, کدھر کا دامن پکڑتا. دیکھو مذاق دکھ رہا ہے لیکن سوچو کیا بول رہے ہیں لوگ اللہ سے مایوس ہو کر. میں اپنی تقریر کو ختم کرنے کے پہلے آپ لوگوں سے ایک التجا کے ساتھ ختم کروں گا, اور وہ التجا میرے بھائی نے جس طرح کہا تھا علامہ اقبال کا ایک شعر چاہیے, اس شعر سے ختم کروں گا. لیکن اس کے پہلے ایک آیت میں نے جو شروع میں پڑھی سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 74 تھی. اللہ نے کہا ما اللہ حقا, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. کیا اس کے اوپر ایک واقعہ بھی سنا دو. یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے نبی کے ایک صحابی بیمار پڑ گئے. نبی مزاج پرسی کو گئے, کہا کہ کیا ہوا. کہا اللہ کے نبی دو قرآن کی آیتوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے. ایک سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مرتے وقت مسلمان باقی تھے. اور دوسری سورہ حج آیت نمبر 74, ما قدر اللہ حق قدر ہی, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. یہ دو آیتوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے تجھے. کہتے ہیں اللہ کے نبی بے تحاشا مجھے اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے, پھر تھوڑی رحمت کی امید بھی لگ جاتی ہے, آپ بتائیے میں کیا کروں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف کو قائم رکھ. کیا قائم رکھ؟ اللہ کے خوف کو قائم رکھ تاکہ آخرت میں تجھ پر رحم کر دیا جائے. گنہگار کیا بولا؟ ارے اللہ رحم ہے. رحمت کا نام لے کر گناہ کرنے والا یہ جان لے کہ اس کی تباہی ہونے والی ہے قیامت کے دن. مومن اللہ سے ڈرتا ہے نیکی پر نیکی کر کے, لیکن رحمت کی امید ضرور رکھتا ہے. صحابی نے کیا کہا کہ مجھے خوف اور رحمت کے بیچ کی کیفیت ہے, لیکن تاری کیا ہے, زیادہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خوف تاری رکھ تاکہ آخرت میں تجھ پر رحم کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کر کے آگے نکل گئے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے, آ کر بولے اللہ کے نبی اس صحابی کا انتقال ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اور ان کے منہ سے کان سے اور ناک سے خون بہ رہا ہے. کیا بہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے, سینے پر ہاتھ رکھ کر صحابہ سے کہا اللہ کے خوف سے اس کے دل کے چیتڑے چیتڑے ہو گئے. ہم کتنا ڈرتے اللہ سے, ہم اللہ سے کم مردوں سے زیادہ ڈرتے. مسجد کے سامنے سے جائے گا تو بڑے فخر سے تنتا ہوا جائے گا, خبر کے سامنے سے جائے گا نہیں. سمجھے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ, تم لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. میں علامہ اقبال کے اس شعر سے آج کے اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو شعر ہم نے پوسٹر پر ڈالا تھا. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. فرصت مسلمان کو پوچھ رہے ہیں, فرصت ہے کیا؟ اس دنیا میں مسلمان کو کبھی بھی فرصت نہیں ہو سکتی, اس کی کوئی ہالیڈے کا یہاں پر کوئی اسپاٹ نہیں ہے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام بھی باقی ہے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.
ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ ہم لوگ سوالات و جوابات کی نشست شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایک سلپ آئی ہے آڈینس میں سے, ایک غیر مسلم بھائی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. تو آج کی جو ہماری سوالات و جوابات کی نشست ہے, اس سے پہلے کہ میں اس کو شروع کروں میں آپ تمام کو چند اصول بتانا چاہتا ہوں. پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا یہ سامنے والے مائک سے, اور دوسرا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا اوپر سے, پھر تیسرا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا یہاں سیدھے ہاتھ والے مائک سے, پھر چوتھا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا اوپر سے. اسی ترتیب میں ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا نام اور پیشہ بتائیں تاکہ مقرر کو جواب دینے میں آسانی ہو. سوال کرنے کے دوران جو یہاں ہمارے غیر مسلم حضرات یہاں پر موجود ہیں, میں گزارش کرتا ہوں ہمارے بھائیوں سے کہ فرسٹ پریفرنس وہ ہمارے جو غیر مسلم حضرات یہاں پر موجود ہیں ان کو دیں تاکہ وہ اسٹیج کے اوپر اسٹیج کے قریب میں جو مائک ہے یہاں پر آئیں, آگے اپنے سوالات کریں. اور سوالات عنوان کے تحت ہونا چاہیے. آج جو عمران بھائی نے بیان کیا اس کا عنوان تھا آخر کون ہے اللہ, تو میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سوالات عنوان کے تحت ہوں اور سوال مختصر ہو نہ کہ تقریر. تو آئیے آج کا پہلا سوال لیتے ہیں بھائیوں کی جانب سے یا سامنے والے مائک سے.
السلام علیکم جی, میں اروند مہر ڈاکٹر ریڈیز فارماسیوٹیکلس میں جاب کرتا ہوں, جی ڈی مٹلا سے آیا ہوں. عمران صاحب بول رہے تھے ابھی بیان میں اللہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے بول کے بولے تھے, بیچ میں بیان میں اللہ کو ہاتھ بھی ہے پیر بھی ہے بول کے بولے تھے آپ.
جی
نہ میل ہے نہ فیمیل ہے بولنے کے بعد میں ہاتھ پیر رہنے کے بعد میں وہ تو جینڈر کے حساب میں آ گیا.
جی
جی اس کا جواب دیو.
جی اروند صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے, تو مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے اروند صاحب یہ آپ کا ذاتی سوال نہیں ہے, آپ کو کسی نے سکھا کر بھیجا ہے. میں نے میری پوری ٹاپک میں کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ میل ہے یا فیمیل ہے, ایسی کوئی بات ہوئی ہماری؟ کبھی بھی نہیں کہا میں نے ایسا. تھوڑی آواز بڑھائی ہے ان کے لیے, تھوڑی آواز بڑھائی
ہے. عمران صاحب میں ویسا نہیں بول رہا, آپ اللہ میل ہے فیمیل ہے بولے بول کے نہیں بول رہا ہوں. میرا سوال پورا سنو آپ ایک سیکنڈ.
جی
نہ میل ہے نہ فیمیل ہے بول کے آپ بولے,
ایسا بھی نہیں بولا. میری پوری تقریر ریکارڈیڈ ہے آ کے دیکھو.
فرمائیے.
ایسا ایک بار بھی نہیں بولا.
فرمائیے.
میں آپ کا سوال سمجھ گیا.
خیر سوال اللہ میل ہے فیمیل ہے بول کے سوال کرو, جواب دیو آپ.
یہ سوال کرو آپ. بھائی نے سوال کیا ہے کیا اللہ مرد ہے یا عورت ہے, اس کی جنس کیا ہے, کیا وہ مرد ہے یا عورت ہے. ان کے دماغ میں یہ سوال اس لیے آیا کیونکہ میں نے کہا اللہ کو ہاتھ ہے اللہ کو پاؤں ہے, اگر اللہ کو ہاتھ اور پاؤں ہے تو پھر وہ میل ہونا یا ایسی کوئی شرط سائنس یا کوئی بک سے لگی ہوئی ہے کیا, جس کو ہاتھ پر رہے انہیں میل یا فیمیل رہنا؟ نہیں نہیں ایسا ایسا آپ کا رول ہے یا کوئی سائنس کا رول ہے؟
میرا سوال میرا اوپینین.
نہیں نہیں اوپینین ہے آپ کا, آپ کے اوپینین کی ایک پیسے کی اہمیت نہیں ہے. آپ کا اوپینین کوئی اہمیت نہ رکھتا, سائنٹیفک کوئی بیکنگ نہ اس کے لیے. تو آپ کو پہلے واضح کر دوں, ایسا دنیا کی کوئی کتاب میں ایسا رول بنا ہوا نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ اگر کسی کو ہاتھ پاؤں ہے تو وہ میل یا فیمیل رہنا ضروری ہے, ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے. اور دنیا میں کئی ایسے یونی سیکشوئل بینگس ہیں, ایمیبا یونی سیکشوئل ہے, اس کے پورے باڈی میں انہیں کئی چیزوں کو اپنے ہاتھ اور پیر کے ساتھ استعمال کرتا لیکن اٹس یونی سیکشوئل, اس کا کوئی سیکس نہیں ہے. ایسے کئی بینگس ہیں جو سیکس نہیں ہوتے ہاتھ پر رکھنے کے باوجود. جہاں تک اللہ کا مسئلہ ہے, اگر آپ میری تقریر 11 بجے سے سنے ہیں تو شاید سورہ اخلاص سنے ہوں گے, جس میں میں نے کہا کہ 3 کرسچنز یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرے اور پوچھے, کیا پوچھے, کہ اللہ کون ہے, تو سورہ اخلاص نازل ہوا. سورہ اخلاص قرآن مجید کا 112 نمبر کا سورہ ہے جس کی 4 آیتیں ہیں. اس کی 4th آیت میں اللہ نے کہا ولم یکن لہ کفواً احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, وہ جیسا ہے ویسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 11 میں کہا لیس کمثلہ شیئن, اس کی کوئی اگر چیز کی اللہ نے قرآن میں کوئی چیز کی مثال دی تو اس کے مثال کی بھی کوئی چیز مثال نہیں بن سکتی. اللہ کی مثال تو دور کی بات ہے. اللہ کو ہاتھ ہے ہم نہیں جانتے کیسے ہیں, اللہ کو پاؤں ہے ہم نہیں جانتے کیسے ہیں. فار ایگزامپل چیئر ہوتی ہے نا, چیئر کے نیچے کے چیزوں کو ڈیسک کے اوپر چیئر رکھتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, کرسی کے, میں نے بھائی کو بولنا تھا میں نے اس کو کیا بولتے ہیں, ہاں
لیگس ہے.
ہاں تو اب اس کو میل ہے یا فیمیل ہے پوچھتے, آپ کیا بولنے والے ہیں وہ بھی بول دیتا ہوں ایک منٹ ٹھہر کر. اب آپ یہ بولیں گے وہ نان لیونگ ہے, وہی بولیں گے.
وہ تو خیر جواب نہیں,
نان لیونگ ہے
اس کے بارے میں ٹاپک نہیں ہے ابھی. ایک دوسرا
ایسا ہے تو وہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں.
دوسرا سوال کر.
نہیں نہیں پہلا بھی میں ختم ہی نہیں کرا.
خیر
پہلا میرا ہو جانے دو. تم میرے سے سیکھنے کو آئے یا میرے کو سکھانے کو آئے؟
سب سوال کر رہا ہوں, جواب
جواب دینا. نہیں ہوا میں نہیں کر رہا ابھی مکمل.
بولا نا سوال
تو بولنے دو نا, پھر پوچھ رہا تم بولتے چلے آ رہے. اب ان کے دماغ میں آ سکتا چیئر نان لیونگ ہے, زندہ چیز نہیں ہے. آج کے حساب سے سائنس یہ مانتی ہے کہ دیر از نتھنگ ایز نان لیونگ آن ارتھ. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ایوری تھنگ از میٹر. میٹر میں ایٹمس ہوتے ہیں, پروٹونس ہوتے ہیں, الیکٹرونس ہوتے ہیں, ان پوروں میں موومنٹ ہے. ہم نے اپنی سہولت کو اس کو نان لیونگ کہا, بٹ ادر وائز دیر از نتھنگ ایز نان لیونگ ان دا یونیورس. ہر چیز زندہ ہے. آج اس کرسی پر بیٹھے ہیں زندہ ہے. یہ جو ٹیشو پیپر ہے زندہ ہے, دستی زندہ ہے, یہ ان سب میں حیات ہے. اللہ نے قرآن میں کتنی ایڈوانس ہے دیکھو, سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں کہا یوسف بے ہو لہو ماف سماواتی والارض, کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. یہ دستی بھی کر رہی ہے, اس کے اندر کے پروٹونس اور الیکٹرونس بھی کر رہے ہیں, وہ کرسی بھی کر رہی ہے. تو ایک چیز یہ ثابت ہو گئی کہ ہر چیز جس کو ہاتھ پیر رہتے وہ میل یا فیمیل ہونا ضروری نہیں ہے. میل فیمیل کی ضرورت مخلوق کو پڑتی. مخلوق میں بھی, کریشن میں بھی اللہ نے کئی ایسے کریشن پیدا کر کے بتائے جو بغیر جینڈر کے ہیں. اللہ کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں ان کے بارے میں نے کہا وہ کیسے ہیں کسی کو بھی نہیں معلوم. اگر آپ میرے توحید الاسماء والصفات کے پوائنٹس غور سے سن رہے تھے تو میں نے اس میں کہا اگر کبھی اللہ کی کوئی صفت ایسی لگے کہ بندے کے پاس یا مخلوق کے پاس ہے تو یاد رکھنا کہ اپنے صفات محدود ہے, اللہ لا محدود ہے. میننگ وی آر لمیٹڈ, ہی از ان لمیٹڈ. اللہ کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. ہوپ آئی آنسر یور کوئسچن.
اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے.
ابھی عمران بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور ہر جگہ ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم کدھر بھی رخ کرو اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے, اور ایک ایک جگہ فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے.
جزاک اللہ خیر, بہن نے ایک اچھا سوال کیا ہے. بہن نے کہا کہ میں نے کہا اللہ عرش پر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تم اپنا رخ جدھر بھی کرو گے تم اللہ کے رخ کو پاؤ گے, اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے انتہائی قریب ہوں. بہن, جب اللہ نے کہا تم جدھر بھی رخ کرو گے مجھے پاؤ گے, وہ آیت کا مجھے فی الوقت حوالہ یاد نہیں ہے. وہ آیت کا معنی کیسا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ ایک سرکل ڈالیے, ڈالنے کے بعد اس میں آپ اگر ایک چونٹی کو چھوڑ دیے, چونٹی اگر اوپر منہ کر کے کس طرف بھی دیکھے گی آپ کا ریڈیس اتنا بڑا ہے آپ اس کو احاطہ کرے ہوئے. اللہ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 103 میں کہا لا تدریک الابصار, کوئی نگاہ اس کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے. کس طریقے سے وہ سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ نے کہا کہ تم مشرق کو پلٹو یا مغرب کو پلٹو, مشرق کو پلٹنے سے جو اللہ نہیں ہے, مغرب کو پلٹنے سے کوئی اور معبود نہیں ہے. جس طرف بھی رخ کرو گے تم اللہ کو پاؤ گے. مطلب لہو ملک السماواتی والارض, جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. تو اللہ نے ہم کو یہ کہا کہ کہیں بھی تم کرو کوئی معبود نہیں ملے گا, میں اکیلا ہی ملوں گا. اور جو دوسری آیت آپ کہہ رہی ہیں وہ سورہ خاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 16 ہے, جس کو بہت لوگ کوٹ کر کے کہتے ہیں. اللہ نے کہا میں تمہاری شاہرخ سے بھی قریب ہوں, مشہور ہے نا, نانو اقرب من حبل الورید, میں تمہاری شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس کی تفسیر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست کی. ابن تیمیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے جس کو سب مسلمان بڑی عزت سے مانتے ہیں, سنی مسلمان بہت عزت سے مانتے ہیں چاہے کوئی مسلک کے ہوں. انہوں نے کہا جب اللہ کہتا ہے انا نحنو نزلنا الذکر, سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 کیا ہے, بے شک ہم نے اس ذکر کو, کیا اللہ نیچے لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یا جبرائیل علیہ السلام سے بھیجایا؟ مگر اللہ تو کہہ رہا ہے نحنو نزلنا الذکر, ہم نے ذکر کو نازل کیا. مطلب ہم سے مراد میرے جو کام لینے کے طریقے ہیں میں اپنے طریقے سے اس کو نازل کیا. جب اللہ کہتا ہے شارخ سے قریب ہوں, اس سے مراد ہے اللہ علم کے اعتبار سے خود تم سے زیادہ تمہارے بارے میں جانتا ہے. تم خود کے بارے میں جتنا نہیں جانتے وہ تمہارے بارے میں اس سے زیادہ جانتا ہے, وہ تمہاری شاہرخ سے بھی قریب ہے. تم اپنی جان کو جتنا اچھا نہیں سوچ سکتے وہ تم سے کئی گنا زیادہ تمہارے بارے میں اچھا سوچتا ہے. اس معنی میں ہے ذات کے حساب سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قریب. امید میری بہن کا جواب ہو گیا.
اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا اس مائک سے.
السلام علیکم, میرا سوال ٹاپک سے ہٹ کر ہے.
آپ کا نام اور
पेशा बताएं।
मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम कम फ्रॉम संतोष नगर। इफ समवन पेइंग मी,
सवाल उर्दू में करिए,
अगर कोई मुझे इंटरेस्ट पे बन रहा है तो मेरे लिए फायदेमंद तो है ना?
आपका सवाल सूद पर है। भाई ने सूद पर सवाल किया है कि अगर कोई मुझे इंटरेस्ट देता है तो उसमें मेरा फायदा है, फिर हराम क्यों है, ये जानना चाहते हैं हम। अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 में कहा, जब इनसे कहा गया कि सूद हराम है तो ये कहते हैं तिजारत भी तो सूद जैसी ही चीज है। इनसे कहो अल्लाह ने एक को हराम किया है और एक को, बस ये काफी है। बोले अल्लाह बोला होंगी तुमको फायदा हो रहा होगा, वो सब नहीं, एक में हराम बोला हराम, शैतान को सजदा करो बोले थे वो सब नहीं, मैं इससे पैदा हुआ उन्हें उससे, एक हलाल एक हराम, फायदा नुकसान कुछ नहीं। अब मैं बोला ये हराम सूद, अल्लाह ने क्या कहा सूद तो बस हराम। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275, कुरान में सूद को हुरमत का जो हुक्म आया है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 से 279 तक, 275 to 279, आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 130, सूरह रूम सूरह नंबर 30, इन पूरे मुकामात पर अल्लाह ने, सूरह निसा सूरह नंबर 4, इन पूरे मुकामात पर अल्लाह ताला ने सूद को हुरमत का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं जानते हैं सूद के बारे में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूद के मामले में 10 किस्म के लोगों को 70 से ज्यादा दर्जात में गुना दिए जाएंगे। कितने दर्जात में? कितने? उसमें से जो सबसे छोटा गुना है, सबसे छोटा, वो किसको होगा? 10 किस्म के लोगों को होगा। बोले वो 10 में से 10वां कौन है? एक देने वाला, लेने वाला, सवारी देने वाला, गवाही देने वाला, अड्डा बताने वाला, ये पूरे आ गए। आखिरी कौन है मालूम है? आप और मैं किसी होटल में चाय पीते बैठे हुए हैं, पीछे से कोई हमारे गैर मुस्लिम दोस्त सूद का कोई कारोबार के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोगों को सुने आई, उनको पलट के नसीहत नहीं करे सूद हराम है, वो मामला उनका तय पा गया, आप और मैं उनके साथ शामिल हो गए। 10वां ऐसे शख्स को नबी कहते हैं सगी मां से जिना करने का गुना दिया जाएगा। और अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 279 में कहा अगर इस हुक्म के बावजूद ये लोग इसके मामला करें तो इनसे कहो कि ये तैयार हो जाए अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। अल्लाह और रसूल से जंग करके मुसलमान बाकी रहते तो क्या बोले हमारे फतवा देने वाले हीरो आएंगे? ये दारुल हर्ब है, क्या है? तो दारुल हर्ब में अम्मा से शादी करता रे, ये जंग की जगह है, मेरे को बच्ची नहीं मिल रही बहन से शादी करता बोलते है? ये जंग की जगह है, मैं अल्लाह रसूल से जंग करता बोलते है? दारुल हर्ब ना दारुल इस्लाम ना दारुल अमन, पूरी दुनिया में कुरान नाफिज होके एक ही हुक्म दिया हराम, सूद क्या है? मां बाप की नाफरमानी से बड़ा जिक्र आया है गुनाह का, अल्लाह उसके रसूल से जंग। सोचो लानत है उन मुसलमानों पर जो सूद के कारोबार करते हैं, अल्लाह इनको और इनकी कमाई के जरिए से इन्होंने जितनों को पाला है उन सब के पेट जहन्नम से भर दे, क्योंकि ये लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके अपने घरों को पाल रहे हैं, अल्लाह की लानत है इनके ऊपर।
अगला सवाल बहनों की जानिब से लिया जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा क्वेश्चन बोलने से पहले ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझे उस पर यकीन है
जी,
तकदीर से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, जब अल्लाह ताला ने तकदीर बना दी है तो फिर हम दुनिया में क्यों आए? जहन्नम और जन्नत का जब फैसला हो चुका है तो फिर हम जन्नत दुनिया में क्यों आए? इस पे ये क्वेश्चन एक नॉन मुस्लिम ने मुझसे किया था, मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह। भाई ने सवाल किया है कि उनको मुसलमान होने के नाते तकदीर पर यकीन है, लेकिन एक गैर मुस्लिम साथी ने उनके सवाल किया कि जब अल्लाह ने तकदीर बना दिया तो अल्लाह को मालूम है जन्नत में कौन जाएंगे और जहन्नम में कौन जाएंगे, तो फिर हमें दुनिया में भेजा ही क्यों? ऐसे सवाल आप कई लोग करते हैं, है कि नहीं है? अल्लाह को तो मालूम है जन्नत में कौन जाएगा और जहन्नम में कौन जाएगा, अल्लाह को मालूम है कि नहीं? शक में बोल रहे हैं। तो फिर दुनिया में क्यों भेजा? अगर अल्लाह ये दुनिया में नहीं भेजकर अगर जन्नत और जहन्नम में डालता तो क्या होता मालूम? जन्नत या तो अस्सलाम वालेकुम बल्कि अंदर चले जाते थे, अब जहन्नम या बोलते थे अल्लाह मौका तो देके देखना था। तो अल्लाह ताला को भी यकीन था कि जो मेरा जन्नती बंदा है मौका दिया तो मौके का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, जा बोला। जो जहन्नमी है उसे मौका दूं या ना दूं, दोनों सूरतों में बराबर है, आखिर में आने वाला तो वहीं पर है, कम से कम उसको तो तसल्ली हो जाएंगी, हाँ भाई मैं इसी का मुस्तहक था, اللہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 15 میں کہتا ہے ہم قیامت کے دن ان کے عمل کی پوری ڈائری، پورا چارٹ، پورا پرنٹ آؤٹ، ان کا اعمال نامہ ان کے گلوں میں پہنا دیں گے، یہ خود اس کو پڑھ کر فیصلہ کر دیں گے انہیں کہاں جانا ہے۔
اگلا سوال بھائی کی جانب سے لیا جائے گا سیدھے آیت کے مائک سے، اگر اس لائن میں کوئی غیر مسلم حضرات موجود ہے تو فرسٹ پریفرنس ہم ان کو دیں گے۔
السلام علیکم، میرا نام کرشنا ہے اور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر کا کام کرتا ہوں۔ میرا سوال ہے، عمران بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، تو میرا پرشن یہ ہے ایک پرفیکٹ مسلمان آدمی کو سالگرہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟
کرشنا بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں نے کہا میلاد النبی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا اسلام میں جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بالکل ثابت نہیں ہے، تو کیا ایک عام آدمی اپنی برتھ ڈے منا سکتا ہے یا نہیں منا سکتا ہے، یہ بھائی نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے، آپ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ نے اپنا پروفیشن سنایا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں آپ سے ایک چھوٹا سا ریٹورک کوشچن کرتا ہوں، اٹس ناٹ ٹو ایگزامن یو، ایک ریٹورک کوشچن کرتا ہوں۔ بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر پیشنٹ سے کہتا ہے کہ تو 10 دن کے بعد مرنے والا ہے، تیری زندگی صرف 10 دن کی ہے۔ اب یہ جو پیشنٹ ہے، اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ 10 دن کے بعد جب یہ مر جائے گا تو اس کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا، یہ اگر اس کا ایمان ہے، یہ اس کا بلیف ہے، تو کیا یہ پیشنٹ آج ایک دن کیک کاٹ کے میرا ایک دن اور چلے گیا 90 بجے ہوئے بولتا، یا فکر میں لگ جاتا کہ کیا صرف 10 دن بچے ہیں جس کے بعد مجھے میرا حساب دینا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1، پہلی آیت سورہ انبیاء کی 21 سورہ آیت نمبر 1، کیا انسان اس بات کو بھول چکا ہے کہ اس کا حساب دینے کا وقت اس کے قریب آتا جا رہا ہے؟ بھول گیا کیا انسان؟ خوش ہو رہا ایک ایک سال گیا تو، اور کتنا دیوانہ ہے، دیکھو آپ، میری نظر میں برتھ ڈے منانے والا سب سے بڑا پاگل ہے، کیوں؟ ہر سال خوش ہو رہا، ہاں میں ایک سال اور موت کے قریب چلے گا، بولتے ون ایئر مور از اوور، ناؤ آئی ایم کلوزر ٹو دم ڈیتھ، بولے سر۔ تو اٹس ویری اسٹوپڈ ایکچولی، وی اڈاپٹیڈ دس کانسیپٹ، یہ ہم لوگ اڈاپٹ کرے ہیں۔ ایون آپ دیکھیں انڈین سولیزیشن میں فرام دا ہندو کسٹمس، ہندو کلچر یا ہندو دھارمک کتابوں سے کہیں بھی نہیں ہے، یہ بعد والوں نے اس کو اڈاپٹ کیا دوسروں سے، اسپیشلی ویسٹرنر سے۔ اور برتھ ڈے کا کانسیپٹ اصل کون مناتے ہیں برتھ ڈے؟ وہ لوگ جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے اور جو سمجھتے ہیں یہی دنیا ان کی جنت اور جہنم ہے، کیونکہ وہ آخرت کا چھوڑ دیا ایمان، جو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی خوش ہو جاؤ، یہی غم میں رہو، ختم، اتنی ہماری دنیا ہے، وہ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں۔ دیٹ از دا ریزن اسلام ہیز نیور گیون این اپرچونٹی فار برتھ ڈے۔ ہماری اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ ٹو سیلیبریٹ دیٹ لائف انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آنسرڈ کوسچن۔
اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا۔
السلام علیکم، میرا نام تنویر جہاں ہے، میں پوسٹ گریجویٹ ہوں۔ آپ سے ایک سوال ہے میرا، جیسا کہ اللہ کا تعارف مسلمان کو ہر غیر مسلم کو بتانا فرض ہے، عالمی طور پر تو یہ کام بڑے اچھے پیمانے پر ماشاءاللہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کچھ دن پہلے ہی یو ایس گئے تھے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہاں پر مسلمان کس طرح اس دعوت کو پھیلا رہے ہیں یا اللہ کا تعارف پہنچا رہے ہیں؟
ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر میری بہن، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، ہو سکتا ہے کہ میرے کئی بھائیوں کے لیے یہ معلومات والی چیز بھی ہو جائے۔ الحمدللہ، میں بالکل رمضان سے ایک ہفتہ پہلے امریکہ سے واپس آیا، تقریباً 2 مہینے میں وہیں پر تھا۔ امریکہ میری نظر میں دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں کے لوگ اسلام سمجھنے کے لیے بے تحاشا پیاسے ہیں، ان کو اسلام بتانے والے نہیں۔ عام امریکی شہری آپ سے اسلام سیکھنے کے لیے بے تحاشا پیاسے ہیں، ان کو اسلام بتانے اور سکھانے والے مسلمان موجود نہیں ہیں وہاں پر۔ ہاں، جو کچھ وہ دنیا میں کر رہے ہیں، جس طرح فلسطین میں کر رہے ہیں، اسرائیل میں کر رہے ہیں، افغانستان میں کر رہے ہیں، عراق میں کر رہے ہیں، یہ ایک ان کی بڑی پالیسی کے تحت یہ لوگ کر رہے ہیں۔ میں عام شہریوں کی بات کر رہا ہوں، عام امریکی شہری پیاسے ہیں اسلام سیکھنے کے لیے۔ اگر آپ 19 مارچ یا 18 مارچ 2009 دا ہندو نیوز پیپر، 18 مارچ 2009 پیج نمبر 18 پڑھیں گے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں کرسچینٹی، عیسائیت کا بڑھاوا کم ہو کر اسلام سب سے بڑا پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عام امریکی اپنی زندگی کے طور طریقوں سے انتہائی تنگ آ چکے ہیں. ان کے پاس فیملی کانسیپٹ کوئی چیز نہیں ہے. بچی 12 سال 13 سال کی بچی, عام امریکی بچی, اپنے گھر میں اپنے ساتھ بوائے فرینڈ کو لا کر سوتی ہے. چاہے مسلمان کی بچی ہو یا غیر مسلم کی, باپ کچھ نہیں کر سکتا, بے بس ہے, کلچر ہو گیا ان کا. ایبورشنز, اگر بچی 18 سال کے اندر پریگنٹ ہو گئی, دواخانے کو ایبورشن کے لیے گئی, تو ڈاکٹر اس کو پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیا ہے. اگر بچی کو وہ پوچھا اور بچی نے کمپلین کیا کہ اس نے میری عزت پر حملہ کیا, ڈاکٹر کا لائسنس کینسل ہو جائے. ایسے حالات ہیں جہاں پر بے شمار غیر مسلم اپنے زندگی کے طور طریقوں سے بڑے تنگ ہیں. آپ جب ان سے اسلام کی بات کرتے ہیں, ان کو بڑا سکون ملنا شروع ہوتا ہے اور بے تحاشا تیزی سے اسلام قبول کرنے کی طرف آ جاتے ہیں ہم لوگ. اس کی ایک اور وجہ ہے, امریکہ کے جتنے بھی امریکی لوگ ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں امریکہ دنیا کا سب سے قابل ترین ملک مانا جاتا ہے, تو لازم ہے وہاں کے شہری بھی بہت پڑھے لکھے ہیں. جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو جہالت کے ٹائپ کی نہیں ہوتی, وہ علمی سوالات کرتے ہیں, علم سے جاننا چاہتے ہیں. اور اللہ کا یہ قرآن بڑے بڑے علم والوں کے لیے بھی ہدایت کا راستہ ہے. تم کتنا بھی, اللہ نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 49 میں کہا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں ہمارے لیے کتنی پیاری قرآن اللہ نے ہمارے کو دی ہے. اللہ کہتے ہیں, غور سے سنیے اس آیت کو, سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 49, آیت نمبر 49, اللہ کہتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے اگر تم اس سے بہتر کوئی چیز لا سکتے ہو تو لاؤ, میں سب سے پہلے اس کا ماننے والا بن جاؤں گا. اللہ اکبر. ہم مسلمان مگر اس قرآن کو ان کو بتا ہی نہیں رہے, ہم اس کے اوپر ازدہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ہمارے وہاں پہ مسلمان ہیں, بہت تعجب کیا میں بعض مسلمانوں کو دیکھ کر, سب کو نہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے مسلمان ہیں, بہترین دعوت کا کام کر رہے ہیں, لیکن بعض کو دیکھ کر میں تعجب میں پڑ گیا. آپ یقین مانیے, آپ جانتے ہیں مسجد کے امام صاحب عید میلاد کی دعوت کا رخا چھاپ کر دعوت کے نیچے لکھتے ہیں, رخے کے نیچے لکھتے ہیں, ڈی جے اینڈ لکر ول بی سروڈ, آرکیسٹرا اور شراب دی جائے گی, امام لکھتے ہیں مسجد کے. مقصد نہیں بھائی, یہ سوسائٹی ایسی ہے, اتنا تو آنے دو ان کو. ہماری مسلمان بچیاں اور بچے چرچ میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر کے آ رہے ہیں, کیا بولے تو انٹرفیت کلچر ہے ہمارے پاس. یہ دیکھیے, میں وہاں پر گیا, جیسا آپ نے سنا مجھے امریکن آرمی سے انویٹیشن آیا تھا. فورٹ نوکس ان کا وہ علاقہ ہے جہاں پر لاسٹ ٹریننگ کیمپ ہے, اس کے بعد وہ عراق اور افغانستان کو بھیج دیے جاتے ہیں. 3 گھنٹے 40 منٹ ان لوگوں نے مجھ سے انٹریکٹ کیا, ان کے پورے سوالات القاعدہ طالبان, القاعدہ طالبان جہاد, القاعدہ طالبان جہاد, مجھے گلے لگا لیا کے. میں ان کے ساتھ فوٹوز لیا, لیکن مجھے ان لوگوں نے اجازت دی فوٹوز لینے کی. جب پوری گفتگو ہوئی, وہ بار بار مجھے بول رہے تھے کہ اتنی ساری باتیں ہم لوگ کبھی بھی نہیں سنے اسلام کے بارے میں, ہم کو کوئی بھی یہ باتیں نہیں بتاتا, مطلب کمی ہم میں ہے, ہم ان تک نہیں پہنچ رہے ہیں. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم غلط ہو, تو ایک فوجی ہونے کے ناطے وہ تم کو غلط سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی, ہمارے اس ملک میں, ہندوستان میں, ہم اتنا آزاد ہیں, اتنا موقع ہے ہم کو اللہ کی دعوت پیش کرنے کا, ہم خامہ خواہ کے کئی بار غیر مسلمانوں سے اپنے دلوں میں زبردستی کی دشمنی لیے بیٹھے ہیں. ہم بجائے ان کو دشمن سمجھنے کے ان پر رحم کیوں نہیں کھاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں, آپ کے نبی کے امتی ہیں, ان تک یہ بات پہنچانا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. اس کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں گے تو وہ بیچارے کو کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن کیا ہے. دعوت کا کام آج بہت بڑا کام ہے. مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں آپ امت میں اتحاد کے لیے پوری جماعت والوں کو کیوں نہیں بلاتے. میں نے کہا وہ وقت کا برباد کرنا ہے, بجائے اس کے میں دعوت کا کام کروں گا غیر مسلمان میں, کم سے کم وہ اللہ اور رسول کو سمجھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے گا, ان کے پیچھے ٹائم کروں گا خراب اپنا, تو یہ جانتے ہوئے بھی بوجھتے ہوئے بھی نبی کی سنتوں کو پامال کریں گے, بدعتیں کریں گے, شرک کریں گے. آج دعوت اہم ضرورت ہے ہماری, ہم کو چاہیے کہ جن غیر مسلمانوں کو اس کی غلط فہمی ہے اسلام کے بارے میں, ہم ان تک جائیں, ان سے بات کریں. آپ یقین مانیے, یہ پبلک پروگرام کا آج پرمیشن ملا ہے, شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا, اگر ہمارے آرگنائزیشن کے سوائے الحمدللہ سما الحمدللہ پولیس والے بیگم بازار کے ابھی بھی یہیں پر ہیں, اگر آئی آر ایف کے علاوہ, یہ آرگنائزیشن کے علاوہ, یہاں پر پولیٹیکل نہیں کر رہا ہوں, ریلیجیس, کوئی اور آرگنائزیشن گاندھی بھون پر اس وقت یہ پروگرام نہیں کر سکتا تھا, آپ کو معلوم ہے. میرے کو ٹوٹل پولیس کے سپورٹ سے پروگرام ہوا, کیوں, ان کو سیکیورٹی کا تھریٹ ہے کہ گاندھی بھون پر اٹیک ہوگا. میں انتہا سے زیادہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں, اس کے بعد اے کے خان صاحب کا جو پولیس کمشنر ہے, سینٹرل زون ڈی سی پی اکن سبھروال کا, اور بیگم بازار کے انسپیکٹر کا, جنہوں نے ہم کو سیکیورٹی دی تاکہ ہمارے پروگرام میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. آپ لوگ اگر نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو اردو نیوز پیپر میں ایک خان صاحب کا بیان تھا کہ سینٹرل زون کے ایریا میں کوئی پروگرام کی پرمیشن نہیں دی جائے گی, مائکروفون کی نہیں, اسپیکرس کی نہیں, ہم لوگ سب کر رہے ہیں, ہم سب جمع ہیں یہاں پر. یہ اللہ کی مدد ہے, جب ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں اللہ مدد کیسے کرے گا. امریکہ کے اندر اتنے گولڈن اپرچونیٹیز ہیں, لیکن جتنے ہمارے لوگ یہاں سے اکثر جاتے ہیں نوجوان بچے اور بچیاں انفارچونیٹلی دعوت کی نیت سے نہیں جاتے, بلکہ ان کے ساتھ دنیا پرست بننے کے لیے جاتے ہیں. ایک صاحب مجھے ملے میرے پورے امریکہ کے دورے پر, ان کا ایک جملہ مجھے پوری امریکہ کی کیفیت بتا دیا, مسلمانوں کی حد تک بتا رہا ہوں. آپ مجھ سے امریکہ میں دعوت کی اپرچونیٹیز پوچھیں گے, میں کہوں گا انڈیا اور امریکہ دنیا کے سب سے پیارے ملک ہے دعوت کے کام کو, لیکن آئی لو مائی کنٹری, مجھے میرا انڈیا بہت پسند ہے. کیوں کیوں جانتے ہیں؟ میں ایسی حیدرآبادی اردو یہاں سے ہٹ کے کہیں بھی بات نہیں کر سکتا, میں ایسا میرے ماں باپ کے بیچ میں کہیں اور نہیں رہ سکتا. مجھے ڈالر کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میرے اپنوں کی مجھے اہمیت ہے. میرے لیے بہت اپرچونیٹیز ہے حیدرآباد چھوڑ کے جا کے کہیں بھی دعوت کا کام کرنے کا, لیکن کچھ بھی ہو جاؤ میرے اپنے بھائیوں کے بیچ میں وہ مجھے گالی دیں گلے سے لگائیں, یہ میرے اپنے بھائی ہیں, اس کے اوپر اطمینان ہے مجھے. ماشاء اللہ گولڈن اپرچونیٹیز, ماشاء اللہ گولڈن اپرچونیٹیز ہے دعوت کے کام کے لیے الحمد للہ. مسلم ایک ہمارے صاحب مجھے ملے تھے یو ایس میں شکاگو میں, انہوں نے مجھ سے ایک بڑا پیارا جملہ کہا. ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا, بدقسمتی دونوں کے دونوں گھر چھوڑ کر غیر مسلمان سے شادی کر کے بھاگ گئے. ہی از اے ویری رچ پرسن, بہت امیر آدمی ہے. جانتے ہیں انہوں نے کیا جملہ کہا؟ عمران بھائی میں امریکہ کو سونا کمانے کے لیے آیا تھا, آئی کیم ٹو ارن گولڈ, اور میں گولڈ کے پہاڑ کھڑے کر لیا. کیا کرا؟ گولڈ کے پہاڑ کھڑے کر لیا, لیکن میں میرے ہیروں کو کھو دیا ان گولڈ, اس گولڈ کو کمانے میں. آئی مائٹ ہیو ارنڈ گولڈ بٹ آئی لاسٹ مائی ڈائمنڈس. تو آپ لوگ جو بھی امریکہ کو جانا چاہتے ہیں, آپ لوگ اپنے ایمان سے ایمان کو آگ میں ڈال کر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر جانا چاہتے ہیں تو دعوت کے کام سے جائیے, بسنے جانا چاہتے ہیں تو پھر اتنا یقین رکھیے کہ آپ کو بہت بڑے طریقے سے وہاں لوگوں میں اسلام کی بات کرنا ہے, ان تک اسلام کی بات پہنچانا ہے. اور میری نظر میں آئی ایم ریئلی ٹیلنگ یو, امریکہ اور انڈیا دنیا کے سب سے پیارے ممالک ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے, اس سے پیارے لوگ آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتے. ماشاء اللہ دیکھیے, آپ اتنے پورے ہندو بردرس اور سسٹرس ہیں, آج تک آئی آر ایف پہ کبھی کوئی ہندو آ کر ہمارے پر حملہ نہیں کیا, کوئی گالی نہیں دیا, ریسپیکٹفلی آتے ہیں, کتابیں لے کے جاتے ہیں, دن میں آ کر بیٹھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, کوشچنس کرتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آیا ہم کو اللہ کے کرم سے ماشاء اللہ. تو دعوت کا کام میں آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا کام اللہ کی توحید کا کام ہے, اس کام کو ان تک پہنچائیے جو اللہ کے بارے میں بالکل نہیں جانتے. ہمارے جو مسلمانوں میں خراب مسلمان ہیں آپ ان کو بھی اچھا کریے, ان کو اچھا کرنے کے لیے آپ ایک کام کریے, جو برے مسلمان ہیں ان سے بولیے چلو بھائی ہم دونوں مل کر ایک ہمارے ہندو دوست اور کرسچن دوست سے بات کر کے ان کو اسلام کی بات بتائیں گے, تو کیا یہ اچھا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہو سکتا ہے اس ذریعے سے وہ خراب مسلمان بھائی بھی اچھا ہو جائے انشاءاللہ. کریں گے
اگلا سوال بھائی کی جانب سے لیا جائے گا اس مائک سے.
جی میرا نام عبد الخد ہے, میں ویلڈر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ غیر مسلم میں دعویٰ کو اہمیت دی جائے یا مسلموں میں اصلاح کرنے کے لیے اہمیت دی جائے؟
بھائی نے پوچھا ہے کہ دعوت غیر مسلمان کو دینا اہمیت کا ہے یا مسلمان کی اصلاح کرنا یہ اہمیت کا ہے. دیکھیے ایک بچہ ماں باپ کا اسکول میں ایڈمیشن لے چکا ہے, دوسرا بچہ آوارہ گردی کرتے پھر رہا ہے روڈوں پر. ماں باپ کا یہ جو بچہ ایڈمیشن لیا انہیں پورے سبجیکٹس میں اچھا نہیں پڑھ رہا, دوسرا بچہ اسکول ہی نہیں جا رہا, ماں باپ پہلے توجہ کس پہ دیتے؟ ذرا پھر بولا, جواب سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ جو مسلمان ہے کم سے کم اللہ رسول کو مانا, جو نہیں مانا اس کو لے کے آؤ اس گھر کے اندر, اس اسکول کے اندر اسلام کے انشاءاللہ.
اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا.
السلام علیکم برادر, میرا سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عمران میں
آپ کا پروفیشن بتائیں.
مائی پروفیشن از ڈی ایس سی. میرا سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عمران پہ دعوی کا کام کرتے ہیں لیکن سوٹ پہنتے, کیا یہ جائز ہے دین میں؟
اچھا ماشاء اللہ, بہن کو ایسا لگتا ہے کہ بہت پرانے دور والے ملے, نئے دور والے بولتے اتنے مہنگے سوٹ پہنتے بولتے, پھر اس کے اوپر برانڈ بھی پوچھتے, بار ریمنڈ ہے, ریلن ٹیلر ہے, وہ آسٹریلین برانڈ میزونی ہے. تو مختصر میں یہ ہے کہ
کیا مسلمان سوٹ پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں جب آپ قرآن یا حدیث پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کہیں بھی کوئی ایک لباس کو مخصوص کر کے نہیں بتایا، کوئی ایک لباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن نے مخصوص کر کر نہیں کہا کہ یہی اسلام کا لباس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا کام شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کیا پہنتے، پوپ کیا پہنتے، پوپ کرسچنز کے پوپ کیا پہنتے، عرب کیا پہنتے، پھر کیا خیال ہے؟ صحیح ہے، پوپ جو پہن رہے وہ ڈریس پہن رہے نا، پھر بھی صحیح ہے، پھر بھی صحیح ہے، صحیح ہے میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنے وہی، غلط کب ہوتا؟ کراس ڈالے تو غلط ہوتا. غلط کب ہوتا؟ ٹخنے کے نیچے چھوڑے تو غلط ہوتا. غلط کب ہوتا؟ جب مرد ایسا لباس پہنے جو گھٹنے کے اوپر ہو. غلط کب ہوتا؟ جب عورت ایسا لباس پہنے باہر نکلنے کے بعد غیر محرموں کے بیچ میں رہتے وقت جہاں پر اس کے سر سے پاؤں تک وہ ڈھکی ہوئی نہ ہو. غلط کب ہوتا؟ جب عورت دوسرے بے حیا عورتوں کے سامنے بے حجاب نکلے. یہ سب غلط ہوتے. اسلام میں کوئی ڈریس فکس نہیں کیا گیا. مرد کے لیے لازم کیا ہے؟ کہ وہ ٹخنے کے اوپر پہنے، گھٹنے کے نیچے سے لے کر ٹخنے کے اوپر تک کہیں بھی پہن سکتا ہے. چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے اور ساتھ میں سر کی ٹوپی کبھی بھی شرط نہیں ہے. ایک مرتبہ شروع شروع کے دنوں میں اپنی عالیہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا، ایک صاحب آئے، بابا ٹوپی نہیں پہنے آپ، ٹوپی پہننا سنت ہے. تو میں بولا چاچا عربی میں ٹا اور پا نہیں ہوتا نا، بولا نہیں سمجھے، ٹا پا عربی میں نہیں ہوتا، ٹوپی سنت کا ساتھ. غصے میں آ گیا. ٹوپی اگر کوئی پہنتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہننا لازم سنت نہیں ہے، لازم سنت داڑھی ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 7 ولیوم نمبر 7 حدیث نمبر 781 عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا داڑھی کے بال چھوڑ دو، مونچھ ترشوا لو. اسی طریقے سے ٹکنے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے صحیح حدیث میں، جو شخص ٹکنے کے نیچے کپڑا لٹکائے گا قیامت میں اللہ اس کی طرف اپنا رخ کر کے بھی نہیں دیکھے گا. اللہ اکبر. داڑھی سے بڑا مسئلہ ٹکنے کا ہے معلوم ہے شرعی طور پہ؟ داڑھی کا مسئلہ ٹکنے سے چھوٹا ہے. ٹکنے کے اوپر اگر نہیں پہنا تو گناہ بتایا گیا، داڑھی کے لیے گناہ نہیں بتایا گیا. شرعی طور پر شرعی اصول میں ٹکنے کے اوپر پہننا داڑھی سے بھی سخت مسئلہ ہے، کئی لوگ نہیں کرتے. رہا جہاں تک سوٹ کا مسئلہ، اگر میری سطر ڈھک جاتی ہے تو یہ کافی ہے، لیکن جتنے لوگ یہ فتوا دیے نا سوٹ حرام ہے بول گئے ہیں، کبھی یہ لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں دیکھے جو ساڑیاں پہن کے بلوزا اتنے اتنے پہن کے پیٹ دکھا لیتے پھرتے؟ یہ مفتیاں گھر میں کبھی فتوا نہیں دیے ساڑی حرام ہے بول گئے؟ ماں کا یہ حصہ دیکھنا، سگی ماں کا یہ حصہ دیکھنا، سگی ماں اور سگی بہن کا یہ حصہ دیکھنا حرام ہے. سوائے شوہر کے عورت کا یہ حصہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہماری مائیں کتنوں کو بتاتی پھر رہی ہیں، ہماری بہنیں کتنوں کو بتاتی پھر رہی ہیں، جائز ہے؟ یہ غیر اسلامی ہے. سوٹ کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ ٹائی کا مسئلہ ہے. ٹائی عیسائیوں کی نشانی ہے. اتنی بھی عقل نہیں ہے ہمارے لوگوں کو، عیسائی جو چیز کرے یہودی وہ کام کرتے، کبھی کرتے ہیں؟ دونوں تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف سمجھتے ہیں. عیسائیوں کے مطابق یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کراس پر چڑھایا، چڑھایا کہ نہیں چڑھایا؟ اگر ٹائی عیسائیت کی نشانی ہوتی تو یہودی ٹائی کو پہنتے. اچھا یہ ٹائی کدھر سے کراس کے جیسی دکھی؟ کراس کے جیسی ٹائی کہاں سے دکھی؟ ٹائی کی ہسٹری کیا ہے؟ ٹائی شروع کون کرا؟ ٹائی مسلمان شروع کرے، کرو ایشیا کے مسلمان ٹائی کی شروعات کرے جو یہ شکل اب لے لی. سوٹ اس کی شروعات کون کیے؟ یہ شروعات اسپین کے مسلمان کرے 15ویں صدی میں، جب 1492 میں اسپین کا ڈاؤن فال زوال ہوا. جس طرح آج آپ لوگ امریکہ کو ہائر اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں، اس زمانے میں مغرب سے ویسٹرن کنٹریز سے غیر مسلم ہائر اسٹڈیز کو اسپین جاتے تھے، مسلم یونیورسٹیز کو. وہاں مسلمانوں کو ان کپڑوں میں دیکھا، انہوں نے ایڈاپٹ کیا. ہم کلچر ایڈاپٹ کرتے ہیں. کیسے؟ ہمارا بچہ کل تک یہاں رہتا، امریکہ جا کے واپس آتے اتنی چڈی کان میں بالی ڈال لے کے آتا. اس کے بعد سلام جا کے ہے ڈیڈ، ہے پاپ، ہے موم. اما باپ کو بھی خوشی ہوتی بچہ انگلش سیکھ لیا، پاپ ڈاڈ موم بولے. سلام نہیں کرتا، انہیں بائیں ہاتھ سے پانی پیتا، آرام سے پیتا. کمان دس سننا دس ناٹ فر خوش ہو جاتے. تو ایسا جب اس زمانے کے لوگ اسپین گئے تھے
بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. شیطان ہے, نبی افضل نہیں ہے ہمارے لیے. نبی کا ایک جملہ کافی نہیں ہم کو سدھارنے کے لیے, سیدھے ہاتھ سے کھانا اور پینا. تو بہرحال یہ جب امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے لوگ اسپین گئے, انہوں نے مسلمانوں کو جب یہ لباس میں دیکھا, جس طرح آج ہمارے بچے ان سے متاثر ہو کر یہ لباس لے لیتے ہیں, ان لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر یہ لباس اختیار کیا. جب انگلینڈ وغیرہ کا عروج ہونے لگا, مسلمانوں کا زوال ہو گیا, پھر انگریز حکومت کرنے انڈیا پر آئے. انڈیا پر آنے کے بعد گاندھی جی نے ایک مہم چلائی کہ ہم انگریزوں کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کریں گے. تو ہر مذہب والوں نے کوشش کی کہ گاندھی جی کا ساتھ دے کر اپنے ملک والوں کو انگریزوں کی چیزیں استعمال کرنے سے رکائیں. تو ہمارے مفتیاں شروع سے فتواؤں کے واسطے بیٹھے ہوئے رہتے, کوئی اور ہے دیتا ہوں میں فتوا, بولتے نہیں بھی آیا تو زبردستی کے دیتے. اور قسمتوں کو کوئی میڈیا والا مل گیا ان کو, تب یہ سمجھتے کہ دنیا کا مفتی اعظم میں ہوں. اپنے لوگ بولنا شروع جو مکو آیا بولتے, سمجھتے بھی نہیں کہ میڈیا بعد میں کیا کرتا. ایک بار ڈکن کرونیکل والے میرے کو کال کرے تھے, کال کر کے, عمران بھائی ثانیہ مرزا کے بارے میں آپ کیا بولتے مجھے. کون ثانیہ مرزا پوچھا میں, ثانیہ مرزا نہیں معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم, نہیں ملا ابھی تک. بولا نہیں انہوں جو کپڑے پہنے, میں بولا میں کہیں کو دیکھوں گا انہوں کیا کپڑے پہنے. نہیں ابھی پورا ایشو چل رہا نا, میرے تک تو نہیں آیا کوئی بھی ایشو. تو نہیں ان کا ڈریس جو ہے سب مسلم اسکالرس فتوا دے رہے ہیں, شرعی طور پہ صحیح نہیں ہے. اچھا میں بولا آپ ایسا سوال کرو کہ اسلامک شریعت میں عورت کیا پہننا چاہیے. ثانیہ مرزا میں نے پہچانا تھا, عورت کیا پہننا بولتا ہوں آپ, اس کے بعد آپ فٹ کر لو نا, وہاں فٹ ہوتے نہیں ہوتے. اچھا اچھا تھینک یو ویری مچ, بول کے رکھ دی. میں جواب دیا تو ثانیہ مرزا کے بارے میں عمران ایسا بولے, میں اس کو کبھی نہیں دیکھا, میں اس کو کبھی پہچانتا نہیں, تو خامہ خواہ کے اس کے بارے میں کچھ بولوں, کیونکہ میرے کو اسلام اجازت نہیں دیتا کسی شخصیت کے اوپر جواب دینے کا, میں نہیں دے سکتا. مگر ہمارے پاس کیسا ہے, فتوے کے واسطے بیٹھے رہتے, آؤ جاتا بےچارا, جاتے فتوا گر شروع کیا ہے. تو ایسا اس زمانے میں کیا ہوا, جب انگریز یہاں حکومت کرے تو مسلمان کیا کرے معلوم ہے, گاندھی جی کا ساتھ دینے فتوے دیے, جو سوٹ پہنا انہیں حرام کرا, انگریزوں کا لباس ہے. تیری ہسٹری کمزور ہے, تیرے کو تاریخ نہیں معلوم ہے, کپڑے پہلے کون سی ہے, یہ سب سے پہلے کون پہلے, تیری پرابلم ہے, تیرے کو نہیں معلوم ہے. تو سمجھے سوٹ انگریزوں کا لباس. اچھا ایک چیز بتاتا ہوں مزے کی, یہ جتنے لوگ فتوا دیتے نا انگریزوں کا لباس ہے بول کے, ایک زبردست چیز بتاؤ, تھوڑے دن پہلے غوث اعظم دستگیر کی نسل کے کوئی آئے تھے, کون سے کپڑوں میں تھے انہوں پہنے, تو ولی ہم پہنے, تو انہوں پہنے تو ان کے پیروں بھی پڑیں گے سوٹ پہنے, تو ہم پہنے تو ہاتھ نہیں ملیں گے ہمارے انگریزوں کا لباس. ہم داڑھی رکھ کے بھی سوٹ پہنے تو ہم خلیص, انہوں بغیر داڑھی کے بھی سوٹ پہنے تو ولی اللہ. انصافی نہیں ہے یہ, ہے نہیں ہے. اچھا اب اس حساب سے امریکہ میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوں گا کیا کبھی بھی؟ وہاں پہ تو پورے سوٹ آپ پہن دینا. تو یہ سب دیوانے باتیں ہیں, دخیانوسی باتیں ہیں, ہم کو اس کے باہر آنی چاہیے. کوئی شخص اگر کرتا پائجامہ پہنتا ہے, توپ پہنتا ہے, سوٹ پہنتا ہے, جو بھی پہنتا ہے, بس اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جب پہنتا ہے تو وہ لباس نہ پہنے جس سے کہ کوئی آدمی مشکوک ہو جائے کہ یہ مسلمان کا لباس ہے یا غیر مسلم کا. میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے اگر زعفرانی رنگ کی دھوتی اور وہ ڈال لے کے آیا, کنفیوز کرا ہوا عرب کیا تھا, تو پہن لے کے آ کے اس کے بعد ایک کراس ڈال لیا, تو یہ سب حرام ہے, ایسی مشابہت مت کرو بولے. اور جو بہنیں ساڑیاں وغیرہ پہنتی ہیں, محاسبہ کریں, بہت بڑا گناہ ہونے والا ہے. جو حصہ آپ لوگ اپنے پیٹ کا, اپنے ہاتھ کا, پیٹ کا دوسروں کو دکھاتی ہیں, حرام ہے. سگے بیٹے کو, سگے بھائی اور سگے باپ کو نہیں دکھا سکتے سوائے اپنے شوہروں کے. بہن کا
اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا اس مائک سے.
اروند مہر بول رہا ہوں
جی,
ڈاکٹر ریڈی لیب میں جاب کرتا ہوں, شاہپور نگر سے آیا ہوں. میں ایک ویجیٹیرین ہوں, میرے دوست بولے تھے آپ ویجیٹیرین کیوں ہیں, آپ کے بھگوت گیتا میں نان ویج کھانا بول کے لکھا ہے بول کے بولے تھے, اس کا جواب دیو.
بھائی نے پوچھا ہے کیا, ایک مسلم دوست نے ان سے کہا آپ ویجیٹیرین کیوں ہیں, کیونکہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ نان ویج کھاؤ. بھگوت گیتا میں نہیں لکھا ہے, مہابھارت میں لکھا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 25 سے لے کر چیپٹر نمبر 43 ہے, یہ بھگوت گیتا ہے. مہابھارت کیا ہے؟ پوری ایک کتاب ہے, اتہاسا کہتے ہیں اسے. مہابھارت پوری ایک کہانی ہے, اس میں چیپٹر نمبر 25 سے چیپٹر نمبر 43 تک بھگوت گیتا ہے. مہابھارت میں انوشاسن پرو بول کر ہے. انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں بھیشم سے ارجن پوچھتے ہیں کہ اے بھیشم پتا, ہمارے گھر میں جو روحیں جو لوگ مر گئے ہیں अगर मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए कुछ खिलाना चाहता हूँ गरीबों को तो क्या खिलाऊं? तो भीष्म पिता जवाब देकर कहते हैं कि अय अर्जुन, अगर तू उन्हें व्हील प्लाउ और राइस खिलाएगा तो उनकी आत्मा को एक महीने तक शांति रहेगी, अगर तू खरगोश खिलाएगा दो महीने, अगर तू फलां चीज खिलाएगा तीन महीने, अगर बकरी खिलाएगा छह महीने, अगर तू बफेलो खिलाएगा यानी कि ऐसा कोई जानवर खिलाएगा तो पूरे एक साल तक शांति रहेगी। ये भगवद गीता में। इसी तरह मनुस्मृति कहकर एक आप लोगों की किताब है, मनुस्मृति, मनु स्मृति का माना है ऐसी किताब जो लॉ बुक ऑफ हिंदू है, उनके शराई मसायल है उसमें। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, 31, 32 और 35 में कहा गया है, हमने बास जानवर तुम्हारे लिए इस्तेमाल को पैदा किए हैं और बास खाने के लिए पैदा किए हैं, तो जो जानवर खाने के अगर तुम उनका शिकार करके खाओगे तो तुम पर कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से बृहदारण्यक उपनिषद बुक नंबर 6 नंबर 4 वर्स नंबर 18 में कहा गया है कि ऐ ब्राह्मण जोड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद वेद शास्त्र की पंडित बने और तुम्हें बेटा पैदा हो तो तुम्हें चाहिए कि शादी की पहली रात में चावल और बड़े जानवर का गोश्त खा ले, इस किस्म से बताया गया है। तो आपको ये किताबों के अंदर इस तरह रोक नहीं लगाया। ये रोक कहां से आया? जब महावीर जैन जैनिज्म फैला रहे थे तो जैन मत वालों ने कहा कि ये मासूम जानवरों पर जुल्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो तुम कुर्बानी का जानवर इस्तेमाल करते हो उस जानवर को अगर तुम तकलीफ दोगे तो ये अल्लाह का गुनाह है, तकलीफ हमको नहीं देना चाहिए, जानवर को बेहतरीन तरीके से जुबा करना चाहिए। और जिस तरीके से मुसलमान जुबा करता है दुनिया में, इससे बेहतरीन साइंटिफिक कोई और तरीका नहीं है। सरदार जो लोग होते हैं, सिख जो लोग होते हैं, वो लोग झटके का गोश्त खाते हैं, एक झटके में उसको मार दिया और जानवर को खा लिया। साइंस कहती है जब जानवर को तुम एक ही झटके में खत्म करते हो उसका दिल हार्ट अटैक आकर मरता है और खून पूरा उसके जिस्म में रह जाता है। मुसलमान को कहा गया जबीहा करो, शहरत काटो, पूरा खून बाहर बहा दो। क्यों? साइंस कहती है कि पूरे बीमारियों को कैरी करने वाली चीज इंसान के जिस्म का खून है, बैक्टीरिया पूरा उसी में होता है, साइंटिफिक वे है। जो जानवर तड़पता हुआ दिखता है वो जानवर तकलीफ से नहीं तड़पता, साइंस के मुताबिक जब खून बहने लगता है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं, वो खुलते हैं और बढ़ते हैं, बंद होते हैं खुलते हैं, बंद होते हैं खुलते हैं, वो मूवमेंट तड़प का नहीं उसकी वजह से रहता है। फिर इसी तरीके से जो जैन मत की फिलॉसफी थी वो हिंदू लोगों ने अडॉप्ट कर ली, हिंदू वालों ने कहा कि नहीं हम भी इसको मानेंगे, हाँ भाई मासूम जानवर का कत्ल है। तो जैन ये नहीं जानते कि उनके पेट के अंदर जो डाइजेशन के एंजाइम्स होते हैं जिससे खाना डाइजेस्ट होता है वो खुद नॉन वेजिटेरियन बैक्टीरिया है। दही क्या है? नॉन वेजिटेरियन बैक्टीरिया है। आपके जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैसे बनता है? वो बैक्टीरिया से बनता है, बैक्टीरिया खुद नॉन वेजिटेरियन है। इसी तरीके से जैन की अगर मैं फिलॉसफी ये मान लूं कि देखो हम मासूम को तकलीफ नहीं देना चाहिए, तो आज साइंस कहती है कि झाड़ जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, जो तरकारी हम खाते हैं, इनके अंदर भी जिंदगी है। लेकिन आप गौर करके देखें तो जैन मत वाले जो खाली इन वेजिटेरियन चीजों को खा रहे हैं वो बड़े जालिम है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जानदार चीज को खा रहे हैं जो कम से कम जानवर की तरह ना आवाज निकाल सकती है ना भाग सकती है छुड़ाकर। ज्यादा जालिम कौन हुए? और अगर आप मेडिकल साइंस के बारे में मालूम करेंगे, इंसान को अच्छी सेहत के लिए एमिनो एसिड्स की जरूरत है। एमिनो एसिड्स सबसे ज्यादा आपको नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलते हैं। प्रोटीन्स, सबसे प्रोटीनेशियस डिश वेजिटेरियन फूड में सोयाबीन है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन्स इंसान की बॉडी को बीफ से मिलते हैं, गाय के गोश्त से मिलते हैं। ये साइंस कहती है, मैं नहीं कहता हूं। और ऐसे कई हिंदू लोग हैं जो गोश्त खाते हैं, ऐसे कई ऋषि हैं जो गोश्त खाते हैं। ये सिर्फ जैन मत की वजह से इन लोगों ने ये तमाशा बनाकर रखा है। लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ये है, जो आदमी जिंदगी भर सिर्फ तरकारी खाता और नॉनवेज नहीं खाता उसका दिमाग सुकड़ने लग जाता है, उसका दिमाग कम होने लग जाता है अपनी जगह पे, और वो कमजोर होता है दिमागी एतबार से। अब आप पूछेंगे नहीं देखो इतने सारे साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट, लेकिन दुनिया के सबसे टॉप जो साइंटिस्ट है, मैंने जो नाम गिनाए, आइंस्टीन, लैमार्क, कॉपरनिकस, एडिसन, ये पूरे बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये पूरे नॉन वेजिटेरियंस है। आई हैव आंसर योर क्वेश्चन।
अगला सवाल बहनों की जानिब से लिया जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MBA की स्टूडेंट हूँ। मेरी एक दोस्त नॉन मुस्लिम है जो कि अल्लाह पर ईमान रखती है कि अल्लाह एक है और रोजे भी रख रही है, पर उसका ये डाउट है कि मरने के बाद जिंदगी फिर से होती है और क्या ईमान फिर ईमान लाना जरूरी है या कलमा पढ़ना जरूरी है जबकि मैं वो ईमान रखती है कि अल्लाह एक है तो इस्लाम कबूल करना जरूरी है या नहीं।
जी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। बहन ने कहा कि एक उनकी नॉन मुस्लिम सिस्टर है जो ये रोजा भी रखती हैं, वो मानती हैं कि अल्लाह ही माबूद बरहक है, लेकिन वो जानना चाहती हैं क्या इतना काफी नहीं है और इस्लाम लाना जरूरी है क्या। अबू तालिब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा थे जिन्होंने नबी सल्लम पर कई एहसानात किए उनके बचपन में, नबी सल्लम के बचपन में जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में उससे बढ़कर लौटा दिए, अली रजी अल्लाह तआला के वालिद, जब उनका इंतकाल हो रहा था तो अल्लाह के नबी सल्लम उनके पास जाकर कहते हैं कि ए अबू तालिब, ए मेरे चचा, मैं जानता हूं आप दिल से मानते हैं लेकिन मेरे कान में फिर भी कलमा पढ़िए, फिर भी कलमा पढ़िए। चूंकि उन्होंने जुबान से इकरार नहीं किया, अल्लाह के नबी ने कहा कि ये कुफर पर ही मर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कलिमा दिल से मानना काफी नहीं है, उसको जाहिर भी करना है। इस्लाम में ईमान के बाद सबसे बड़ी इबादत नमाज क्यों बनाई गई? ताकि तुम जो ईमान लाए अल्लाह पर उसको दिखाओ, जाहिर करो कि हाँ मैं वाकई ईमान लाया अल्लाह के ऊपर। तो जुबान का इकरार जरूरी है। जिस तरह नमाज के जरिए से आप अपने आजा अपने जिस्म से इकरार करते हैं कि मैं अल्लाह की इबादत कर रही हूं, इसी तरह जुबान को यह इकरार करना पड़ेगा सबके सामने गवाही में कि हां मैं गवाही देती हूं, जुबान गवाही दे रहा कि मैं इबादत कर रही हूं अल्लाह की। जब तक काम नहीं चलेगा मेरी बहन, क्योंकि अल्लाह ने कहा दिल से मानने से कुछ नहीं होता, जुबान से जाहिर करो। अगर मैं कहता हूं मैं बहुत इंडिया से प्यार करता हूं लेकिन मैं कहना नहीं चाहता कि मैं इंडिया से प्यार करता, ये क्या बात हुई? इसका मतलब मेरे अंदर अभी कुछ कमियां बाकी रह गई। अगर मैं इंडिया से प्यार करता हूं, मैं चाहे अमेरिका में रहो चाहे दुनिया के कोई कंट्री में रहो, मैं फखर से कहता हूं कि आई एम एन इंडियन, आई लव माय कंट्री इंडिया, माशाल्लाह, और मैं तो कहता हूं ये मुल्क में मैं रहता हूं, ये मुल्क से मुझे बेहद मोहब्बत है। तो ये अगर मैं कहूं कि नहीं मैं कहना जरूरी नहीं समझता, कहना जरूरी है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ये बात गलत है। हमको जुबान से इकरार करना जरूरी है। आप उनसे कहिए कि कम से कम सिर्फ आपके सामने कर दें, किसी एक के सामने भी कर दें तो इंशाल्लाह काफी हो जाएगा, तो कम से कम आप अपने सामने करवा लें। उम्मीद मेरी बहन का जवाब मुकम्मल हो गया।
अगला सवाल भाइयों से लिया जाता है इस माइक से।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख मोहम्मद अजहर है और पेशे से ड्राइवर हूँ। जैसा कि इमरान भाई, कहा जाता है कि हदीस का नहीं मानने वाला मुनकिर हदीस होता है और हदीस पे नहीं अमल करने वाला भी क्या मुनकिर हदीस होता है?
भाई ने सवाल किया है, हदीस का नहीं मानने वाला मुनकिर हदीस होता है तो क्या हदीस पर अमल नहीं करने वाला भी मुनकिर हदीस होता है? देखिये, इस्लाम में अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबी रखी है, वो खूबी यह है कि इस्लाम में आना बहुत आसान है, इस्लाम से किसी को बाहर करना बहुत मुश्किल है। इस्लाम में कोई आ रहा है, कलमा पढ़ा, वो इस्लाम में आ गया। किसी को आप कह रहे हैं तो मुसलमान नहीं है, ये बहुत बड़ी बोली है अल्लाह के पास। आपको इसकी गुंजाइश नहीं दी गई है कि एक आदमी किसी को भी ये जुमला कह दे, इसकी खतन इजाजत नहीं दी गई है। जिस तरह कभी कभार एक बच्चा बाप के जेब में से पैसे निकाल लेता है तो क्या उसको चोर बोलेंगे? नहीं बोल सकते आप, ठीक है उसने चोरी का अमल किया लेकिन चोर नहीं है वो, पेशावर। इसी तरह जो मुसलमान हदीस पर अमल नहीं करता है, हो सकता है कि वो ये कह रहा हो कि बेशक मैं मानता हूं कि ये हदीस है लेकिन समझने में टाइम ले रहा है, अमल करने में टाइम ले रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं हदीस नहीं मानूंगा। जो ये कहे कि मैं नबी की हदीस नहीं मानूंगा, बेशक वो इस्लाम से खारिज है, वो इस्लाम के बाहर है। लेकिन अगर वो मानता है हाँ हदीस है लेकिन अमल नहीं कर रहा है तो कहेंगे तुझे गुनाह हो रहा है, तू मानकर भी अमल नहीं कर रहा है। कई मुसलमान है जो जानते हैं कि पांच वक्त की नमाज पढ़ना है, ये किसका हुक्म है? ये किसका हुक्म है? मुनकिर हदीस कहते हैं कि पांच वक्त की नमाज का हुक्म नहीं आया। उनको कहो कुरान गौर से पढ़े, सूरह ताहा सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 130, सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 130, एक ही आयत में पांच नमाजों का जिक्र आया है, पूरे पांच वक्त की नमाजों का। पांच वक्त की नमाज का किसका हुक्म है? अल्लाह का। अरे कदमी अमल नहीं करो तो काफिर है, एकदम इतना बड़ा जुमला नहीं बुला सकता। तो आप उसकी इसलाह करते रहिए इंशाल्लाह, उम्मीद मेरे भाई के जवाब मुकम्मल होगा।
अगला सवाल बहनों की जानिब से लिया जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहसीन खानम है, मैं बीएड कंप्लीटेड हूँ और मैं इज्तिमा देती हूँ घरों में और कॉलेजेस में। सो मेरा यही सवाल है कि मैं हदीस शरीफ कौन से रिफ़र करूँ? अगर मैं फजाइल अमल जिसमें सही बुखारी और सही मुस्लिम है मैं वो रिफ़र करती हूँ तो बोलते हैं कि इसमें मिस्टेक्स है, ये फॉलो नहीं करना, मीन्स कुछ ना कुछ खलल आ जाता है। मैं कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन करती हूँ, कुरान शरीफ में जो भी अल्लाह पाक के जो अहकाम हैं मैं वो लोग को बताती हूँ, तो मैं हदीस शरीफ के हिसाब से ही बताना चाहती हूँ, दीन फैलाना चाहती हूँ, तो मेरे को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर وہ بک کا نام چاہیے ریفر جو صحیح ہے جو میں پھیلا سکتی ہوں.
ماشاءاللہ. سب سے پہلے بہن اللہ آپ کو ادر خیر دے کہ ماشاءاللہ آپ اپنا وقت نکال کر لوگوں میں جو اللہ کی دعوت کو عام کر رہے ہیں. اللہ آپ کی اس دعوت کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایمان کے وہ راستے کھولے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے کھول دیے تھے. ماشاءاللہ. دیکھیے بہن, آپ نے فضائل اعمال کا نام لیا, میں اس کتاب کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. اس لیے نہیں کہنا چاہتا کیونکہ خامخواہ کہ وہ فتنہ ہوگا, لیکن اگر آپ اسپیسیفک کر کے یہ پوچھیں گی کہ فضائل اعمال پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے, تو میں سجیسٹ کروں گا کہ بالکل نہیں پڑھنا چاہیے, بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ مجھے اس کتاب سے کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کئی ایسے واقعات ہیں جو ڈائریکٹ اسلامی بنیادی عقائد سے ٹکراتے ہیں. کئی واقعات ہیں, ایک دو نہیں, کئی واقعات ہیں جو اسلام کی بنیادی عقائد سے ٹکراتے ہیں. آپ کو میں مثال بھی اب اس لیے نہیں دینا چاہتا خامخواہ کہ وہ ایک فساد ہوگا, لیکن مختصر میں آپ نے بڑا پیارا سوال کیا کہ قرآن آپ سمجھ کر پڑھ رہی ہیں, وہ بتا رہی ہیں, اب اس کے علاوہ احادیث کی کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ بہن دیکھیے, جس پر امت متفق ہے وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. پوری سنی امت متفق ہے اس کے اوپر, سنیوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم. آپ انشاءاللہ قرآن مجید کے علاوہ ان دو کتابوں سے اپنا علم لیجئے, آپ یقین مانیے زندگی کے 99% معاملات کا حل ان کتابوں کے اندر جو موجود احادیث ہے اس میں مل جائے گا. آپ کسی کو بولیں گے یہ بخاری کی حدیث ہے تو اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. میں جانتا ہوں آج کل ٹی وی کے اوپر ایک اردو زبان میں زیادہ لفاظی کرنے والا ایک پاگل بیٹھ رہا ہے جو بخاری میں بھی غلط احادیث بول رہا ہے, قوم کو گمراہ کر رہا ہے. وہ کیسے گمراہ کر رہا ہے؟ دیکھیے, بخاری امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ صرف صحیح بخاری کتاب نہیں لکھے, امام بخاری کے کئی کتابیں ہیں, لیکن صحیح بخاری میں اس کی پوری نسل اگر کوشش کری تو اس میں سے کوئی حدیث کو غلط نہیں بتا سکتا. وہ پبلک کو بول رہا ہے بخاری میں غلط حدیث ہے. بخاری میں ہو سکتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں ہاں بخاری کی جو بخاری کے اندر غلط حدیث ہے میں بھی مانتا ہوں اس بات کو, لیکن کون سی بخاری کی بات کر رہا ہے؟ صحیح بخاری کی یا دوسری کتابیں جو امام بخاری نے لکھی؟ دوسری جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا. صحیح بخاری میں اگر تو کہے گا ہے پروف کر کے بتا. جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں قرآن غلط ہے, ان کے کہنے سے قرآن تھوڑی غلط ہوگی, تجھے ثابت کرنا پڑے گا. اس میں ہے تو بتا, اگر تو بتا دے گا ثابت کر کے میں ماننے تیار ہوں. لیکن یہ قوم کو گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جو عقائد بتا رہا ہے لوگوں کو, اس کے عقائد کئی بخاری کے کئی احادیث سے ٹکراتے ہیں. جب کوئی اس کو بخاری بتا رہا ہے تو اس کے اندر کی دکان بند ہو رہی ہے, اس کو لگا ہوا ہے کہ اگر بخاری کے احادیث پہ کوئی سوال کریں تو کیا کریں گے, تو یہ گمراہ کر رہا ہے. بخاری صحیح بخاری سے وہ نہیں بتا سکتا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے آپ انشاءاللہ احادیث لیجئے میری بہن, آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
جزاک اللہ خیر. یہ تھے عمران بھائی بعنوان آخر کون ہے اللہ, جواب سیکھنے آؤ. اللہ 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 اللہ